ان شاء الله تنافذ بيوتا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عائشه ترابي كيران اوان عائشه خالد ماها ازر ساديه اسلام الدين یار فریدان کوزی عزیز رئیس مصور عالیہ قریشی فاطمہ محمدی نگت سوال نہیں وحیدہ گوگرو علی اختر نشاط کوسر نائلہ قیامی نازیہ خانم فرانہ ثنا افین فرزانہ سلود شاہینہ سریا صبا فاطمہ مقبول جویریہ قادری اسرا فاطمہ امیرہ فاطمہ اسما فاطمہ نمیرہ قلویائی نیرج فاطمہ بشرا صدیقی سعید ارشیا گلناز خان نصرت بیگم ثانیہ شہباز فضا فرخان زوبیہ رضوان عبیرہ شراز فوزیہ یعقوب شہناز سلطانہ کیسرا چودھری عروج فاطمہ ماریہ شگفتا عائشہ تسنیم زوبیہ کوثر شاداب صبا عمر عمر حنا فرحج آسما شاہ حمیرہ بدر تسنیم فاطمہ سیدہ ساریہ رفت نازیہ حبیب پاسر حسین تبسم قریشی ماہلہ کا عابد میتفشیش عروبہ استحسان نازمہ پروین رانی شہین محتوین خان بین سجاد صبا سعیدہ شبانہ مجید وال سائمہ اظہر سنوبر مسعود. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک دفعہ سے سب کو یہی کہوں گی کہ کوشش کریں پانچ منٹ پہلے آپ لوگ جو ہے اس کو آن کرتے ہیں تو مسئلہ ہوگا. پانچ منٹ میں کیونکہ لیپ ٹاپ کو آن ہوتے ہوئے اس میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے, یا اگر آپ موبائل سے پھر بھی کم از کم پانچ سات منٹ پہ جو ہے نا کلاس میں لازمن آن کر دیا کریں. جی میری آواز لو ہے, میرے پاس تو جو میرا اسپیکر ہے یہ وال اس کا فل میں نے آ رکھا ہوا ہے. تو انشاءاللہ ابھی ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی تفسیر. تو کوشش کیجئے گا لازم پارٹیسپیٹ کریں سارے, اور باقی لوگ بھی جو آہستہ آہستہ آن ٹائم کلاس پہ ہیں. ٹھیک ہے, ویسے جو پلٹا کیشور ہے وہ اطلاع دعوت ہے, لیکن تقریباً میں یہ اس ویک میں دیکھ رہی ہوں زیادہ تر آپ لوگ سارے ہی بہت لیٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کوشش کریں. جی ابھی ہم انشاءاللہ تفسیر سٹارٹ کرتے ہیں سورہ شعراء کی. لیسن نمبر 187 ہے, اور جو ہے آیات سٹارٹ ہوں گی 69 سے 105 اسٹریچ میں ہے. اتنی آج لینتھی نہیں ہے, 1 آور 45 منٹس کی ہے. اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا ریکہ کے بعد بریک, پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ تجوید اور کتاب و دعا کریں گے. تو انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
نحمده ونصلي على رسوله الكريم, اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبق نمبر 187 آیت نمبر 69 سے 104 سورة الشورى. لیسن نمبر 187 آیت نمبر 69 to 104 سورة الشورى. ترجمہ دہرائیں گے مل کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. واتلو اور پڑھ کر سنائیے. علیہم ابراہیم, ان کو حال ابراہیم کا. اس قول لیبیہی وقومہی, جب کہا اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم کو. ما تعبدون, کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو. قالوا نعبد اصناما, کہا انہوں نے ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی. فنزلوا لها عاقبین, تو ہم ہمیشہ بیٹھے رہتے ہیں ان پر مجاور بن کر. قال هل يسمعونكم, کہا ابراہیم نے کیا وہ تمہاری بات سنتے ہیں. استدعون, جب تم پکارتے ہو. أو ينفعونكم أو يضرون یا وہ فائدہ دیتے ہیں تم کو یا نقصان پہنچاتے ہیں. قالوا بل وجدنا, کہا انہوں نے بلکہ پایا ہم نے. آباءنا كذلك يفعلون, اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے ہوئے. قال افرائیتم ما کنتم تعبدون, کہا ابراہیم نے کیا دیکھا تم نے جو ہو تم پوچھتے. انتم و آباؤکم الاقدمون, تم اور تمہارے اگلے باپ دادا. فإنهم عدو لی, بے شک وہ دشمن ہے میرے. إلا رب العالمین, مگر رب العالمین. الذی خلقنی, وہ جس نے پیدا کیا مجھ کو. فہو یهدین, بس وہی مجھے ہدایت دیتا ہے. والذی هو یطعمنی ویسقین, اور وہی جو مجھ کو کھلاتا اور پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے. وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ, اور وہی مجھے مارے گا پھر مجھے زندہ کرے گا. وَالَّذِي أَطْمَعُ, اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں. اَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي, یہ کہ وہ معاف کر دے گا میرے لیے میری خطائیں. یوم الدین, قیامت کے دن. رب ہب لی حکما, اے میرے رب عطا کر مجھے علم اور دانش. والحقنی بالصالحین, اور شامل کر مجھے نیک لوگوں میں. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین, اور بنا میرا ذکر خیر پچھلے لوگوں میں. ایک اور طرح بھی کریں گے, اور کر دے میرا ذکر خیر بعد والے لوگوں میں. واجعلنی من ورثتی, اور کر مجھے وارثوں میں سے. جنت النعیم, نعمت بھری جنتوں کے. وغفر لی ابی, اور معاف کر دے میرے باپ کو. انہو کان من الضالین, بے شک وہ ہے گمراہوں میں سے. ولا تخزنی یوم یبعثون, اور نہ رسوا کرنا مجھ کو اس دن جب دوبارہ اٹھایا جائے گا. ایسے بھی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں, اور نہ رسوا کرنا مجھے دوبارہ اٹھائے جانے کے دن. یوم لا ینفع مال ولا بنون, اس دن نہ فائدہ دے گا مال اور نہ بیٹے. الا من اتى الله بقلب سلیم, مگر جو آیا اللہ کے پاس پاک دل لے کر. جو سلامت دل لے کر وہ اس لفت الجنت للمتقین اور قریب کر دی جائے گی جنت پرہیزگاروں کے وہ برزت الجحیم للغاوین اور سامنے لائی جائے گی جہنم گمراہوں کے وقیل لہم اینما کنتم تعبدون اور کہا جائے گا ان کو کہاں ہے وہ جن کو تھے تم پوچھتے من دون اللہ سوائے اللہ کے ہل ینصرونکم کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں او ینتصرون یا بدلہ لے سکتے ہیں فکبکبوا فیہا پس اندھے منہ ڈال دیے جائیں گے اس میں ہم والغاوون وہ اور گمراہ وجنود ابلیس اجمعون اور لشکر ابلیس کے سب کے سب قالوا وهم فيها يختصمون وہ کہیں گے جبکہ وہ اس میں جھگڑا کریں گے تاللہ ان کنا لفی دلال مبین اللہ کی قسم بے شک تھے ہم کھلی گمراہی میں اس نصبی کم برب العالمین جب ہم برابر ٹھہراتے تھے تم کو رب العالمین کے ساتھ وما اضلنا الا المجرمون اور نہیں گمراہ کیا ہم کو مگر مجرموں نے فما لنا من شافعین بس نہیں ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا ولا صدیق حمیم اور نہ کوئی گرم جوش دوست فلو ان لنا کرتن بس کاش یہ کہ ہوتا ہمارے لیے ایک بار پھر جانا فنکون من المؤمنین بس ہم ہو جاتے مومنوں میں سے ان فی ذلک لآیہ بے شک اس میں ایک نشانی ہے وما کان اکثرهم مؤمنین اور نہیں ہے اکثر ان میں سے ایمان والے وإن ربك لهو العزيز الرحيم اور بے شک تیرا رب وہ غالب اور رحم والا ہے بس جی تلاوت سنیں گے یہاں تک
واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أينما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز
نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبق نمبر 187 آیت نمبر 69 سے 104 سورة الشورى لیسن نمبر 187 آیت نمبر 69-104 سورة الشورى تفسیر دیکھیں گے وَتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اور آپ بیان کیجئے ان کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ کیا تھا وہ قصہ اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ جب آپ نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا آپ کس کی پرستش کرتے ہیں قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ انہوں نے کہا ہم تو پوجتے ہیں بتوں کو اور ہم انہی کی پوجا میں ہر وقت منہمک رہتے ہیں یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہے پیچھے موسیٰ کا قصہ تھا ترتیب کے اعتبار سے موسیٰ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد آئے تھے لیکن سورۃ شورا میں ترتیب مختلف ہے حضرت ابراہیم کا قصہ کیوں بیان کیا جا رہا ہے اس لیے کہ مکہ والے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت پسند کرتے تھے قریش کے جو لوگ تھے وہ خود کو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہونے پر بڑا فخر کرتے تھے اسی لیے وہ اپنے آپ کو کعبہ کے متولی کہلاتے تھے عزت اور احترام تھا ان کا اللہ تعالیٰ ان کے سامنے ابراہیم علیہ السلام کے حالات پیش کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو صرف نسبتیں اس دن کام نہیں آئیں گی کوئی کسی کے ساتھ جڑ جائے اس کے نام کے ساتھ اپنا نام لکھا دے انسان کے کام جو چیز آنے والی ہے اس کے اپنے اعمال ہیں تم ابراہیم جیسے خوبصورت شخصیت رکھنے والے انسان کے ساتھ ہی کیوں نہ نسبت جوڑ لو اگر تمہارے عمل میں کمی ہوگی تو تم کبھی بھی اس درجے کو نہیں پا سکتے ابراہیم علیہ السلام کی بات پیچھے بھی بہت جگہ گزری کہ وہ ایک ایسی قوم میں اٹھائے گئے جو بہت حجت باز قوم تھی پڑھی لکھی قوم تھی مال دولت کی کثرت تھی بہت ہی زیادہ بحثیں کرنے والے حجتیں کرنے والے لوگ تھے
یعنی ان لیڈز ٹائپ کا ایک رویہ ان کا ہمیں سامنے آتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام ان سے بات کرتے وہ کس طریقے سے محتاط طریقے سے بات کرتے تھے کہ ان کو یہ بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے. دور جانے کی ضرورت نہیں تھی, بات شروع کی اپنے گھر سے اور اپنے قوم سے. پیچھے بات ہو گئی کہ باپ نہ صرف یہ کہ بت پرست تھا بلکہ بادشاہ وقت کا درباری بھی تھا, پروہت تھا, ایک اعلی مقام تھا, آپ کہہ لیں کہ سیاسی لیڈر کی اولاد تھے. لیکن ایسے شخص کو جب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو اس کے لیے اس ماحول میں رہنا کتنا اذیت کا سبب ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ہمیں آج کا سبق پڑھنے کے بعد اس کی کچھ نہ کچھ جھلکیاں تو ضرور ملیں گی. قوم نے کہا کہ ہم تو عبادت کرتے ہیں بتوں کی. فنزلو, نزلو کا لفظ جو ہے زوئے لام لام سے بیٹھے ہی رہنا, جو سایہ ہوتا ہے لفظ وہ بھی اسی سے, ذلے ہما, کیونکہ سایہ بھی کسی چیز پہ پڑتا ہے نا, تو کسی چیز کے اوپر جم کر بیٹھنے کا انداز ملتا ہے. کہنے لگے جی ہم تو اسی میں بیٹھیں گے, اب تمہیں جو کرنا ہے کرو, تمہاری مرضی, تم کرتے رہو, ہم اس بات کو نہیں چھوڑیں گے. اسی سے آپ دیکھ لیجئے کہ اس قوم کا مزاج کیا تھا, ڈھٹائی والا انداز لگتا ہے کہ ہم تو یہی کام کرتے رہیں گے. قال هل يسمعونكم, اچھا یہ تو بتاؤ کہ کیا یہ تمہاری سنتے ہیں, استدعون جب تم ان کو پکارتے ہو. دیکھیے یہ ہے پڑھے لکھے لوگوں سے بات کرنے کا طریقہ, جو بہت زیادہ اپنے آپ کو پڑھا لکھا, بہت زیادہ انٹلیکچوئل قسم کا سمجھیں, ان سے دلیل کی بات کریں جو ان کے اندر کو ہلا دے. وہ بات کی کہ جس کا وہ جواب کیا دیں گے, کہا تم بلاتے ہو تو سنتے, کیونکہ تم جو آکفین کر کے بیٹھے ہوئے ہو, اور وقوف ہوتا ہی ہے کہ کسی کے سامنے اس طرح سے بیٹھ جانا کہ اسی سے اس کی عبادت کی جائے, تو کیا یہ تمہاری سنتے. پہلی چوٹ پڑی ان کی انا پہ, او ینفعونکم, یا تمہیں کچھ نفع دیں, چلو نہیں تو یہ بتاؤ, او یضرون, یا ضرر پہنچا سکیں. بتاؤ تو صحیح کہ تمہیں وہ کیا کہتے ہیں, کس طریقے سے جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا یہ تمہاری ان باتوں کا جواب دیتے ہیں. اس سے خوبصورت انداز تبلیغ ہو نہیں سکتا افہام اور تفہیم کا. دوسروں کو شرمندہ کیے بغیر ان کے معبودوں کی بے بسی کا اعتراف کرایا جا رہا ہے, کچھ جواب نہ بن پڑا, جس کو آپ کہہ دیں کہ خشک ہو گئے ہونٹ ان کے, زبانیں گنگ رہ گئیں, کریں تو کیا کریں. اور جب کچھ نہ کر سکے تو پھر وہی بات کہی جو ہر دور کے لوگوں نے کی, قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون, انہوں نے لاجواب ہو کر کہا بلکہ ہم نے تو پایا ہے اپنے باپ دادا کو یوں ہی کرتے کرتے. یہ دیکھ لیجیے اب انداز, اب جب انکار نہ کر سکے تو دفاع کیا باپ دادا کا نام لے کر. آج بھی 80 سے 90% دین کے نام پہ جو کام ہوتے ہیں, رسموں کے نام پہ جو کام ہوتے ہیں, معیشت, معاشرت, طرز زندگی, طرز تربیت, لباس کے پہننے اوڑھنے میں جو لوگ کرتے ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے پچھلوں کو یہی کرتے پائے. جب سب کر رہے ہیں تو ہمیں کرنے میں کیا حرج ہے, سب کر رہے ہیں تو ہم بھی یہی کام کریں گے. اس سے بھی ذرا غور کیجئے گا کہ انسان کا ذہن جب دوسروں کے ہاتھ میں ہو تو بات کیسے بنتی ہے. وہ لوگ جو بالکل ہی اپنی عقل کو ختم کر دیتے ہیں نا, وہی دوسروں کے پیچھے چلتے ہیں, اس طریقے سے اپنی بات کرتے ہیں. حضرت ابراہیم فرماتے ہیں, قال افرئیتم, کیا تم نے دیکھ لیا, ما کنتم تعبدون, ان کی بے بسی کو دیکھ لیا جن کی تم پرستش کرتے ہو. الجھے نہیں, کوئی باپ دادا کی محبت پہ بات نہیں کی, بلکہ پیار سے محبت سے سمجھاتے رہے, دیکھو نادان نہ بنو, بیجا ضد اچھی نہیں ہوتی, اندھی تقلید کے نتائج بڑے خطرناک ہوتے ہیں, تقلید کی بجائے تحقیق کرو, تقلید کا ذہن نہ بناؤ, تحقیق کا بناؤ, جو بات باپ دادا کی تمہیں ملتی ہے اللہ کے حکم کے مطابق اس کو لے لو, بلکہ دگنا ثواب ہوگا لوگ ہے کہ باپ دادا کی بھی تمہیں اس میں محبت مل رہی ہے اور اللہ کی بھی. لیکن یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ دنیاوی معاملات میں عقل اور فہم کو استعمال کرو, زندگی کے بنیادی معاملات میں تو تم اتنے سنجیدہ ہو, اور آخرت اور اللہ کے معاملے میں اپنی سوچ کے چراغ گل کر دو. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. کتنے لوگ ہیں جو اپنے باپ دادا ہی کے طرز زندگی پہ آج جیتے ہیں؟ کیا صرف ان کا نام اسی لیے نہیں لیا جاتا کہ ہم اپنے آپ کو ہر ذمہ داری سے آزاد سمجھیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے ان کو اس طریقے سے پکڑا کہ یہ بتاؤ کہ جن کی بات تم کر رہے ہو جن کی تم عبادت کر رہے ہو، کیا کل باپ دادا تمہاری مدد کریں گے؟ انتم و آباؤکم الاقدمون، تم اور تمہارے گزشتہ آبا اجداد، کیونکہ تم نے جن کا نام لیا وہ بھی تو اپنے پچھلوں کا ہی نام لے رہے ہوں گے نا، اقدمون اقدم کی جمع، کہ تم اپنے پچھلوں کا نام لیتے، انہوں نے اپنے پچھلوں کا لیا ہوگا. افرائی تم، کبھی غور بھی فرمائے، یہاں جو لفظ افرائی تم ہے اس کا معنی ہے فہل ابصر تم و تفکر تم، کیا دیکھا تم نے اور تفکر کیا، غور و فکر کیا کہ بس باپ دادا کے نام پہ ہی چلتے جا رہے ہو. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبُّ الْعَالَمِينَ، پس وہ سب میرے دشمن ہیں سوائے رب العالمین کے. دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کتنے خوبصورت انداز سے اپنی طرف بات لے آئے کہ اچھا بھائی تم تو پھر جو کرتے ہو کر لو، سامنے تم بیٹھو عبادت کرو، ان کو اپنا دوست سمجھو، لیکن میں تو ان کو اپنا دشمن اور بدخواہ سمجھتا ہوں. میری بندگی کا تعلق تو صرف رب العالمین کے لیے ہے جو میری ساری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کو ابراہیم علیہ السلام نے اپنا دشمن کیوں کہا؟ یا اس لیے کہ یہ بت اللہ کے ذکر سے غافل کر دیتے ہیں، اللہ کی یاد سے غافل کر دیتے ہیں. اتنے خوبصورت ہوتے ہیں یہ بت کہ واقعی بڑے ہی دل والا کوئی ان سے بچے گا، ورنہ ان کی رنگینی میں تو واقعی بندے کا دل اتنا لگتا ہے کہ پھر اللہ کے نام کی محفلیں تو بڑی پھیکی لگتی ہیں. آج بھی دیکھیں جہاں مشرکانہ کلچر ہوگا وہ رنگ والا ہوگا، خوشبوئیں ہوں گی وہاں، وہاں لوگ ایک دوسرے پہ پھول پھینکتے پھریں گے. یہ وہ چیزیں جو انسان کو دور کرتی ہیں. پھر دوسری بات ہے کہ کل کے بت تھے، آج بھی کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کو بتوں کی طرح گھنٹوں بیٹھے دیکھتے ہیں، آ کے فون، ان میں نمازیں چلی گئیں، ہو گئے دشمن وہ اللہ کے، ان میں ماں نے پکارا ہم نے بات نہ سنی، ذمہ داریوں سے فرار چاہا. یہ ساری چیزیں اس سے بتاتی ہیں کہ بت صرف وہی نہیں ہوتے جن کو کسی انسان کی شکل یا کسی جن یا کسی فرشتے کی شکل کی ڈمی بنا کے رکھ دیا جائے، بلکہ ہر وہ چیز انسان کا بت ہے جو اس کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ انسان کی دشمن ہے. ایسی چیزیں انسان سے ایمان چھین لیتی ہیں، جیسے جونک لگتی ہے تو جسم سے خون پی جاتی ہے نا، ایسی شرکانہ رسمیں اور ایسے کلچر اور ایسے لائف سٹائل اللہ کی محبت کا خون چوس لیتے ہیں. ایسا انسان پھر اپنے آپ کو کبھی بھی مطمئن نہیں کر پاتا اللہ ایک اللہ کے اوپر. پھر یہاں غور کیجئے، یہ نہیں کہا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ، کیا وہ ان کے دشمن تھے؟ تھے نا، کر تو شرک وہ رہے تھے. ابراہیم نے اپنے اوپر بات لے کر ایک اور خوبصورت انداز سکھا دیا، یعنی کہو بیٹی کو اور سناؤ بہو کو. یعنی تبلیغ میں یہ انداز بڑا خوبصورت ہوتا ہے، عام زندگی میں تو اچھا نہیں ہے، لیکن تبلیغ ڈائریکٹ نہیں ہونی چاہیے کہ آپ اپنے آپ کو الگ کر لیں، ہم تو بڑے نیکوں کی اولاد ہیں اور تم ایسے ہو. یہ کہنے کے بجائے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لَّكُمْ، یہ کہہ دیا فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي، یہ پسندیدہ انداز ہے. انڈائریکٹ بات زیادہ فائدہ دیتی ہے اور اس سے دوسرا بندہ نہ چاہتے ہوئے بھی سوچتا ہے. اب دیکھیے کہ جب بھی دین کی بات ہوتی ہے نا، نہ چاہتے ہوئے بھی ہر بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ یہ مجھے کہا جا رہا ہے. یہ ایک عجیب سا شیطان کی طرف سے خیال ڈالا جاتا ہے. سورۃ توبہ میں ہم پڑھ چکے کہ منافقین صرف اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلوں میں بہت زیادہ مس فٹ فیل کرتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ کوئی جو نئی سورت آ رہی ہے یہ ہمارے خلاف آ رہی ہے. یہ بات اصل میں اس بات کی دلیل ہے کہ فیہ ذکرکم، اس کتاب میں تمہارا ذکر ہے. اور باقی اللہ نے چونکہ جن سے انسان کو مخاطب کیے، ہر بندے کو اپنے حالات اور واقعات کے مطابق اپنا احتساب کرنے کی دعوت دیتی ہے. لیکن جب اس میں تنقید بھی ڈائریکٹ کر دی جائے نا کہ آپ اٹھیں اٹھیں، آپ ایسی ہیں، چلیں بھاگیں، آپ نہیں یہاں بیٹھ سکتے، نہیں نہیں آپ جیسے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ قرآن کی محفلیں، تو وہ کبھی بھی بات کی طرف نہیں آئے گا. تو لہٰذا اچھا نقطہ ہے کہ اپنے پہ بات لے لو، ہاں بھائی میں تو گناہگار ہوں، ہاں میں تو ہوں، میرے تو یہ دشمن ہے، مجھے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، تو اس سے دوسرا بندہ خود بھی سوچتا ہے. پھر ایک دوسری بات ہے کہ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ، دو مختلف چیزیں ہیں گرامر کی روشنی میں، ہم جمع کا ہے، ہما ہم، لیکن آگے لفظ ہے عدو، یہ کیا بات ہوئی کہ ضمیر جمع کی استعمال ہوئی، آگے خبر جو ہے وہ ایک واحد دیا گیا، تو اس کی وجہ عربی کی کچھ ہے جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں معنی میں وسعت پائی جاتی ہے. ایک ہو، زیادہ ہوں، سارے ہوں، یہ سارے کے سارے دشمن ہیں، یعنی یہ ایک بھی دشمن ہے اور سارے میرے دشمن ہیں. مراد کیا ہے کہ ایسا شرک بندے کی زندگی میں چھوٹے پہ پانے میں آ جائے یا بڑے میں آ جائے, دونوں پہ دشمنی ہے. پھر اس کے بعد جب یہاں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ادب کی انتہا دیکھیے گا, اس دور میں لوگوں نے مختلف خدا بنائے ہوئے تھے, کسی کو صحت کا خدا, کسی کو محبت کا خدا, کسی کو بیٹوں کا خدا, کوئی شفا دیتا تھا, آج بھی لوگ ایسے ہی کہتے ہیں, کوئی داتا ہے جو بیٹے دیتا ہے تو کوئی گنج بخش ہے جو خزانے دیتا ہے. ابراہیم نے سارے خداؤں کو ایک خدا میں ڈال دیا کہ اللہ رب العالمین الذی خلقنی فہو یہدین, کہ میں تو ایک رب العالمین کا بندہ ہوں. وہ کون ہے؟ الذی خلقنی, جس نے مجھے پیدا کیا. دیکھیے تخلیق سے بات شروع کی. ایک بندہ شرک سے بچتا ہی تب ہے جب وہ واقعی حقیقت میں اپنی تخلیق پہ غور کرے, کہاں سے آیا ہوں, کیا ہوں, کس طرح سے میرے سامنے یہ بات ہوئی ہے, کہ اس نے مجھے پیدا کیا. پیچھے ہم نے پڑھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے بھی فرعون کے سامنے اللہ تعالیٰ کا تعارف کروایا تھا, لیکن وہ ایک بڑے سکوپ پہ تھا, بگ لیول پہ بات کی, رب السماوات والارض. ابراہیم علیہ السلام نے پرسنل لیول پہ بات کی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کی تقریر میں جو انداز تھا وہ اجتماعی انداز تھا, بڑی بات کر دی, پرسنلائز نہیں کیا کسی کو, بس اوور آل بات کر دی. لیکن ابراہیم علیہ السلام پرسنل لیول پہ آ گئے, یہ بھی زیادہ مؤثر ہوتا ہے. مثلاً آپ یہ کہہ دینا کہ آج کل تو لوگ یہی کرتے ہیں, تو جو بیٹھا تو کہتا ہے یہ میرے سوا باقی سب لوگوں کی بات ہے. اور اگر یوں کہہ دیا جائے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم میں سے سب ایک ہی یہ کرتے ہیں, تو بات ذرا چھوٹی ہوتی ہے, سوچنا آسان ہوتا ہے. کچھ لوگ اتنے بھولے بنتے ہیں کہ ان کو جتنا مرضی بھی انڈائریکٹ بتایا جائے, سمجھایا جائے, وہ سوچتے ہیں نہیں یہ بات میرے لیے نہیں کسی اور کے لیے. تو لہٰذا یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تخلیق کا تذکرہ کیا, اس نے مجھے پیدا کیا, فہو یہدین, بس وہی میری رہنمائی کرتا ہے. یعنی جو خالق ہے وہی الہادی بھی ہے, راہ بھی وہی دکھائے گا. اللہ نے دنیا میں بھٹکنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا کہ جاؤ دھکے کھاؤ, پوچھو کون خدا ہے, پہلے بندر کو انسان بناؤ, پھر اس کو پوجو, اس کو پوجو, اس کو پوجو, جو ملے تر اس کے آگے سجدہ کرو, ایسا نہیں کہا, بلکہ کہا اس نے میری رہنمائی کی. یہ کون سی رہنمائی ہے؟ ایک تو فطرت کے عہد کی طرف اشارہ ہے, وعدہ الست, کہ دنیا میں آنے سے پہلے اس نے بتا دیا کہ تم ایک ہو, تمہارا رب ایک ہے اور اسی کو پوچھنا. پھر دوسرا یہدین کا جو مفہوم ہم نے سورۃ طہٰ میں دیکھا تھا کہ ہر بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو پتا ہوتا ہے کہ دودھ ماں کا کیسے پینا, مچھلی کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو تیرنا آتا ہے, پرندے کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو اڑنا آتا ہے. یہ ہے یہدین. ایک ہوتی ہے ہدایت عامہ اور ایک ہوتی ہے ہدایت خاصہ, دونوں اللہ نے دی. ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نہیں بتایا درد ہوگی تو رونا, بھوک لگے گی تو رونا, دودھ آئے تو پینا, یہ ہدایت عامہ ہے اور ہر مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے سکھائی. والذی آتی کل شیء خلقہ ثم ہدی, سورۃ طہٰ میں ہم اس پہ ڈیٹیل سے بات کر چکے. اور یہاں پھر بتا بھی دیا کہ وہی خالق ہے, وہی ہادی ہے, وہی سارے کام کرنے والا ہے, کیونکہ والذی ہو یطعمنی ویسقین, اور وہی ہے جو مجھ کو کھلاتا ہے اور وہی ہے جو مجھے پلاتا ہے. یعنی خالق, ہادی, اور اب اس کے بعد الرزاق بھی وہی ہے, اور ساتھ ہی ساتھ وہ اذا مرضت فہو یشفین, اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہ مجھے صحت بخشتا ہے. اس جملے پہ رک کے سوچئے. اس ایک آیت یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبان سے نکلے ہوئے یہ چند جملے جو ہیں, اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں مفسرین نے ادب کے موضوع پہ. ادب مع اللہ, ادب کہتے ہیں ایٹیکیٹس کو, مینرز کو. سب سے پہلے اس کا سٹیپ ہوتا ہے اللہ تعالی کے ساتھ. کتاب بھی ہے منہاج المسلم, اس کے شروع میں پہلا چیپٹر ہی ہے الادب فی اللہ, اللہ کے معاملے میں بندے کی کیا ادب ہو. پھر ادب مع الرسول, رسول کے ساتھ, پھر ماں باپ, پھر استاد, پھر اس سے آگے آگے چلتے چلتے جاتے ہیں. اور اسلام کیا ہے؟ دین الادب. ان آیتوں پہ مفسرین کہتے ہیں کہ غور کیجئے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کیسے باتیں کریں. پیچھے خوبیوں کا تذکرہ تھا, تخلیق کا, ہدایت کا, یطعمنی ویسقین, تو کہا اللہ پلاتا ہے, اور جب بات ہوئی بیماری کی تو کہا وہ اذا مرضت, یہ کہنے کی بجائے کہ جب تو مجھے بیمار کرتا ہے تو پھر تو ہی صحت دیتا ہے, کیا کہا کہ جب میں بیمار ہو جاتا ہوں. تو کیا بیمار انسان خود ہوتا ہے؟ کرتا اللہ ہی ہے, لیکن وما اصابتم من مصیبت الا بما کسبت ایدیکم، جو مصیبت تمہیں پہنچتی وہ تمہاری طرف ہے. یہ ادب کا انداز ہے کہ حسن معاملہ کر رہے ہیں کہ بیماری کی نسبت میری طرف اور شفا کی اللہ کی طرف. والذی یمیتنی ثم یخرجین، وہی مجھے مارے گا اور وہی مجھے زندہ کرتا ہے. آپ دیکھیے کہ صرف ان چند جملوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کو الخالق بھی مان لیا، الحادی بھی مان لیا، الرزاق بھی مان لیا، الشافی بھی مان لیا، المعید اور المحیی، یہ ساری صفات مان لی. ہے نا نبیوں کا کلام، ایک جملے میں اللہ تعالیٰ کی اتنی صفات بیان کر دی. کر تبلیغ رہے تھے مگر دعا کے انداز میں، ہم تبلیغ کرتے ہیں حکم کے انداز میں، یہی فرق ہے. پھر آگے آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی بخشش کی بھی بات کرتے ہیں، والذی اطمعوا ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بخش دے گا میرے لیے میری خطا کو روز جزا. یعنی اب اس کا بھی یقین ہے کہ وہ الغفور بھی ہے، الغفار بھی ہے، گناہوں کو بخشنے والا بھی ہے. اور پھر اگلی صفت کیا، رب ہب لی حکمن، اور اے رب مجھے حکمت عطا فرما. ہب سے اللہ کا الوہاب ہونا بھی جان دیا کہ وہ وہاب بھی ہے. اللہ اب تو مجھے اپنے پاس سے حکمت دے، اللہ کے الحکیم ہونے کو بھی مان گئے. حکم، حکمت، حکومت، یہ سب ایک ہی لفظ ہیں، کہ کس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالی بندے کو حکمتیں دیتا ہے، علم بھی دے اور عمل بھی دے. اپنے خالق کی حمد و ثنا کے بعد اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھے، طلب کا دامن بڑھتا گیا. حکمن سے مراد علم اور عمل کا کمال مانگا، کہ اللہ جو علم تو مجھے دے رہا ہے اب اس کو سنبھالنے کے لیے وہ سینہ بھی تو دے، جس برتن میں اس علم کو ڈال سکوں، جس سے تیرے اشاروں کو سمجھوں، جس سے اس منصب جلیلہ کے تقاضوں کو پورا کر سکوں، تیری مخلوق کے ساتھ کیسے معاملہ کرنا ہے یہ سیکھ سکوں. اے اللہ تو مجھے اپنے پاس سے حکمت دے. کیا پتا چلا کہ جب علم اللہ سے مانگا تو حکمت بھی اللہ سے مانگنی ہے، اور علم کے بغیر حکمت مانگی. حکمت کے بغیر کا علم ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی کے پاس تو مشین پڑی ہے لیکن اس کو استعمال کرنی نہیں آتی، یا وہ مشین جس کو پانی نہیں لگانا تھا اس کو پانی میں جا کے دھو دیا. علم بہت آسان ہوتا ہے لینا، ایک دو سال میں مل جاتا ہے اگر انسان ڈیووٹ کرے اپنے آپ کو. حکمت کے لیے زندگیاں لگانی پڑتی ہیں. علم بہت ساری ڈسٹریکشن کے ساتھ بھی مل جاتا ہے، کانوں کو ٹکراتے ہیں لفظ، علم ملتا جا رہا ہے، حکمت نہیں ملے گا. آزما کے دیکھ لیں، گھر کے اندر کام کر رہے ہیں، کچن میں آپ ساتھ سی ڈی لگا لیں، آپ کے کانوں میں لفظ ٹکرائیں گے لیکن آدھے آپ سنیں گے آدھے نہیں سنیں گے. بعد میں کوئی پوچھے گا تو کہیں گے یہ بات تو اس میں ہوئی نہیں تھی. کیوں؟ کہ اس وقت صرف علم لے رہے تھے. حکمت لینے کے لیے بندے کو حکمت چاہیے ہوتی ہے، اور نبیوں نے اللہ سے حکمت بھی مانگی، علم بھی مانگا، حالانکہ پہلے سے نبوت پہ فائز تھے. اور زندگی بھر حکمتوں کے ساتھ جینے کے بعد، والحقنی بالصالحین، اور مجھے ملا دے اپنے نیک بندوں کے ساتھ، میرا انجام اچھا کر دے، میں اس دنیا میں بھی رہوں تو نیکوں کا ساتھ ملے، اور جاؤں بھی تو نیکوں سے ملوں. کیونکہ نیک اور صالح بندوں کی رفاقت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. اسی کی تمنا یہاں حضرت ابراہیم کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اور اسی کی تمنا حضرت یوسف نے کی تھی. جب سب کچھ مل گیا، گھر والے بھی مل گئے، حکومت بھی مل گئی، تو پھر کہا کہ اللہ آپ مجھے نیکوں کا ساتھ دے دے، اس لیے کہ نیک لوگوں کا ساتھ بڑی قسمت والوں کو ملتا ہے. کہا کہ اللہ مجھے نیکوں کا ساتھ دے دے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دور میں کیا کہہ رہے تھے؟ آپ کے قریبی ساتھی کہتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نزاع کی گھڑیوں میں تھے تو آپ یہی دعا کر رہے تھے، اللہم رفیق الاعلی، اللہ تو رفیق اعلی، اللہ مجھے اچھی رفاقت میں لے لے. وجعلی لسان صدق فی الاخرین، اور اے اللہ میرے لیے سچی ناموری عطا فرما، میں دنیا سے چلا جاؤں تو لوگ یہ نہ کہیں کہ خسکم جہاں پاک، شکر ہے اللہ کا جان چھٹی گیا اور جان چھٹ گئی، اس سے ہماری جان چھٹی، ہم اس سے بچ گئے، نہیں، لوگ میرا ذکر خیر کریں. یہاں پہ آ کے اب پھر بات ہوتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ کیوں مانگ رہے ہیں کہ لسان صدقن؟ اور دوسری بات ہے کہ لسان صدقن سے یہاں مراد کیا ہے؟ لسان کہتے ہیں عربی زبان میں زبان کو، فرق سمجھیے گا، ایک ہوتے ہیں کان اور ایک ہوتی ہے ہیرنگ، یعنی کان اور سماعت، آنکھیں ہوتی ہیں اور ساتھ اس کے بصارت ہوتی ہے، اسی طرح ایک ہوتا ہے بولنا ٹاکنگ اور ایک ہوتی ہے لسان، جیسے لسان کیا ہے؟ یہ زبان کا ٹکڑا، یہ ٹنگ کے معنوں میں، یا لسان صدقن کیوں کہا؟ کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ لوگ میرے بارے میں اچھی باتیں کریں، تو یہاں لسان صدقن سے مراد ہے ذکر خیر، یعنی لوگوں کی زبان پر میرا ذکر خیر رہے. لی کا لفظ جو ہے یہ نفع کے لیے آتا ہے، یعنی لام نفع کا ہے، اے اللہ مجھے ایسے طریقے اور ایسی عمدہ نشانیاں دے عطا فرما کہ جس کی دوسرے لوگ قیامت تک پیروی کریں، ایک یہ معنی ہے اس کا، یعنی مجھے ایسی زندگی بسر کرنے کی توفیق دے کہ لوگ میرے نقشے قدم پر چلیں اور مجھے یاد کریں. ایک دوسرا مفہوم بھی ہے کہ میرے مرنے کے بعد جب بھی کبھی میرا ذکر آئے تو لوگ اچھے نام سے مجھے یاد کریں، اور اللہ نے یہ دعا قبول کی. یہود، نصارہ، مشرکین مکہ اور آج کے مسلمان سب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے ہونے پہ فخر کرتے ہیں. اب یہاں چھوٹی سی بات آتی ہے کہ بھئی کیوں، کیا یہ جائز ہے؟ کیا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے یہ کر دے وہ کر دے؟ ہم اس پہ کریں گے بات ابھی اینڈ پہ. میں چاہتی ہوں کہ جہاں تک یہ ایک مضمون ہے اس کو پورا کر کے دیکھیں کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیا مانگتے ہیں. ہم ان آیتوں پہ تھوڑا سا بعد میں ڈسکشن کریں گے کہ یہ جو بات ابراہیم علیہ السلام نے کہی کہ اللہ تعالیٰ تو میری تعریف کرانا، تو کیا اس سے یہ مراد ہے کہ پھر لوگوں کے اندر تعریف کروانے کے شوق سے نیکیاں کی جا سکتی ہیں اور کرنی چاہیے، اور کیا پسندیدہ؟ اس موضوع کو تھوڑا سا ہم سمجھ لیتے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ کھائے. پہلی بات، لسان صدقن سے مراد عربی میں اگر آپ لکھیں گے تو لکھیں گے ثناء الحسن، بہترین تعریف، تیرے نیک بندوں کی زبانیں میری ستائش کرتی رہے، تو نے مجھے بندگی کی جو نعمت دی ہے یہ اتنی بڑھ جائے کہ دوسرے لوگ قیامت تک مجھے خلیل اللہ کے نام سے یاد کرتے رہے. اسی طرح لسان صدقن کی ایک تعریف کی گئی ہے نیک دعائیں، کہ لوگ اپنی نیک دعاؤں میں مجھے یاد رکھتے رہے. عربی زبان کا ایک اصول ہے کہ کوئی کام جب کسی میں بہت زیادہ ہوتا ہے نا تو اس کو وہی چیز کہہ دیتے ہیں، مثلا سخاوت، بہت زیادہ خرچ کرنا، جنرسٹی ہوتی ہے نا، اس کو عربی زبان میں ید کہتے ہیں، ہاتھ، کیونکہ ہاتھوں سے جاتی ہے نا. یہاں لسان کہنے میں وہی مبالغ ہے، بجائے اس کے کہ یہ کہتے کہ لوگوں کی زبانوں سے میرا ذکر خیر ہو، کہا مجھے زبان ہی بنا دے. یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ فلاں شیر جتنا بہادر ہے، اور کسی کو کہا جائے یہ تو شیر ہے، تو ایگزیجریشن اس میں زیادہ ہوتی ہے. اب یہاں ہم دیکھیں گے کہ اسلام کا نظریہ کیا ہے. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں تو ہم ایک جگہ پڑھتے ہیں، سورہ قصص میں آپ پڑھیں گے جا کے آگے، کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا. یہ تو ہے آخرت کا گھر، ہم ان لوگوں کو دیتے ہیں جو دنیا میں بڑا نہیں بننا چاہتے. یہاں کہا جا رہا ہے تعریف کرو تو لگتا ہے کہ کانٹراڈکشن ہے، لیکن کانٹراڈکشن نہیں ہے. اگر آپ غور کریں نا تو ابراہیم علیہ السلام کے یہاں اس دعا کے مانگنے کا مقصد حب جاہ نہیں ہے، ان کو بڑا نہیں بننا تھا، لیڈر نہیں بننا تھا ان کو، ان کو کوئی صدارت یا وزارت نہیں چاہیے تھی، کوئی عہدہ نہیں چاہیے تھا، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ میں ایسے نیک اعمال کروں جو میری آخرت کا سامان بنے، اور مجھے اس طرح کام کرتا دیکھ کر دوسرے لوگوں کو رغبت ملے اور وہ میرے نقش قدم پر چلے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے نا تو اس کے نام اعمال بند ہو جاتا ہے، لیکن وہ کام جو اپنی زندگی میں کر رہا ہوتا ہے وہ کام اس کے بعد بھی چلتے رہتے ہیں. بالکل یہی چیز یہاں سمجھ آتی ہے کہ ایک بندہ اس کوشش میں رہے کہ اللہ مجھ سے کوئی کام کرا اور میرے اس طرز زندگی کو دیکھ کر دوسرے بھی ویسے ہی کام کرتے رہے تاکہ وہ میرا صدقہ جاریہ بنے. یہ ہے لسان صدقن. یہ نہیں کہا کہ لوگ مجھے ہیرو بنا کے پوچھنے لگے، میری شخصیت کے سحر میں کھو جائیں، اور میں دنیا سے جاؤں تو ساتھ ہی دنیا سے سارا دین کا کام بھی ختم ہو جائے. نہ اللہ کے نبی نے یہ کہا، نہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا. اس کے برعکس اگر صرف نام عہدوں کے لیے کوئی بڑائی چاہیے تو اس کے بارے میں ایک بہت ہی زیادہ سوچ میں مبتلا کرنے والی حدیث ملتی ہے ترمذی اور نسائی میں کعب بن مالک سے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دو بھوکے بھیڑیے جو بکریوں کے گلے میں چھوڑ دیے جائیں وہ بکریوں کے ریوڑ کو اتنا نقصان نہیں پہنچاتے جتنا دو خصلتیں انسان کے دین کو نقصان پہنچاتی ہیں. یہ بہت زیادہ دل پہ بوجھ پڑنے والی باتیں ہوتی ہیں ان لوگوں کے جو خاص طور پہ دین کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں کہ کہیں ہمارے اندر ان میں سے کوئی بات تو نہیں اور کل اللہ آپ کو بھی جوڑے. ساری زندگی کا بھی یہ کھیل ہے آپ کا, یہ آپ کا دو چار سال کی بات نہیں ہے. یاد رکھیں یہ دو چیزیں موٹی موٹی کر کے لکھ لیں کہ دو چیزیں انسان کے دین کو نقصان کا شکار کر دیتی ہیں. نمبر ایک مال کی محبت, دل اتنا مال کی محبت میں چور ہے کہ بس خالی نہیں ہو رہا, اور دوسری اپنی عزت اور جاہ کی طلب, مجھے بڑا بناؤ, میرا مقام کیا ہے, مجھے بتاؤ میرا کیا رتبہ ہے, میرا کیا مقام ہے, بتائیں میرے پاس کیا مراحت ہے. یہ چیز دین کو نقصان دیتی ہے. طبرانی کی بھی یہ روایت ہے اور کئی حوالوں میں بھی موجود ہے. اسی طرح ایک اور روایت حضرت ابن عباس سے ہمیں ملتی ہے کہ جاہ اور ثنا یعنی بڑا بننا اور تعریف کروانا, اس کی محبت انسان کو اندھا بہرا بنا دیتی ہے. آپ ذرا سوچیں کسی سے اپنی تعریف کرانا مشکل ہے؟ لے لیں بچے اور ماں کی مثال کو دوبارہ. آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا بچہ آپ کی تعریف کرے, کیا کریں گے آپ؟ بچے نے چاکلیٹ مانگا, لو بیٹا, کینڈی مانگی, لو بیٹا. وہ کوئی خراب کام کرنا چاہتا ہے آپ نہ کریں. آپ اس بچے سے پوچھیں بیٹا ممی کیسی ہیں, کیا کہے گا؟ ممی از ویری گڈ, بہت پیاری لگے گی اس کو ممی. اب آپ ہیں ایک ظالم ماں, وقت پہ کھانا دیتی ہیں, وقت پہ چیز دیتی ہیں, کینڈی کھانے نہیں دیتی, کھجور دیتی ہیں. آپ اس بچے سے پوچھیں ممی کیسی ہیں تو کیا کہے گا؟ وہ کہے گا نا ممی از ویری سافٹ, ابو بہت اچھے ہیں, وہ چپکے سے پکڑا دیتے ہیں. تعریف کرانا اتنا آسان ہے واللہ. اگر آپ دنیا میں چاہتے ہیں نا کہ لوگ آپ کی تعریف کریں, یہ سب سے آسان کام ہے. لیکن جب بندے کو مقام اپنا نہیں دین کا مقام پیارا ہوتا ہے, آپ کو اپنے بچوں کی اصلاح پیاری ہے, آپ اپنے بچوں کے دانت نہیں خراب کرنا چاہتے, آپ کہتے ہیں مجھے برا کے سخت کے جو مرضی کے میں نے اس کو وہ بتانا ہے جو میرا فرض ہے, جس سے کل اس کا اچھا کردار بنے گا, جس سے کل یہ ایک اچھا شہری بنے گا. اگر اپنی ذات میں کھونے والے لوگ ہوتے دین کا کام کرنے والے تو آج دین ختم ہو چکا ہوتا, کیونکہ ان کی ذاتیں ختم ہو گئیں. کل من علیہا فان, سارے ہی فانی ہیں, کل وجہ خالق, ہر چہرہ ہلاک ہونے والا. لہذا کبھی زندگی میں کسی بڑے مقام پہ آ پائیں, کبھی صرف اس لیے لوگوں کے ساتھ نرمی نہ برتیں کہ لوگ آپ کو پسند کریں. اور سختی کی تو لوگ کہیں گے یہ برے ہیں, یہ سخت, یہ میں اچھے نہیں لگتے. بعض لوگوں کو اتنے پیارے لگتے ہیں, اتنا لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, بات نہیں ان کی مانتے. آپ دیکھیے اولادوں کو دیکھیں, ماں باپ سے بچے اتنا پیار کرتے ہیں, بات پھر نہیں مانتے. کچھ بچے بچپن میں ماں باپ کو بالکل پسند نہیں کرتے لیکن بات مانتے ہیں ان کی آج بھی, تو کون سا بہتر ہے؟ وجل لسان صدق فی الاخرین, ہر بندہ چاہتا ہے نا کہ میرے بعد میری اولاد میرے لیے اچھی ہو. مجھے یا پھر اپنے والد کی ایک بات یاد آ جاتی ہے, وہ کہا کرتے تھے کہ کرنا اپنے لیے, یعنی کچھ لفظ سن کے تھے مجھے صحیح یاد نہیں, صوبہ جگ کی, یہ اینڈ پہ آتا تھا کہ کام تم اپنے لیے اچھا کرو گے اور صوبہ تمہیں سارے جگ کی مل جائے گی. کام تو تم نے اپنے لیے کرنا, اچھا برا اچھا کرو گے تو سارے خود ہی تمہیں اچھا کہنے لگ جائیں گے حالانکہ تم نے اپنے لیے کیا, اور اگر کام ہم اپنا ہی برا کریں برائی سارے معاشرے کی مل جائے گی. تو لہٰذا درد مند دل جو ہوتے ہیں نا, جو اصلاح کے طالب ہوتے ہیں, جو کسی چیز کی کوالٹی کے کانشیس ہوتے ہیں, وہ یہ چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں اچھا کہیں یا برا کہیں, پھر کہتے رہے ہم نے ان کو وہ بات کہنی ہے جو ٹھیک ہے. اور خاص طور پہ جب مبلغین اور دین کی دعوت دینے والوں کی سوچ یہ ہو جائے نا کہ میں نے تو وہ باتیں لوگوں کو بتانی ہے جس سے لوگ واہ, کتنے آسان مسئلے بتاتے ہیں, کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں, ہم نے نہیں سخت بات بتانی ہے ایسے پھر لوگ ہمارے پاس نہیں آئیں گے, تو وہ چیز بھی دین کو بہت نقصان دیتی ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ امام غزالی کہتے ہیں کہ دنیا میں عزت اور جاہ کی محبت تین شرطوں کے ساتھ جائز ہے, تین کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ جائز ہے. نمبر ایک, اس سے مقصود اپنے آپ کو بڑا اور اس کے مقابل دوسرے کو چھوٹا یا حقیر قرار دینا نہ ہو, یعنی آپ اس لیے نہ بڑے بنیں کہ دوسروں کو چھوٹا کریں, بلکہ آخرت کے فائدے کے لیے ہو کہ لوگ میرے معتقد ہو کر نیک اعمال میں میرا اتباع کریں. یعنی کوئی مجھ سے کیوں عقیدت رکھے؟ تاکہ لوگ میری پیروی کریں اور آخرت اچھی کریں. ہر استاد یہ سوچ سکتا ہے، ہر ماں باپ یہ سوچ سکتے ہیں، ہر لیڈر یہ سوچ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. آپ عزت کرائیں اپنے بچوں سے، اپنی استاد کو عزت کرانی چاہیے شاگردوں سے، دین کی عزت کے لیے اپنی عزت کرائیں. اگر استاد چل رہا ہے تو پیچھے چلیں، یہ استاد کی عزت نہیں ہے، یہ اس دین کی عزت ہے جو آپ کو اس سے ملے گی. ماں باپ کے پیچھے آپ چلتے ہیں، یہ ماں باپ کی عزت نہیں ہے، یہ اس ادب کی وجہ سے جو کہ آپ کو ان ماں باپ کا کرنا ہے. تو لہٰذا پہلی چیز کیا ہے کہ آپ اس لیے کسی سے اپنی عزت کروائیں کہ لوگ نیک عمل کریں اور آخرت میں آپ فائدہ حاصل کریں. دوسری شرط کیا ہے کہ جھوٹی ثنا خوانی مقصود نہ ہو، کہ آپ میں ہے تو خوبی کوئی نہیں اور آپ کے ارد گرد بیٹھے لوگ آپ کی تعریفیں کرتے رہے. پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں نا یہود کے قصے میں کہ چاہتے کیا کہ یحمد بما لم یفعلوا، اس پہ بھی ہماری تعریفیں کی جائے جو ہم نے کیا بھی نہیں. یہ بہت ہی بری صفت ہوتی ہے. اور تیسری کیا ہے، اس کے حاصل کرنے کے لیے کسی گناہ یا دین کے معاملے میں مداہنت اختیار نہ کرنی پڑے، سست نہ ہو جائیں دین کے معاملے میں اس تعریف کو سن کے. باقی رہ گئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، تو آپ تو خود سکھایا کرتے تھے. ایک بڑی پیاری دعا مجھے یاد آ رہی ہے ایسے موقع پہ کہ اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن، اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا کر دے. وفی اعین الناس کبیرا، اور لوگوں کی نظروں میں مجھے بڑا کر دے. مجھے تو بڑا تیری نظروں میں بننا ہے، لوگ مجھے بڑا کیسے سمجھے؟ اب یہاں پھر کوئی شو مارنے لی بات ہے؟ نہیں، مراد کہے کہ میں ایسے بڑے کام کروں کہ لوگ میرے ان نیک اعمال میں میری پیروی کریں. امام مالک فرمایا کرتے تھے، جو شخص واقعی صالح اور نیک ہو، لوگوں کی نظروں میں نیک بننے کے لیے ریاکاری نہ کرے، اس کے لیے لوگوں کی طرف سے مدح اور ثنا کی محبت مذمم نہیں ہے. یعنی آپ میں واقعی خوبی ہے، تو پھر اگر آپ سوچتے ہیں کہ لوگ آپ کی اس پہ تعریف کریں تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی برائی نہیں ہے. بات چاہیے کہ بچتے بچاتے کہیں بھی نفس نہ موٹا ہونے پائے، کیونکہ جہاں انسان اپنی ذات کی بڑائی کی فکر کرتا ہے تو وہاں بعض دفعہ دین کو بھی پیچھے کرنے لگتا ہے، یہ چیز درست نہیں ہے. تو یہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس دعا کے بعد ہم سب کو بھی اپنا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے. اتنی پیاری دعائیں وہ کیسے مانگ رہے ہیں؟ ہمیں کیوں نہیں آتی ایسی دعائیں؟ ہم کیوں نہیں سوچتے؟ آپ دیکھیے کہ جتنی معرفت زیادہ ہوگی نا، اتنی خوبصورت دعائیں نکلیں گی. جو بچے اپنے ماؤں سے بڑا پیار کرتے ہیں نا، ان کو ماؤں سے لاڈ کرنے بھی آ جاتے ہیں، گلے میں باہیں ڈالیں گے، کبھی پاؤں دبائیں گے، کبھی کچھ کبھی کچھ. اسی طرح جب بندے کو اللہ سے محبت ہوتی ہے نا، اس کے احسانات کا احساس ہوتا ہے، اس کی نعمتوں کا احساس ہوتا ہے، تو بندہ اس طرح کی لاڈ والی باتیں کرتا ہے، پیار والی باتیں کرتا ہے. اور اصل توحید بتا دی ابراہیم نے ان چند دعاؤں میں، اس کی ربوبیت کو پہچاننا، اس کی الوہیت کو پہچاننا، ڈر اسی سے، امید اسی سے، خوف اسی کا. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی چوائس کتنی خوبصورت تھی، دعا بھی کتنی پیاری مانگتے ہیں. اتنی تعریفیں کی رب کی اور مانگا کیا؟ پہلی دعا دیکھیں جو اپنے لیے مانگی کیا ہے، حب لی حکمن، اے اللہ حکمت دے، مزید علم دے، اے اللہ میں اس علم پہ اپنے آپ کو کافی نہ سمجھوں بلکہ اور دے، اور علم جو دیا اب اس کو استعمال کرنا بھی آئے. اور دوسری چیز کیا مانگی؟ والحقنی بالصالحین، صحبت صالحین. اس پہ پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ پڑھ کے دیکھیں آئمہ کرام کی، کہ صحبت صالحین کو پانے کے لیے انسان کے دل میں کتنی طلب ہونی چاہیے. ایسی یہ دعائیں موت کے وقت نہیں نکلتی منہ سے کہ اللہم بالرفیق الاعلی. جس بندے کی حیات جمیل ہوتی ہے نا، اسی کا بعد میں ذکر جمیل ہوگا. ہم جیسی زندگیاں آج بسر کر رہے ہیں نا، کل ہماری ایسی ہوں گی. ذرا ایک لمحے کے لیے سوچے تو صحیح، اپنے اوپر لیں کہ کیا میرے مرنے کے بعد لوگ لسان الصدقین میرے لیے کریں گے یا لسان کچھ اور. میں نے ایک انگلش کی بک پڑھی تھی، میں کانپ کے رہ گئی تھی اس کو پڑھ کے، آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہاں اس موقع پہ، لگتا ہے کہ بہت ہی مناسب ہے. ایک شخص ہے، اس کو خبر ملتی ہے کہ کسی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اس کا فیونرل ہے. یہ انگریز تھا، یعنی نان مسلم، میں نے امریکن بک میں پڑھی تھی یہ چیز، یعنی اسلامک بک نہیں تھی وہ. تو ایک شخص کو خبر ملی کہ فلاں چرچ میں اب کسی کا فیونرل ہے، تو تم نے وہاں جانا ہے. اب یہ امریکنز کرتے کیا ہیں کہ جب کسی کی ڈیتھ سیریمنی ہوتی ہے تو پورا اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، پھر اس کو رکھتے ہیں، پھر سارے اس کے رشتے دار، ملنے جلنے والے جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں اور وہ سب پھر مائک پہ آ کے اس کی خوبیاں، صفات، جو کچھ ہوتی ہیں وہ بیان کرتے ہیں. اور اس کے بعد مختلف گروہوں سے اس کے لوگ آتے ہیں، اس کے بزنس کے، کچھ گھر کے، کچھ سسرال کے. اس کو بھی خبر ملتی ہے کہ کوئی مر گیا تو میں تو جب وہ تیاری کر کے جاتا ہے، وہاں جا کے دیکھتا ہے بہت سارے لوگ تیار ہیں اس طرح سے اور کچھ باتیں کرتے کراتے، اور ہر بندہ اس کے بارے میں کمنٹس دے رہا ہے نا، جو بھی اس نے دینی ہے. پھر اس کے بعد جو ساری بات کا خلاصہ کیا تھا کہ جب وہ سب لوگوں کو کیتا کے جاتا ہے، آگے جاتا ہے، تو ایک دم وہ جب کفن کو کھولتا ہے، تابوت جب کھلتا ہے جس میں ڈیڈ باڈی ہے، تو وہ چہرہ دیکھتا ہے تو وہ خود ہوتا ہے، یعنی وہ اپنی فیونرل سیریمنی میں آیا ہوا ہے. وہاں کھڑا ہو کے وہ سوچتا ہے کہ جب میں مروں گا تو میرے ان لاز آئیں گے تو وہ میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، میرے کولیگز میرے بارے میں کیا باتیں کریں گے، اور پھر وہ چیخ مار کے وہاں سے بھاگ جاتا ہے. یعنی یہ بات میں نے تھوڑی سی آپ کو مختصر سنائی ہے، میں نے اس کو اس طرح لیا، اس پہ پورا ایک میں نے تربیت سیشن بھی دیا تھا. کیا آپ سوچیے، میں مری ہوئی ہوں، میری ڈیڈ باڈی رکھی ہوئی ہے اور میرے ان لاز آ رہے ہیں، میرے رشتے دار، میرے ساتھی، لوگ میرے بارے میں کیا کریں گے؟ ہمارا ایک کلچر ہے کہ لوگ زندگی میں جو مرضی کے موت پہ آ کے تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ صرف یقین کریں وقتی ہوتی ہیں. دو چار دن جب غم ٹھنڈا ہوتا ہے پھر شروع ہوتے ہیں، پھر اسی کی برائیاں، یہ نہیں کر کے گیا، وہ نہیں کر گیا، اپنی زندگی میں کر جاتے، یہ کرتے، وہ کرتے. اگر آپ حقیقت میں اپنا اصل دیکھنا چاہتی ہیں نا کہ آپ کون ہیں، تو آپ اپنے آپ کو ڈیڈ حالت میں سوچیں، میرے مرنے کے بعد لوگ کیا سوچیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک جنازہ گزرا، آپ نے فرمایا کہ مستریحن او مستراح انہو. کیا مطلب ہے؟ کہ یا تو آج یہ راحت میں آ گیا یا دوسرے اس کی وجہ سے راحت میں آ گئے. پوچھا کیا مطلب؟ کہا یا تو یہ دوسروں کو اتنا ستاتا تھا کہ آج لوگ خوش ہو رہے ہیں کہ شکر ہے جان چھوٹی، ساس کا انتقال ہوا، اور یا پھر یہ بیچارہ اتنا ستایا ہوا تھا کہ آج یہ لوگوں کی باتوں سے امن میں آ گیا. ہم پوچھے اپنے آپ کو کہ میں یا لوگ مجھ سے مسترا ہونا. ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ بڑی نمازیں پڑھتی تھی، بڑے روزے رکھتی تھی، بہت اچھے کام کرتی تھی، لیکن زبان سے ہمسایوں کو تکلیف دیتی تھی. اللہ کے نبی نے فرمایا وجبت وجبت وجبت، تین دفعہ کا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. پھر ایک اور عورت کا جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا کہ عبادات تو فرض کی حد تک تھی لیکن اخلاق کی بڑی پیاری تھی، اور صدقہ بڑا کرتی تھی، چاہے چیز کے ٹکڑے ہی دے دیتی تھی لوگوں کو، قط کے لفظ آتے ہیں. اللہ کے نبی نے اس پہ بھی فرمایا وجبت وجبت. پوچھا کیا؟ اللہ کے نبی کا پہلی عورت پر جہنم واجب ہو گئی اور دوسری پر جنت واجب ہو گئی. دو کھاتے ہیں ہمارے، ایک حقوق العباد کا اور ایک حقوق اللہ کا. دونوں ترازوں کو جب تک بیلنس نہیں کریں گے سیدھا نہیں جا سکیں گے. گاڑی کے چاروں پہیے سیدھے چلتے ہیں پھر ہی پہنچتے ہیں، صرف ایک ٹائر پنکچر ہو جائے تو گاڑی رک جاتی ہے. کئی لوگوں کی گاڑیاں قیامت کے دن، یقین کریں، حقوق العباد کے ویلز کا پنکچر ہونے کی وجہ سے رکی ہوں گی. بڑی فکر کریں، یقین کریں. اور یہاں غور کریں، آخرین کی بات کی، یہ نہیں کہا میرے دور کے لوگ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، تو ان سے تو کچھ بھی کہلانا آسان ہے. اصل بات بعد کی، اور بعد میں ہمیشہ وہی چیز ہوتی ہے جو سچ ہوتی ہے. نبیوں کو زندگی میں مارا گیا، مجنو، دیوانہ، کیا کچھ کہا گیا. آج دیکھیے نوح کا نام کیسے آتا ہے، آج ابراہیم کا نام کیسے ہے. اصل بات یہ کہ آپ کے بعد کوئی آپ کو کیا کہتا ہے. چہرے پہ آ کے تو لوگ بادشاہوں کو بھی سلام کرتے ہیں، دل میں گالیاں دیتے ہیں. ایک مالک نے اپنے کسی موت کے وقت پہ اپنے غلام سے یا آقا جو بھی اس کا ملازم تھا اسے معافی مانگی کہ میں نے تمہیں بہت سخت سخت کہہ دیا، میں اکثر میں ڈانٹتا رہتا تھا، مجھے معاف کر دو. اس نے کہا نہیں جی، صاحب برابر ہے. کہا کیا برابر ہے؟ کہا آپ مجھے اونچی گالیاں دے رہے ہوتے تھے، میں اس وقت دل میں آپ کو دے رہا ہوتا تھا، حساب برابر ہو گیا. اور یقین کریں، جو لوگ ہمارے آگے نہیں بول سکتے وہ دل میں بول رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی پھر وہ ریئیکشن سے بھی بولتے ہیں، کبھی اٹھنے کے انداز سے، کبھی چیز مارنے کے انداز سے. آپ بچوں کو دیکھیں، آپ کے جو بچے آپ کے آگے نہ بولیں، آپ ڈانٹیں، وہ زور سے پاؤں پٹکیں گے، دروازہ زور سے ماریں گے، یہ بولتے ہیں. اس زبان کو سمجھنا چاہیے. تو دعا کیا ہے کہ اللہ مجھے اتنا سچا کر دے کہ میرے بعد لوگ میرے اندر کوئی کمی نہ پائیں. یا صدق کا ایک اور اینگل دیکھتے ہیں کہ اللہ میرے ظاہر اور باطن میں فرق نہ ہو. لوگ یہ نہ کہہ دیں کہ بڑے خدمت کر کے گئے دین کی ابراہیم علیہ السلام صاحب اور بعد میں دیکھیں پتا کیا چلا کہ سارا ہی ان کا ذاتی فائدہ تھا اس میں. اے اللہ کو میرے کال اور فیل کا تضاد نہ کریں. اور ایک اور بھی مفہوم بنتا ہے کہ اللہ لوگ میری وہ تعریف کریں جو سچی ہو, صرف ان کی خوش فہمیوں پہ مبنی تعریفیں نہ ہوں. اور قیامت کے دن دیکھیں تو میرا تو حال ہی کچھ اور ہو. افسوس کی بات کیا ہے کہ عموماً لوگوں کا حال کیا ہے کہ لوگوں کی ظاہری نیکیاں دیکھ کر ان کو نیک سمجھ لیتے ہیں اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ بس یہ تو بہت ہی زیادہ اللہ کے مقرب ہے اور اب یہ کرنے والے بھی ہوں گے اور ان کی دعائیں بھی قبول ہوں گے. یہ چیز بہت بڑے دھوکے کا انسان کو شکار کر دیتی ہے. آپ کیا ہیں کبھی لوگوں سے نہ پوچھیں. دو جملے لکھ لیں, ساری دنیا آپ کی تعریف کرنے لگ جائے. کبھی خود کو اچھا نہ سمجھیں جب تک آپ اکیلے میں خود اپنی تعریف نہ کریں, آپ کا دل نہ بتائے کہ آپ اندر سے کیا ہیں. اور اس کا اپوزٹ بھی لیجئے, ساری دنیا آپ کی مخالفت کرے, چھٹلا رہی ہے, انکار انکار, آپ ایسے آپ ایسے آپ ایسے, کبھی لوگوں کی وجہ سے ڈپریشن میں نہ جائیں جب تک آپ کا اندر آپ کو نہ بتائے کہ آپ کیا کر رہے ہیں اور کیا نہیں کر رہے. ہر بندہ اپنے اندر کو خوب اچھی طرح جانتا ہے. کل نفس بما کسبت رہینہ, ہر بندے نے اپنے اندر کو اپنی باتوں کو اپنی کمائیوں کے بس گروی رکھا ہوا ہے. بل الانسان علی نفسہ بصیرہ, سورۃ قیامت میں آتا ہے کہ بلکہ انسان اپنے آپ کو خوب جانتا ہے. ولو القی معاذیرہ, چاہے کتنے عذر بیان کرے, لوگوں کے سامنے اس کی بڑی چیزیں موجود ہیں, بڑی باتیں موجود ہیں, لیکن ایسا بندہ خود کو خوب جانتا ہے کہ میں کیا ہوں. اور خود کو کیسے پتا چلے کہ ہم کیا ہیں؟ میں تو اس کا صرف ایک جملے میں جواب جانتی ہوں, واللہ آپ کے دل کا اطمینان. سب سے پہلے جو ٹوکتا ہے نا ہمیں ہمارے غلط کام کرنے پہ, وہ ہمارا اپنا آپ ٹوکتا ہے, ضمیر, نفس لوامہ. ہاں اس کی موت ہو گئی ہو تو پھر تو الگ بات ہے, لیکن آپ کو خود پتا چلتا ہے آپ کیا کرتے ہیں. آپ کوئی نیکی کر کے آتے ہیں آپ کا دل خوش ہوتا ہے؟ ایک اندر کھلا کھلا پن دکھتا ہے؟ کسی نے نہیں بتایا آپ کو, کسی کو آپ نے نہیں ابھی بتایا. کہتے ہیں کیا بات ہے آج آپ خوش بہت ہیں. آپ کہتے ہیں آج اللہ کے حکم سے ایک بہت اچھی نیکی ہو گئی, دل کھلتا ہے نا. اور آپ گناہ کریں, غلط کریں, کسی سے زیادتی کریں, کسی کو ناجائز ایک ہاتھ ہی لگا دیں, کوئی چار جملے ہی سنائیں, دل میں کلک آتی؟ کون بتاتا ہے؟ یہ اندر کا چوکیدار, یہ ہے گارڈ. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا اتقوا ہا ہنا, تین دفعہ آپ نے یشیر الى صدری, اپنے سینے کی طرف اشارہ کیا کہ تقوی اندر ہے, یہ چوکیدار اندر رہتا ہے. اب آگے اسی دل کی ساری باتیں آنے والی ہیں. اور یقین کریں کہ ان آیتوں کو اگر ہم نے ضائع کر دیا تو ہم ضائع ہو جائیں گے. جو نبیوں سے زندگی گزارنے کے طریقے نہیں سیکھے گا نا, پھر دنیا والے تو اس کو جو ان کا دل چاہے گا وہی سکھائیں گے, وہی بتائیں گے. آج دنیا میں کہیں بچوں کو بولڈ بنانے کے نام پہ کہا جاتا ہے ان کی خوب تعریفیں کرو, ان کا کانفیڈینس لوز ہو جائے گا, بچوں کو بالکل نہ ٹوکو. ہے نا تربیت کے انداز, پوری ایک بک ہے کہ ویسٹرن سٹائل میں کیا تربیت کے انداز ہے, کئی بالکل نان اسلامک ہے. اور مجھے یقین ہے کہ اگلے وقتوں میں ان کو اپنی کتابوں میں سے وہ نکالنے پڑیں گے. بچے کو ڈانٹو نہیں, بچے کو کچھ نہ کہو, بچے کو منع نہ کرو, یہ نہ کرو, یہ نہیں کہا. لہذا قرآن سے جب ہم پڑھیں گے تو پتہ چلے گا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں. اور یہ دعا قبول ہوئی, سورۃ الصافات آیت 108 سے 110 میں ہم پڑھیں گے, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخَرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ, ہم نے پچھلوں میں اس کا ذکر خیر چھوڑ دیا. آپ دیکھیے کہ انسان کی کمزوری ہے ایک قسم کی دوسروں کی محبت. حضرت علی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ اللہ کے نبی میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں, لوگ مجھ سے محبت کریں, میں کیا کروں؟ چلیے یہی سوال کوئی آپ سے کرے تو آپ کیا کہیں گے؟ ان کو خوب تحفے دیا کرو, ان کو کھانا کھلاؤ, ان کے آگے پچھے پھرو, یعنی تصور میں یہی آتا ہے نا, اظہار کرو. اللہ کے نبی نے اتنی گر کی بات بتائی, آپ کتاب الزہد کی کوئی بھی حدیث کی کتاب دیکھیں آپ کو انشاءاللہ یہ حدیث اس میں مل جائے گی. کہا کہ علی اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے لیے اللہ دلوں میں محبت ڈالے تو تم اس سے بے نیاز ہو جاؤ جو مخلوق کے ہاتھوں میں, مت لوگوں کی طرف دیکھو اور اللہ کی طرف نظریں لگا دو. مراد کہہ کہ اپنے کام سے کام رکھو. یقین کریں آپ اپنے مقصد سے پیار کریں, لوگ آپ سے پیار کریں گے. آپ اپنی جاب سے پیار کریں، جاب والے آپ سے پیار کریں گے. آپ اپنے بچوں کے بہترین مستقبل سے پیار کریں، آپ کے بچے آپ سے پیار کریں گے. آپ اپنے شوہروں کی عزت سے پیار کریں، شوہر آپ سے پیار کریں. ٹٹ فور ٹٹ، ایک ہاتھ سے دیجئے کل ملے گا، ایک طرف سے آتا ہے دوسری طرف سے جاتا ہے. اللہ نے تو خود ہی کہہ دیا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل الرحمن لهم ودا، کچھ اس طرح کا مفہوم ہے. ترجمہ اس کا یہ کہ جو لوگ ایمان لا کے عمل صالح کریں گے، رحمان ان کے لیے خود ہی دلوں میں محبت ڈال دے گا. کیوں آج حضرت ابراہیم سے اتنی محبت ملتی ہے؟ وہ تو ہمیں جانتے بھی نہیں، نام بھی نہیں سنا ہوگا انہوں نے ہمارا. ہمارے دلوں میں ان کی محبت اللہ نے ڈالی. پھر وہ حدیث خوب بھی یاد کیجئے کہ اللہ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو پھر جبرائیل سے کہتا ہے، پھر جبرائیل آسمان والوں سے، آسمان والے زمین والوں سے کہتے ہیں کہ تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر چاروں طرف اس کے لیے قبولیت قائم ہو جاتی ہے. بے نیاز ہو جائیں لوگوں کی محبتوں سے، با مقصد بنے، لوگوں کو نفع دیں، انشاءاللہ لوگ محبت کریں. کوشش کریں کسی کو تکلیف نہ دیں، یقین کریں آپ کسی کو کچھ بھی نہ دیں، کچھ نہ کریں کسی کے لیے، خیر کی، کو بات کی، کسی کا کام، پیسے روپے، کچھ نہ دیں، ایک کام کر لیں، کسی کو تکلیف دینا چھوڑ دیں. آپ دیکھیے گا کہ اس کے دل میں آپ کے لیے محبت پڑے گی. موسیٰ کے لیے تو اللہ نے خود کہہ دیا تھا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اے موسیٰ تیرے لیے ہم نے دلوں میں محبت ڈالی. فرعون جیسا جابر شخص کئی بار قتل کی کوشش کے باوجود تجھے نہ مار سکا. آج بھی کچھ بچے ہوتے ہیں ان کے اندر فطری محبت ڈلتی ہے، ان کے لیے شکل و صورت سے نہیں محبت ہوتی، اللہ ڈالتا ہے محبت. پتہ نہیں ان کے ماں باپ کی کیا دعائیں ہوتی ہوں گی کہ اللہ ان بچوں کے لیے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ اِمَامًا، تو ابراہیم علیہ السلام اس طرح کی خوبصورت باتیں کرتے ہوئے آخر میں کہتے ہیں وَجَعَلْنِي مِمْ وَرَثَةِ جَنَّتِ النَّعِيمِ، بس میری تو منزل یہ ہے کہ اللہ بنا دے مجھے ان لوگوں میں سے جو نعمت والی جنت کے وارث ہوں. جنت کیا ہوتی ہے؟ ان کی منزل. اصل کہانی یہ ہے کہ اللہ بس دنیا اچھا کے یا برا کے، خواہش کیا ہے کہ اگر دنیا میں بھی تعریف ہو تو وہ اسی لیے ہو کہ لوگوں کی گواہیاں میرے حق میں اچھی جائیں اور مجھے جنت مل جائے. بس مجھے ورث جنت ہی نہیں چاہیے. یہ جو ورث ہے نا، یہ وارث کی جمع ہے، جیسے ساحر کی سحرا، طالب کی طلبہ، کہ اللہ بس جنت سے کسی کم چیز پہ میں نہیں کافی اپنے آپ کو سمجھتا، مجھے جنت چاہیے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کی طلب کرنی چاہیے. کوئی یہ مت سوچے کہ جنت کو مانگنا یا جنت کی بات کرنی انسان کے کوئی درجے میں کمی ہو جاتی ہے. ایک دو چیزیں اس میں تھیں، جیسے خطیئتی کا لفظ جو ہے اس کو میں نے تھوڑا واضح نہیں کیا، یہ خطیئتن کی جمع ہے، خطا اس کا روٹ ہے، اور خطایا کے معنوں میں آتے ہیں. اب آگے سے پھر انداز تھوڑا سا حقوق العباد کی طرف جاتا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے سب کچھ مانگ لیا تو ساتھ ہی باپ کی یاد آئی، جیسا بھی ہو باپ تو ہوگا، کہ وَغْفِرْ لِي أَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اور بخش دے میرے باپ کو، وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے. یہاں ضالین کہہ کے باپ کی بے عزتی کر رہے ہیں؟ نہیں، اس کو حق سے ہٹا ہوا سمجھ رہے ہیں. ضال کا لفظ پیچھے بات ہوئی ہے ابھی چند دن پہلے ہی، کہ ضالین کا لفظی معنی صرف گمراہ ہونا نہیں ہوتا، نادان بھی ہوتا ہے، نا واقف لوگوں میں بھی ہوتا ہے. کہ اللہ میرے باپ کو بھی پتہ ہی نہیں ہے، اس کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ میں کس طرح سے ایسے کام کروں، میں کیا کروں، ان تک علم نہیں پہنچا، لہٰذا اللہ تو ان کو بھی بخش دے. اور یہ دعا کب ہوئی تھی؟ جب ان کو بھی یہ نہیں پتا تھا کہ ایسے لوگوں کے لیے دعا نہیں کی جا سکتی جو کہ شرک پہ مرے. پیچھے ہم باپ کا کردار بھی پڑھ چکے کہ باپ تو کہہ رہا تھا لار جمن کا، میں تجھے رجم کر دوں گا، لیکن بیٹا کتنا واہ منیب ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ اللہ میرے باپ کو بھی معاف کر دے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کسی انسان کی جتنی مرضی برائی سامنے کھل جائے، ٹھیک ہے ہم کفر شرک اس وقت بات نہیں کر رہے، نہ کوئی مسئلہ دے رہے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ ہر بندے کی ہدایت کی تڑپ رکھیے. روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابراہیم اپنے باپ کو اس طرح دیکھیں گے کہ اس کے چہرے پر سیاہی چھا رہی ہوگی. پوچھیں گے کیا آج میری بات آپ مانیں گے ابا جی؟ تو بوڑھے ابا جی کہیں گے ہاں آج تو مانوں گا. کہا لیکن آج ماننے کا فائدہ نہیں، آپ کو پہلے میں نے کہہ دیا لیکن آپ نے بات نہ سنی. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو بجو کی شکل کا بنا دیں گے جن کی دم سے یا پاؤں سے پکڑ کے جہنم ان کو ڈال دیا جائے گا. آپ سوچ لیجئے کہ پھر کون کس کی امید پہ جیے گا اور کون کس کو کل کچھ دے گا. ابراہیم جن کو خلیل اللہ کا, آپ سوچیں اسلام کا مزاج کتنا کلیئر سمجھ آتا ہے, خلیل اللہ کا باپ آگ میں جا رہا ہے. لوگ کہتے نہیں وہ باپ نہیں وہ چچا تھا, کہ یہ آزر ان کے باپ نہیں چچا تھے. وجہ کیونکہ نبی کا باپ مشرک نہیں ہو سکتا, وہ بے لاغ عدالت ہے, وہ ایسی عدالت ہے باپ بیٹے بیٹی باپ کسی کو فائدہ نہیں دیا جائے گا. کیونکہ ولا تخزنی یوم یبعثون, مجھے شرمسار نہ کرنا اس روز جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے, کہ اللہ لوگ کہیں گے خلیل اللہ کا باپ آگ میں چلا گیا. اے اللہ اگر میری یاد میں کوئی کمی ہوئی کوئی کوتاہی ہو گئی تو اس کے اندر مجھے بھی معاف کر دے, میرے باپ کو اگر آگ میں بھیجے گا کیا حالات ہوں گے. اے اللہ تو اس وقت مجھے شرمندہ نہ کرنا, کیونکہ یوم لا ينفع مال ولا بنون, جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے. سمجھ آ رہی ہے نا عید کی, کہ ابراہیم باپ کو کام میں نہیں آئیں گے اور اسی طرح نوح اپنے بیٹے کنعان کے کام نہیں آئیں گے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس کے عمل نے اس کو پیچھے چھوڑا اس کا نسب اس کو آگے نہیں بڑھائے گا. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جب ابراہیم اپنے باپ کو پورے میں دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیں. پھر کہیں گے اللہ اس سے زیادہ میرے لیے اور رسوائی کیا ہوگی, تو نے کہا تھا کہ میں تجھے رسوا نہیں کروں گا اور آج میرا باپ آگ میں جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے جنت کافروں پر حرام کر دی, پھر ان کے باپ کو نجاست میں لتھڑے ہوئے بجو کی شکل میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. نہ باپ نہ بیٹے کوئی کام نہیں آئے گا, تو بیٹیاں کام آئیں گی. اب ایسے لگتا ہے کہ اس آیت کو پڑھنے کے بعد کہ کوئی باپ بیٹا اولاد مال کام نہیں آئے گا, لیکن کون سے باپ اور بیٹے یا اولادیں کام آئیں گی, سورت کہف میں آپ پڑھ چکے, المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا والباقیات الصالحات, وہی مال اور وہی بیٹے کام آئیں گے جس کو باقیات الصالحات بنا دیا, اپنے ہاتھ سے دے دیا, اپنے ہاتھ سے اللہ کے حوالے کر دیا. جن کو جو زندگی میں نہیں اللہ کے ہاتھ میں دیں گے وہ بعد میں کہاں جائیں گے اللہ کی طرف, وہ تو روئیں گے کچھ بھی کریں گے لیکن پھر اللہ ہی ان کو لے کے آئے گا اپنی طرف تو آئیں گے. لہذا اولادوں کو اور اپنے مالوں کو اپنے ہاتھ سے اس کو دے جائیے جس کے ہیں وہ, اور انسان کے مال میں وہی مال اس کا جو اس نے کھا لیا اور جسم سے گندگی بن گیا, یعنی کچھ انجوائے کر لیا کچھ کھاتے ہی نہیں تو مال ان کا تو نہ ہوا. دوسری چیز جو پہن لیا, چلو خوش ہو لیا کچھ پہن اوڑ کے گیا چیتڑے بن کے اتر گیا جسم سے, اور تیسرا جو اپنے ہاتھ سے اللہ تعالی کی تجوریوں میں جمع کرا دیا. فرمایا باقی تو سارا مال جو ہے وہ رسا کا ہے. پھر تو لوگ پوچھیں گے کہ فلاں کیا چھوڑ کے گیا. اب جب اولاد کی بات ہوئی کہ وہاں اولاد اور مال کام نہیں آئے گا, تو فرمایا کہ پھر کام کیا آئے گا, کیا چاہیے وہاں, فَإِن لَّمَن أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ, مگر جو شخص لے آیا اللہ کے حضور سلامت دل, قلب سلیم کام آئے گا وہاں, جو سلامت ہوگا. یہ کون سا دل ہے؟ یہ مومن کا دل ہے, جو شرک سے سلامت, جو کفر سے سلامت, جو نفاق سے سلامت, جو خواہشات سے سلامت, ریاکاری سے سلامت, عجب سے سلامت, اللہ کے ماں سوا ہر چیز کے ذکر سے سلامت, جو بری تقدیر سے سلامت, جو بدعت سے سلامت, وہ جو ہر اس چیز سے سلامت رہا جس سے اللہ کی یاد میں کچھ خلل پیدا ہوتا ہے. اس ایک سلامتی کے اوپر کتنی مختلف روایتیں ہمیں ملتی ہیں. کوئی کہتا ہے یہ اس شخص کا دل ہے کہ جس نے صرف اللہ تعالیٰ پہ اپنے آپ کو رکھا. کوئی کہتا ہے بری تقدیر سے بچ گیا, باتوں سے بچ گیا. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ لوگوں جس طرح کافروں کے دلوں میں مرض ہے نا, پیچھے یاد کیجئے سورت بقرہ میں منافقین کی بات آئی تو کیا لفظ آیا, فی قلوبہم مرضن, کافر کا دل بیمار ہوتا ہے مومن کا دل سلامت ہوتا ہے. کافر کفر کے ساتھ جتنا مال اولاد خرچ کرے کچھ فائدہ نہیں ہوگا, اسی طرح بدعتی بدعت کے ساتھ جتنے مرضی نیک عمل کرے اس کو فائدہ نہیں ہوگا. ایسے لوگوں کی اولادیں بعد میں جتنی مرضی نیکیاں کرے ان کو فائدہ نہیں ہوگا. لیکن جو واقعی حقیقت میں اللہ کے ساتھ لگ گیا, جس کا دل سلامت رہا, وہ کام آئے گا. اور اس عربی اس لفظ کو جب ڈکشنری میں نے دیکھا تو میرا دل کیا واقعی اللہ کو سجدہ کرو. شاید آپ نے اس کا سلیم لفظ کا وہ معنی پہلے بھی سنا ہو کہ نہ سنا ہو, لیکن آپ کو پتا کہ سلیم کس کو کہتے ہیں؟ سلامت تو کہتے ہی نا, سلامت سے ذہن میں کیا آتا ہے؟ بہت سالڈ قسم کی کوئی چیز. ہر ڈکشنری میں سلیم کہتے ہیں اس شخص کو جسے سانپ ڈس لے. سانپ کا ڈسا ہوا شخص سلیم ہے. لدیخ کے معنی میں کیا مطلب ہے؟ کہ وہ شخص جس کا دل سانپ کے ڈسے ہوئے شخص کی طرح ہر وقت اللہ کی ناراضگی کے خوف سے پھڑکتا رہے, تڑپتا رہے. جو لوگوں کو خیر دینے کے لیے تڑپتا رہے وہی کامیاب ہوگا قیامت کے دن. جس کو ایک غم تھا, لا اللہ کا باخ نفس کا, ولی کیفیت جو اللہ کے نبی تھی, جو ہر لمحے اس فکر میں تھے کہ اللہ یہ انسانیت آگ میں نہ چلی جائے. اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ لوگوں میں تمہیں پکڑ پکڑ کے تمہاری کمروں سے اٹھاتا ہوں, تم جہنم کے کناروں پہ پہنچے ہوئے ہو, اور میں تمہاری کمر سے پکڑ کر تمہیں لاتا ہوں کہ آؤ تم میری طرف پلٹ کر آؤ, اس جہنم سے پیچھے ہٹ جاؤ. اس تڑپ کو محسوس کیجئے اور پھر کہیے کہ اتق اللہ بقلب سلیم. اور جس کا دل ہر خواہش میں ٹوٹا رہے. اب دیکھیے کہ دل کی یہ سلامتی جو ہے نا, اصل میں یہی عبودیت ہے. یہ جو دن میں 17 بار کہتے ہیں نا یا کا نعبدو, اصل میں ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ات اللہ کا تیرے پاس آ گئی ہوں اللہ بھی قلب سلیم. لوگ ظاہری حسن کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کی نظر دلوں پہ ہے. حضرت ابو ہریرہ سے ایک روایت ہے کہ لوگو ان اللہ لا ینظر الا صورکم واموالکم, اللہ نہیں دیکھتا تمہاری صورتوں کو اور تمہارے مالوں کو. کتنے حسین ہو تم, کتنے مالدار ہو, اللہ نہیں دیکھتا. ابو لہب بھی بڑا خوبصورت تھا, فرعون بھی بڑا خوبصورت تھا, اللہ نے نہیں دیکھا. ہاں اللہ دیکھتا مگر الا قلوبکم و اعمالکم, اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے. تو دل وہ جگہ ہے جہاں اللہ کی نظر پڑتی ہے. لوگوں کی نظر پڑتی ہے جن جگہوں پہ اس کو صاف کرتے ہیں. گھر کے وہی کونے صاف کرتے ہیں جہاں لوگوں کی نظر پڑتی ہے. تو دلوں کو صاف کرنا ہے تاکہ رب کی نظر پڑے. صفائی ستھرائی کرتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ گندی مندی خراب چیزیں بیکار چیزوں کو ادھر ادھر رکھتے ہیں نا, نکال دیتے ہیں. کیا صفائی کر رہے ہیں؟ ساری بیکار چیزیں نکال دی. اللہ کہتے ہیں کہ اپنے دلوں کے اندر سے ساری بیکار چیزوں کو نکال دو, کیونکہ اس پہ رب کی نظریں پڑنے والی ہیں. کوئی ناپسندیدہ چیز تو نہیں رکھی ہوئی دل میں جو اللہ کی نظر پہ آ گئی تو میرا مقام کم ہوگا. جب اللہ کی نظر کسی کے دل پہ پڑتی ہے نا تو ایمان پیدا ہوتا. پیچھے ہم پڑھ چکے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات. وہ کہتے ہیں جو کہیں نہ سما سکا وہ بندہ مومن کے دل میں سما گیا. کہ اللہ تو ساری جہتوں سے پاک ہے, لیکن اللہ بندہ مومن کے دل میں آ جاتا ہے. جب اللہ کی نظر پڑتی ہے تو پھر دل میں ایمان کا بیج پیدا ہوتا ہے. اور اللہ کی محبت دلوں کی خوشبو ہے. جب دل خوبصورت ہوتا ہے نا تو پھر اعمال بھی خوبصورت ہوتے ہیں. ہمارے اعضاء سے جتنے عمل خوبصورت ہوتے ہیں نا یہ دل کے اعمال کا نتیجہ ہے. دل کے کتنے عمل ہیں نا, خشیت پہ دل کا عمل ہے, اخلاص پہ دل کا عمل ہے, توکل دل کا عمل ہے, اللہ پر اعتماد, خشیت, سب سے بے نیاز ہو جانا, یہ دل کا عمل ہے. ہم جتنا ان چیزوں میں آگے جائیں گے نا اتنے ہمارے ظاہری عمل خوبصورت ہوں گے. اور اللہ جب دیکھے گا کہ اس دل میں تو بغض بھرے ہوئے ہیں, کینے بھرے ہوئے ہیں, دوغلا پن بھرا ہوا ہے, تو کیا ہوگا؟ اب ہر ایک اپنا جائزہ لے سکتا ہے کہ کیا میرا دل سلامت ہے. اب دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کی بہترین منظر کشی ہے یہاں لفظ من میں, من ات اللہ بقلب سلیم. ایک ہی وقت میں صحت مند دل بھی ہے, ہر بیماری سے پاک, ہیلدی ہارٹ, اور دوسرے وقت میں وہ سلیم سانپ کا ڈسا ہوا شخص بھی ہے. مجھے تو ایسے لگتا ہے کہ خود کو ہر وقت صحت مند رکھنا ہے، اپنے دل کو گندی چیزوں سے پاک کرنا ہے، اور دوسروں کی فکر کرنی ہے، یہ ہے قلب سلیم۔ اور دل سجتا ہے تو چہرہ بھی سجتا ہے، اندر صحت ہوتی ہے تو باہر بھی آتی ہے۔ جس کو کہیں چین نہ آئے، جس کو تڑپ لگ جائے، جس کو ہر لمحے فکر یہ ہے کہ اللہ میرا بنے گا کیا، اللہ بندوں کا کیا بنے گا۔ آپ دیکھیے اللہ کے نبی اگر اپنی ذاتی زندگی بسر کرتے تو کتنے کامیاب تھے۔ آپ امیجن کریں ایک شخص جس کی چلیں چار بیویاں، چاروں بیویاں اس کے لاڈ دیکھنے کے لیے تیار، اس کے لیے کھانے پکانے کے لیے تیار، اس کے لباس کے لیے تیار، اس کے گھر کو صاف کرنے کے لیے تیار۔ سات بیویوں کو بھی لے لیں، ہفتے کے ساتوں دن اللہ کے نبی کے گزر سکتے تھے نا عیش میں۔ جس بیوی کے گھر سات دن کے بعد جاتے ہو، وہ ہر ممکن کوشش کرے گی نا خدمت کرنے کی، اپنے بھی حال حلیے سے اور گھر سے بھی اور کھلانے پلانے سے۔ کتنی پرسکون زندگی تھی اللہ کے نبی کی، کیا کمی تھی۔ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ، یہ سلیم و تباہ ہونا ہی تڑپاتا ہے، یہ کام کرواتا ہے، یہ محبت ماؤں کو راتوں کو جگاتی ہے کہ میرا بچہ گیلے پہ نہ سوئے، میرا بچہ گر نہ جائے رات کو، میرا بچہ بھوکا نہ رہے، میرے بچے کے گلے میں کمبل نہ گھس جائے۔ تڑپاتی ہے نا ماؤں کو، یہ تڑپ جب تک انسانیت کے لیے نہیں آئے گی کام نہیں ہوگا۔ اس کے لیے پھر انسان کو فیول چاہیے ہوتا ہے، یہ محبت ملتی ہے اللہ کی یاد سے۔ یہ قرآن کی یہ محفل جو دو گھنٹے کی ہے نا، یہ باقی 22 گھنٹوں میں ہمیں کام کرنے کے قابل کرتی ہے، یہ ہماری بے چینیوں کو چین دیتی ہے، یہ ہمارے درد کی دوا ہے۔ اس سے دور جائیں گے تو کٹیں گے، کچھ نہیں ملے گا، صرف ڈپریشن اور اندھیرے۔ علامہ اقبال اپنے بیٹے کو بد دعا دیا کرتے تھے، بد دعا میں نے صرف اس لیے کہا کہ ہمیں یہ بد دعا لگے گی، لیکن اصل میں وہ ایک باپ کی دعا تھی۔ ان کا بیٹا جوانی میں کوئی دین کی طرف زیادہ مائل نہیں تھا، نام نہیں لیتی، جانتے ہیں لوگ، جس طرح کہتے ہیں کہ جوانی کا جوش ہوتا ہے، تو اپنے بیٹے کو کہا کرتے تھے کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کرے، کہ تیرے بہر کی موجوں میں اضطراب نہیں۔ کہتے تھے کہ بیٹے تجھے کوئی حادثہ لگے، کوئی چوٹ پڑے، پھر تیرے اندر گرمی آئے اور پھر تم مسترب ہو کے اللہ کی طرف آئے۔ کہ جو لوگ غموں میں اللہ کی طرف آتے ہیں، اور واقعی وہ غم بڑے پیارے ہوتے ہیں جو بندے کے دل کو قلب سلیم بنا دیں، سب کچھ چلا جائے بندے کا، رب مل گیا تو نفع کا سودا۔ کیونکہ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، کہ یہی ہے امتوں کے مرد کوہن کا چارہ۔ یہ دل ٹوٹے میں، آج دل توڑنے کی ضرورت ہے۔ دنیا سے دل ٹوٹے گا تو رب کی یاد میں لگے گا۔ جب ساری زندگی اپنی زندگی گزار دی تو اللہ کے لیے کہاں دل ٹوٹے گا۔ آپ کو کہتے کہ بچہ جب بنتا ہے نا ماں کے پیٹ میں، سب سے پہلے عضو جو بنتا ہے نا وہ دل بنتا ہے، اور کام شروع کرتا ہے۔ اور بندہ مرتا کب ہے؟ آخری چیز جو مرتی ہے وہ بندے کا دل مرتا ہے۔ یہ دیکھ لیجئے، یہ دل ہے، ایک ایک سیل کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے ڈائریکٹ جسم کے اندر۔ ہم سوچتے ہیں تو دل سے سوچتے ہیں، ہم پیار کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، نفرت کرتے ہیں تو دل سے کرتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو دل سے سنتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے، ہم تو کانوں سے سنتے ہیں۔ نہیں، بٹھائیں کسی کو جو نہیں سننا چاہتا، بعد میں ایک لفظ نہیں اس نے سنا ہوگا، کیوں؟ میں نے نہیں سننا، آپ نے زبردستی کی تھی، میں نے بھی نہیں سنا۔ کان بند کر لیتے ہیں لوگ۔ آپ وہ دیکھتے ہیں جو آپ کا دل آپ کو دکھاتا ہے۔ یہ دل جو نا، یہ چودھری صاحب ہے، صدر ہی کہتے ہیں اس کو، صدور، صدر، سینے کی چیز۔ یہ دل سے سارے پیغامات جاتے ہیں۔ یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہمارے آنکھیں، کان، جوارے، یہ رائے۔ اس پہ ایک لیکچر سن لیں آپ اگر آج سن سکے، دل بدلے سیریز میں ہے، دل کے لشکر۔ اس میں پورے ایک شہر کو ہم نے بسایا تھا، کہ جیسے ایک شہر ہے نا، اس کا ڈاؤن ٹاؤن ہوتا ہے، پھر اس کی سائڈ کی گلیاں ہوتی ہیں، اس طرح ہمارے جسم کا ڈاؤن ٹاؤن ہمارا دل ہے۔ سب سے زیادہ کنجسٹڈ، سب سے قیمتی جگہ جو ہوتی ہے وہ ڈاؤن ٹاؤن میں ہی ہوتی ہے۔ یہ دل بڑا قیمتی ہے، اس کو مت ضائع کریں۔ یہ چار ان کے لیے دھڑکے گا نہیں، یہ ساری زندگی کے لیے دھڑکے گا، آپ کو ایسی زندگی دے دے گا جس کو کوئی زوال نہیں۔ سنیے، انجوائے کریں گے آپ، بہت دلچسپ ہے اس میں کہ ہمارا یہ جسم پورے کا پورا ایک شہر ہے۔ اس کی نالیاں بھی ہیں، اس کی گلیاں بھی ہیں، اس میں گٹر سسٹم بھی ہے، اس میں پہاڑ بھی ہیں۔ بلکہ آپ تصوف کے نام پہ کتابیں پڑھے، وہ پورے جسم کو اس کائنات سے ٹیلی کرتے ہیں۔ یہ ناک کو پہاڑ کہتے ہیں وہ لوگ، یہ جو ہمارے جسم پہ بال ہوتے ہیں نا، اس کو یہ سبزہ کہتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ کی سکن ہے اس کو مٹی کہتے ہیں. سچ پوچھے نا تو بھی دل ہی نہیں بدلا. جس دن دل بدل گیا پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی. یہ تو دھوکا ہے, فلاں نہیں چاہتا, فلاں منع کرتا ہے, فلاں کے ماتھے پہ تیوری آتی, وہ اللہ ہی فلاں نہیں چاہتا, دل نہیں چاہتا. افی قلوبہم مرض, اللہ کہتے ہیں ان کے دلوں میں مرض ہے. چلو پھر, فزادہم اللہ مرضا, اللہ پھر دلوں کو بڑھاتا ہے, اور بیمار ہو جاؤ پھر. اور جب دل کا مریض پرہیز کرنا چھوڑ دیتا ہے نا, پھر اور جلدی مرتا ہے. جو ڈاکٹر کے کہنے پہ اپنے آپ کو پیچھے نہیں کرتا نا, گھی سے اور نمک مرچوں سے اور میٹھے سے, وہ جلدی مر جاتا ہے. پھر آپ ایک اور خوبصورت رب دیکھیے گا, یہ دو متضاد معنوں میں. صحت مند دل زیادہ پمپ کرتا ہے. آپ کبھی کسی ہارٹ پیشنٹ کو پوچھے, ہارٹ بیٹ کا اس کے کتنا ایک تعلق ہوتا ہے, زیادہ تیز ہوتی ہے, کبھی ڈاؤن ہوتی ہے, پلس ڈوبتی ہے, نبض ڈوبنے لگی, کیا ہوا؟ صحت مند دل تڑپتا ہے. وہی سلیم لدیف کے معنوں میں یاد رکھیے, جو بندہ صحت مند ہوتا ہے نا, وہی دوسروں کے لیے تڑپے گا. اس کو غم ہے کہ دوسرے نہ مر جائیں, دوسرے نہ چلے جائیں. اور جو دنیا سے بچا کر اللہ کے پاس یہ دل لائے گا کہ اللہ بڑی مشکل سے لے کے آئی ہوں یہ آپ کے لیے, لوگوں نے تو بڑا ہی مانگا تھا یہ دل, ہر چوک پہ, ہر گلی پہ, ہر کونے پہ لوگ ہم سے تقاضے کر رہے ہیں کہ اپنا دل مجھے دے دو, لیکن ہم بھی اس کو چھپا کے, پیک کر کے, ریپ کر کے لے کے جا رہے ہیں اللہ کے پاس. یہ ہے وہ اسپرین جو دل کی دھڑکن کو مناسب رکھتی ہے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. جو یہ گواہی دے گا اس کا دل دھڑکے گا. امام سیری ہے کہتے ہیں, جو یہ جانتا ہے کہ اللہ حق ہے, قیامت آنے والی ہے اور قبر والوں کو اللہ اٹھائے گا, وہ ہے قلب سلیم. ابن عباس کہتے ہیں, جو یہ گواہی دے کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ, وہ ہے قلب سلیم. پھر قلب سلیم کے بعد اگر مال بھی مل جائے, بیٹے بھی مل جائیں, تو فائدہ ہی فائدے ہیں. وہ سینت سینت کے نہیں رکھتا, اور وہ بیٹوں کے صرف اپنے معاشی مستقبل سے ہی نہیں ان کو جوڑتا کہ بیٹوں بڑے ہو کے کیا کماؤ گے اور کیا دو گے. اب دیکھیے کہ عموماً انسان اپنی اولاد کے لیے بہترین چیز پسند کرتا ہے نا, بہترین چیز اپنے بچوں کے لیے سنبھال کے رکھتا ہے. اسی طرح جس کا دل قلب سلیم بنتا ہے نا, تو وہ بچوں کو تو بہترین دینا چاہے گا, لیکن ساتھ سب سے بہترین چیز اللہ کو دیتا ہے. جو خدیجہ شہر کی امیر ترین عورت تھی, کوئی بری بات نہیں ہے مال کمانا, لیکن دیتے کہاں, یہ دیکھیں, سارا اللہ کے نبی کو دیا اور 3 سال شاب ابی طالب میں درختوں کے پتے کھائے. کیوں؟ من ات اللہ بقلب سلیم. آپ روکی سکی کھائیں, آپ کہتے نہیں میں گزارا کر سکتی ہوں اس روٹی کو کھا کے, میں کیوں 50 روپے ضائع کروں, ہاں اس کو دو اللہ کے راستے میں. یہ قلب سلیم ہوتا ہے جب سے صحیح فیصلے کرواتا ہے. اور شاب ابی طالب میں اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وقت سے پہلے, جس کو کہتے ہیں کہ بوڑھے ہو جائیں, اس کی مشقتیں برداشت نہیں کر سکیں. اللہ کے نبی کبھی درد محسوس کیا کرتے تھے خدیجہ کا, کہ کفار کے ان مظالم نے میری خدیجہ کی صحت کو خراب کر دیا, برداشت نہ کر سکیں, کیونکہ عمر زیادہ ہو چکی تھی. مال دے کے بیٹھ جاتی ہیں, آرام سے بیٹھ گئی تھی, دے دیا مال اللہ کے نبی کو. اب 3 سال میں شاب ابی طالب میں ہو, ہم کہتے ہیں یہ مال دے دیں گے, ہمارے کام کوئی اور کر دے. بس دعا کریں کہ مزہ آنے لگے اللہ کے راستے کے کام کرتے ہوئے. تلاوت سنیں یہاں تک.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قَالَ أَفَرَأَيْتُم مَّا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ أَنتُمْ وَآبَاؤُكُمُ الْأَقْدَمُونَ فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ الَّذِي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ رَبِّ هَبْ لِي حُكْمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا
آیت نمبر 90 سے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ اور اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی. سوچیے گا کون جاتا ہے؟ ایک شے کہ کوئی شخص خود جا رہا ہے کسی کے پاس اور دوسرا کیا ہے کہ اس کے پاس وہ چیز لائی جائے. عزت کا مقام ہے نا. یعنی جو قلب سلیم لے کر آئے گا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ ایسے بچنے والوں ایسے تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کے قریب جنت کی جائے گی. کہ آپ نہیں جنت کے پاس آئے, جنت آپ کے پاس آتی ہے. دنیا میں کسی کو عزت دینی ہو تو ہم کیا کہتے ہیں, نہیں نہیں آپ کو آنے کی ضرورت نہیں ہے, میں خود ہی آپ کے پاس آ جاؤں گی, میں آپ کے پاس آتی ہوں. کوئی آ رہا ہو تو آپ اس کے سامنے اس کی کرسی رکھ دیں, اس کے جوتے اس کے پاس کر دیں. ایک بالکل بڑی محبت کا انداز ہے کہ ہم ان کے قریب لے کر آئیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جنت اور جہنم مووی نہیں ہوں گی. حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن میدان محشر میں جنت اور جہنم دونوں لائی جائیں گی. جنت تو قریب لائی گئی اور جہنم کار کے وَوُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ اور ظاہر کر دی جائے گی دوزخ بہکنے والوں کے لیے. یعنی جو بہکے ان کو تو بُرِّزَ سے, بُرِّزَ کا لفظ بَرَزَ سے ہے, با روزہ اس کا روٹ ہوتا ہے مقابلے کے لیے سامنے آنا. فوجوں کا پہلوان کا تصور کریں کیا فیلنگ آ رہی ہے کہ ان کا اور دوزخ کا مقابلہ ہوگا. دوزخ بکھری ہوئی کھڑی ہوگی, روایات میں آتا ہے اور 30ویں پارے میں تو بہت ساری ایسی آیتیں کہ جس سے اللہ کے نبی کی اس روایت کو تقویت ملتی ہے. آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب جہنم کو میدان محشر میں لایا جائے گا تو وہ غصے سے بکھر رہی ہوگی. تقاد تمیز من الغیظ کل ملک یفیح فوج سالہم خزنتو. سورہ ملک میں رات کو یہ پیغام دے کے سلایا جاتا ہے ہمیں کہ قیامت کے دن جہنم اس حال میں آئے گی کہ جوش کے مارے وہ کھول رہی ہوگی. ہنڈیا کا جو جوش ہوتا ہے اس طرح سے وہ ہوگی اور لوگوں کے سامنے ہوگی. تد من ادبر و تولا, وہ پکار رہی ہوگی ہر اس کو جس نے منہ پھیرا اور پیچھے اپنے آپ کو کر دیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو دنیا میں بتاتے ہیں کہ دیکھو وہاں جہنم سامنے آئے گی. اور یہ جو لفظ ہے نا للغاوین, تو یہ غاوی کی جمع ہے, غاوی بہکنے والے بھٹکے ہوئے لوگ. کہ دنیا میں بھی بھٹکے ہوئے تھے, وہاں بھی ان کے ساتھ یہی معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا میں ہی بھٹکنے سے دور کر دے اور ہم واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف چل پڑیں. آپ سوچیے ذرا وہاں جا کے جب دو مختلف راستے ہو جائیں گے تو کیا بنے گا, کچھ جنت میں اور کچھ جہنم میں. وقیل لہم اینما کنتم تعبدون, اور ان سے کہا جائے گا کہاں ہے وہ جن کو تم پوجا کرتے تھے, جن کی پوجا تم کرتے تھے, وہ کدھر ہیں. من دون اللہ, اللہ کو چھوڑ کر, حل ینصرونکم او ینتصرون, کیا وہ کچھ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا انتقام لے سکتے ہیں. یعنی جن کی آس پہ تم نے اتنے گناہ کیے, جس کی آس پہ تم نے دل کو بیمار کیا, جو تمہیں پکڑ لیں گے, جو تمہیں بچا لیں گے, تو بتاؤ کیا وہاں وہ تمہارے کوئی کام آنے والا ہے. ینصرون اور ینتصرون دونوں کا روٹ ایک ہی ہے, ایک ہے نصرہ نون صادرہ اور ایک ہے انتصرہ. عربی زبان میں روٹ کے اندر جب دوسرے لفظ مل جاتے ہیں نا, جیسے یہاں تا ہے باب افتعال میں یہ چلا گیا, تو نصرہ کا معنی ہوتا ہے مدد کرنا, ناصر ناصرہ نصرت ہم لفظ سنتے ہیں اردو میں بھی. لیکن ینتصرو کے معنوں میں جب آتا ہے تو مراد ہوتا ہے انتقام لینا, دوسرے سے بھی بدلہ لینا. فرق ہے, انتصرہ زیادہ شدید لفظ ہے نصرہ کی نسبت, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسے لوگ جو ہیں ان کو وہاں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، نہ کوئی اللہ سے اس کا بدلہ لے سکے گا نہ ان کی مدد کر سکے گا. یعنی یہ جو اپنے آپ کو بہت سمجھتے تھے کہ ہمارے فلاں کام آئے گا، پیچھے کہہ دیا کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون، تو یہاں کہا کہ وہ کدھر ہیں بھائی تمہارے کرنی والے، تمہارے بزرگ فلاں، کوئی سامنے نہیں ہوگا. ہوتا بھی تو پھر آتا نا سامنے، یا تو تھا ہی نہیں. فخب کی بوفی ہا ہم ولغاون، پسوندے پھینک دیے جائیں گے اس میں وہ اور دوسرے گمراہ. اللہ اکبر. لفظ کبو کو دیکھتے ہیں، کاف با کاف با، یہ رباعی ہے، چار روٹ ہیں اس کے. کب کبو، کبا اکبا، کب کبو، سب کا ایک ہی معنی ہے. کیا؟ سر کے بل اوندھا کر کے نیچے پھینک دینا. کبھی امیجنیشن میں لائیں کہ کسی تنور کے پاس یا کسی کنویں کے پاس لے جا کر پہلے اس کے پاؤں سے پکڑے، پھر سر اس کا نیچے کرے اور اس کو اوپر سے نیچے پھینک دے. یہ ہے وہ منظر جس طرح سے جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا. اس طرح لڑکتے ہوئے لوٹتے پوٹتے جہنم میں نیچے گرتے جائیں گے. فکو بکی بو فی ہا، کاف با باب اس کا روٹ آتا ہے، یعنی دونوں طرح سے یہ لفظ آتا ہے، کب کبا، اور پیچھے ہم نے پڑھا نا کوکب کا لفظ، وہ بھی اسی سے ہی ہوتا ہے، تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہوتا ہے. اور یہ جو با ہے نا اس میں، کب کیبو، یہ تکرار کے لیے. اس طریقے سے ان کو پھینکا جائے گا. کن کو؟ یہ خداؤں کو اور غاوین کو. پر بات تھی نا کدھر ہیں وہ تمہارے، پتہ کیا چلا کہ جو ان کے پیر اور جو ان کے یہ معتقد تھے ان کی یہ توازو ہو رہی ہے کہ دنیا میں یہ ان کے پاؤں چومتے تھے، ان کے ہاتھ چومتے تھے، ان کے قول ان کی باتوں کو سند مانتے تھے، ان کے حضور نظر و نیاز پیش کرتے تھے. جب پتہ چلے گا کہ وہاں جا کے انہوں نے کیا کیا، کیا حالات ہوئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ ان کی بے بسی دیکھیں گے تو کیا کہیں گے. اس کا منظر اب اگلی چند آیات میں ہمیں دکھے گا، پورا جملہ کیسے بنے گا. فکب کی بو فی ہا ہم ولغاونا و جنود ابلیس، تین لوگوں کا ذکر ہے، بھٹکنے والے، بھٹکانے والے، اور ساتھ ہی لشکر ابلیس کے، اجماؤن سارے کے سارے، سب کو اکٹھے پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، کوئی بھی نہیں بچے گا. وہاں جا کے کیا ہوگا؟ قالو، وہ کہیں گے، وہم فیہا یختصمون، اس حال میں کہ وہ دوزخ میں جھگڑے کر رہے ہوں گے. فیہا کی ضمیر کس کی طرف ہے؟ دوزخ کی طرف. دکھ نہیں رہی لفظ جہاں، لیکن وہاں جا کے یہ جھگڑے کریں گے. کیا ہے ان کا جھگڑا؟ تاللہ، خدا کی قسم، ان کنا لفی دلال مبین، ہم کھلی گمراہی میں گرفتار تھے. کب؟ اس نسویکم برب العالمین، جب ہم تمہیں رب العالمین کے برابر بنائے ہوئے تھے. یہ تھا ہمارا بھٹکنا، یہ تھی ہماری کھلی گمراہی کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر تمہارے پیچھے آتے تھے، تمہاری منتیں مانتے تھے، تمہاری نظر و نیاز دیتے تھے، تمہارے پاؤں چومتے تھے، تمہارے آگے گھٹنے ٹیکتے تھے، رکوع اور سجدے کرتے تھے کہ تم ہماری مدد کرو گے. لفظ کی نسوی، تسویہ کا لفظ بھی ہم پیچھے پڑھ چکے، یعنی برابر کرتے تھے، جو مقام اللہ کا تھا وہ تمہیں دے دیتے تھے. اور اس حال میں ہم وہاں دنیا میں زندگی گزار کے آئے. یختصمون، خاص وات میم، اس کا روٹ ہوتا ہے خصم، جھگڑے کو کہتے ہیں. کون سا جھگڑا؟ زبان سے جھگڑا، جس میں حجت بازی اور اختصام، افتعال کا وزن ہے، کہ بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کر رہے ہوں گے. اور وہاں جا کے کہیں گے کہ ہم نے تمہیں اللہ کے برابر ٹھہرا کر اچھا نہیں کیا. یہی مضمون قرآن پاک میں بھی آتا ہے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 38 میں آتا ہے، کلما دخلت امت لعنت اختہا، ہر گروہ جب جہنم میں داخل ہوگا تو اپنے ساتھ گروہ پر لعنت کرتا جائے گا، یہاں تک کہ جب سارے جمع ہو جائیں گے تو ہر بعد والا گروہ پہلے گروہ کے متعلق کہے گا، اے ہمارے رب، یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، اب انہیں آگ کا دوہرا عذاب دے. رب فرمائے گا، سب ہی کے لیے دوہرا عذاب ہے، مگر تم جانتے نہیں ہو. اب دیکھیے کہ دنیا میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں ایسی جگہوں پہ جہاں غیر اللہ کی پوجا ہوتی ہے، اور جہنم میں بھی جا کے یہ جھگڑیں گے. اور اس وقت اب دیکھیے کہ ان کے دل کا حال کیا ہوگا، کہ جن کی وجہ سے یہ بھٹک رہے تھے، کہیں گے وما ادلنا الا المجرمون، اور نہیں ہمیں گمراہ کیا مگر ان نامی کرامی مجرموں نے، ان بڑوں نے گمراہ کیا. اور آج تو حال کیا ہوگا کہ فما لنا من شافین، آج تو کوئی سفارشی ہمارا نہیں، اتنی حسرت، اتنا افسوس. دیکھیں گے کہ اہل ایمان کی شفاعت کہیں نبی کر رہے ہیں، کہیں فرشتے کر رہے ہیں، نیک مسلمان ایک دوسرے کی سفارشیں کر رہے ہیں، کہیں گے من شافعین، من بہت اہم ہے، چھوٹا سا پورا شافع نہیں تو شفاعت کرنے والے کا کوئی حصہ، شافعون کی جمع شافعین، کوئی ایک سفارشی بھی تمہارے پاس نہیں ہے، ولا صدیق حمیم، اور نہ کوئی غم خوار دوست ہے، صدیق صدق سے ہے اور حمیم ہم سے، بخار کو کہتے ہیں ہم، ہم ہم گرمی کو کہتے ہیں، تو حمیم کون سا ہوتا ہے؟ گرم جوش دوست، جس کو ہمارے ہاں کہتے ہیں فاسٹ فرینڈ، کھولتا ہوا، جس کے دل میں محبت کھول رہی ہے، کہاں آج تو کوئی ہمارا غم خوار ہی نہیں ہے، فَلَوَنَّ لَنَا كَرَّةً، پس اگر ہمارے اختیار میں ہوتا دنیا میں واپس جانا، فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، تو ہم اہل ایمان میں سے ہو جاتے، کاش ہمیں کوئی ایک بار واپس دنیا میں جانے کی اجازت دے دے تو ہم واپس پلٹ جائیں گے اور کبھی بھی ان کی باتیں نہیں مانیں گے جن کی باتیں مان مان کے ہم نے اپنے آپ کو دنیا میں اس طرح گناہگار کیا کہ اللہ کی مرضی کو نہ پہچان سکے۔ سورۃ حمیم سجدہ کی آیت نمبر 29 میں بھی آتا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلُّوا لَنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ نَجْعَلُهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الْأَسْفَلِينَ، اور کافر اس وقت کہیں گے پروردگار ان جنوں اور انسانوں کو ہمارے سامنے لا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا تاکہ ہم انہیں پاؤں تلے روند دیں اور وہ پست اور ذلیل ہوں۔ دنیا میں بڑا آسان ہوتا ہے کسی کے پیچھے جا کے لگ کے بہک جانا، بھٹک جانا، لیکن قیامت کے دن افسوس اور حسرت کریں گے کہ کاش ہم دنیا میں ان کی بات نہ مانتے۔ کیا واپس آنے دیا جائے گا؟ نہیں آنے دیا جائے گا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو نہیں پتا، جو اتنے بڑے بڑے گروہ بنا بنا کے شرک کرتے اور شرک پھیلاتے ہیں۔ تو آپ دیکھیے کہ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 67 اور 68 میں بھی آتا ہے، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبْرَاءَنَا، اور وہ کہیں گے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بڑوں کی اطاعت کی اور انہوں نے ہم کو سیدھے راستے سے بھٹکا دیا، اے رب ان کو دگنا عذاب دے اور ان پر سخت لعنت کر۔ کس کا لفظ آ رہا ہے؟ کبرانا وسادتنا، سعید کی جمع، سردار کی جمع، یعنی کہ کس طریقے سے انہوں نے ہمیں وہاں بہکایا تھا، ہم آج ان کو پیچھے رکھیں۔ آپ دیکھیں دنیا میں بھی آپ ازما کے دیکھ لیں، کاروبار اچھا چلتا رہے نا تو جتنے پارٹنرز ہیں، مثلا باپ ہے، بیٹا، سب خوش ہیں، ایک ٹیبل پہ کھانا کھائیں گے اور سب مزے سے ہوتے ہیں۔ ذرا کاروبار ڈاؤن پہ جائے گا نا، ڈاؤن ورڈ ہوگا نا، تو باپ بیٹوں کے جھگڑے، وہ کہے گا اس نے یہ لے لی تھی چیز، وہ کہے گا ابا نے منع کیا تھا، میں نے تو پوچھا تھا، دو بھائی ہیں تو وہ کہے گا اس کی وجہ، اس کی وجہ۔ شوہر بیوی گھر میں ٹھیک حالات ہوتے ہیں، سب اچھا چل رہا ہے، خوش ہیں، ذرا سے حالات میں کوئی چینجز آئی تو شوہر بیوی جھگڑتے ہیں، بیوی کہے گی یہ کام نہیں کرتے، شوہر کہے گا تم ضائع پیسے کرتی ہو۔ یاد رکھیے کہ لاس کے موقع پہ جب بھی کوئی نقصان، کوئی ڈاؤن فال آتا ہے، اس وقت جھگڑوں کا بہت ڈر ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کی ایک بہت بڑی کمزوری ہے کہ وہ کامیابیوں کو، فتوحات کو ہی اپنی زندگی کا حصہ بناتا ہے، تو جہنم والوں کا تو ہسارا کیا، سوچیے ان کے لیے تو کبھی بھی کوئی نئی آپشن نہیں اپنے بزنس کو ٹھیک کرنے کی، وہ تو واقعی کسی کو اگر کچا چبا جائیں، کھا جائیں، پی جائیں تو بھی ہوگا، پھر بھی کم ہوگا۔ ویسے قیامت کے دن تو سارے راز کھل چکے ہوں گے، کون کس کا کتنا خیر خواتا، کون کس کو فائدہ دیتا، تو جو دنیا میں عقل پہ پردے پڑے ہوئے تھے وہ سارے چلے جائیں گے اور یہ افسوس کریں گے کہ کاش ایک بار ہمیں دنیا میں جانے دیا جائے۔ دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے، بعض دفعہ انسان اپنی کسی غلطی کی وجہ سے اپنا بہت بڑا نقصان کر لیتا ہے، رشتہ غلط جگہ پہ ہو گیا، جذبات میں آ کے لڑکی نے کہیں شادی کروا لی، اب وہ کوئی ایسا لڑکا مل گیا جو اس کے لیے اچھا نہیں تھا، تو پھر وہ کہتی ہے کاش اگر ایک بار میرا وقت پیچھے جائے تو میں کبھی اس شخص کو نہ چوز کروں، لیکن عموماً دنیا میں بعض دفعہ پھر وقت گزر چکا ہوتا ہے۔ لہٰذا سوچ سمجھ کے قدم اٹھایا جائے، انسان جو کرے سوچ کے کرے۔ ان نفی ذالک لآیہ، اس میں تو بے شک ایک نشانی ہے اس واقعے میں، وما کان اکثرہم مؤمنین، لیکن ان میں سے اکثر ایمان لانے والے نہیں۔ یہ بھی انسانوں کی ایک عجیب عادت ہے کہ وہ نصیحت نہیں لیتے، کہتے ہیں نہیں جو سب کے ساتھ ہوا وہ میرے ساتھ تو نہیں ہوگا، آپ کو تو سمجھ ہی نہیں تھی، آپ کو تو اتنی عقل ہی نہیں ہے، آپ کو تو پتہ ہی نہیں چلتا میں بہت ہوشیار ہوں۔ نہیں، لوگ نشانیوں سے عقل نہیں لیتے، اللہ تعالیٰ ان کی ان ساری حالتوں کے باوجود ان کو کیوں نہیں پکڑتا؟ اس لیے کہ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بے شک آپ کا رب سب پر غالب ہے اور ہمیشہ رحم کرنے والا ہے. یہاں پہ سبق پورا ہوتا ہے. اب دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت بار بار ہمیں سوچنے کی دعوت دیتی ہے. کس چیز پہ اللہ عزیز ہے؟ کہ القادر علی الانتقام, وہ قادر ہے کہ انتقام لے. اور رحیم کس بات پہ ہے؟ کہ کافروں کو وہ موقع دیتا ہے کہ شاید وہ ایمان لے آئیں, وہ نہیں لاتے تو ان کی اولادیں ایمان لے آئیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہم جو زندگی یہاں بسر کریں اس کو اپنی آخرت کو سامنے رکھ کر کریں, جو فیصلہ کریں, جو قدم اٹھائیں, یہ سوچیں کہ اس کا ہماری آخرت پہ کیا اثر ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.
وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ. قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی لگی آج کی تفسیر؟ بہت ہی خوبصورت آیات, ہمیشہ کی طرح اصلاح کرنے والی پیاری پیار آتا ہے. یہ دیکھیں ہر بات پہ ہمیں کیسے گائیڈ کر رہے ہیں, ہر لحاظ سے کیسے گائیڈ کیا جا رہا ہے. فل آف لیسنس جی, بالکل فل آف لیسنس. پڑھتے ہیں اس پہ ضرور نا غور و فکر کیا کرے, افلا یتدبرون, افلا یتفکرون, یذکرون, اس کا تذکرہ کرنا, اس پہ غور و فکر کرنا یہ لازمن, جس پہ خاص کر رات کو ہم سونے لگتے ہیں اس وقت ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے کہ ہمارے ذہن میں کچھ نہیں ہوتا. کلت سلیم کی ڈیفینیشن آج سمجھ کو دیکھ لیں کہ قلب سلیم کس طرح کا دل ہوتا ہے نا, جو مطمئن بھی ہو ہر لحاظ سے, اور کیسے اس کو بنانا ہے, اس کے لیے کیا کرنا ہے. مشکلات ہماری زندگی میں آئیں گی لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنا چیک کرنا, اپنا سیلف چیک کرنا. جی جی, باقی لوگ ادھر ہیں, باقی لوگ بھی لکھیں کیا سیکھا ہے آج کی آیات سے. بہت زیادہ خوبصورت, اصلاح کرنے والی, سے حوصلہ دینے والی ہے کہ مشکل وقت میں آپ نے کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے جب شروع ہوا ہے, وَتْلُ عَلَيْهِ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, وہ سب آیات ہیں. بالکل صحیح بات ہے. پڑھ سنائی السلام کی, جب اس نے کہا اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے کہ کس چیز کی تم عبادت کرتے ہو, انہوں نے کہا ہم عبادت کرتے ہیں بتوں کی, تو ہم ہمیشہ عبادت کرنے والے. یہاں سے کچھ چیزیں ہمارے لیے لیسن آج کے لحاظ سے بھی لگتا ہے نا. دیکھیں آپ بھی لوگوں کو دیکھیں گے تو اس میں سب سے جو مین چیز میرے ذہن میں جو اللہ پاک نے ڈالی ہے وہ یہ ہے کہ ان آیات سے دیکھیں گا, آپ نے ہم نے نا آداب تبلیغ سکھایا جائے. جی بالکل, ویری گڈ نگت, بہت زبردست. کلیننگ آف ہرٹ از ریکوائرڈ, صحیح بات ہے. یہ چیزیں دیکھیں پیچھے بھی ہے, اگر آپ نے شروع سے یہ تبلیغ کے پوائنٹ, جس طرح میں نے آپ کو پہلے بولا کہ ایک علیحدہ سے ڈائری ہونی چاہیے, اس طرح کے پوائنٹس جو عمل کی باتیں ہیں وہ علیحدہ سے لکھیں, کیونکہ نوٹس کے اندر سارے مکس اپ ہو جائیں گے. بے شک آپ نے ہائی لائٹ بھی کیوں ہوں گے, پھر آپ کو کھولنے پڑیں گے کہ کون سی آئی تھی, فلاں تھی, یا اس طرح کی چیز علیحدہ سے ہونی چاہیے ایک ڈائری میں, کیونکہ یہ آپ کو ہر وقت کام آئیں گی. یہ صرف آپ نے تبلیغ یہ نہیں کرنی کہ آپ نے کوئی بہت بڑا جا کے لوگوں کو اصلاح کرنی ہے, سب سے پہلے اپنے گھر سے شروع کرنی ہے, اپنے آپ سے شروع کرنی ہے, اپنے بچوں سے, اپنے بہن بھائیوں سے, اپنے والدین سے. تو شروع سے سب سے پہلے آپ کرنی ہے. اس کے لیے ظاہرہ تبلیغ کا انداز کیسا ہونا چاہیے, اس کے لیے آپ کے اندر کیا کوالٹیز ہونی چاہیے, وہ ساری چیز ظاہر ہے. جیسے ہمارا اپنا دل صاف ہوگا, حسد سے پاک ہوگا, تو تب ہی ہم آگے اللہ کے پیغام کو ٹرانسفر کر سکیں گے, اس کو کنوے کر سکیں گے. تو ان چیزوں کو لازمن نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کتنی مشکلات موجود, انہوں نے ہر موقع پر جو ہے ساتھ نہیں چھوڑا, اکیلا ہی ایک امت ہے. جیسے استاذہ بھی ماشاء اللہ آپ لوگ گرامر کر رہے ہیں, انشاءاللہ بھی ہم یہ ریکیپ وائز کر لیں گے آپ کی ایکسرسائز سے پہلے, کیونکہ اس دن بھی ہمارا نیٹ کا پرابلم ہو گیا تھا, ہم گرامر آج تھوڑا سا ریوائز کریں گے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور مجھے یہ بتائیں ہمیں کیا کیا کرنا ہے قلب سلیم کے لیے, ہمیں کیا کیا کرنا ہے, کیا ریکوائرمنٹس ہیں اس کی. دل کے عمل کا آج پتہ چلا ہے, وہ اخلاص, تقوی, بے نیازی. بالکل صحیح بات, ویری گڈ. دیکھیں میں نے ابھی کوشچن کیا ہے اور ادھر آنسر آ بھی گیا ہے کہ قلب سلیم کے لیے ہونا چاہیے, اللہ کا ڈر ہونا چاہیے, اخلاص ہونا چاہیے, اور ہر قسم کے لوگوں کی باتوں سے بے نیازی, کیونکہ لوگ آپ کو بہت کچھ بولیں گے. لیکن جیسے بات لگی ہے, بعض دفعہ لوگ آپ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں تو آپ خوش ہوتے ہیں. نہیں سازا جی, یہ بہت زبردست بات ہے, یہ آپ لکھ لیں. میں آپ اپنے آپ کو چیک کریں کہ اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, خود سے دیکھیں کہ واقعی آپ اس تعریف کے قابل ہیں یا نہیں. ٹھیک ہے, یہ واقعی بات بہت زبردست ہے, کہ اپنا پتہ ہے کہ وہ کدھر کھڑا ہے, وہ اس کی کیا حیثیت ہے, اس کے دل میں کیا ہے, وہ کس نیت سے کر رہا ہے. کیونکہ یہ جو کوٹ کی گئی ہے استاذہ جی نے کی ہے تفسیر میں، کہ ایک عالم آتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کہ تم یہ جو دنیا کے کار، اس نے کہا تھا اللہ پاک تیری محبت میں سکھایا تھا، اللہ پاک نے کہا تھا نہیں تو آپ نے شہرت کے لیے سکھایا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بولیں گے اس کو گھسیٹ کر جہاں نہ ملے جائے. اسی طرح ایک شہید آئے گا، یہ دعا تھا تیرے لیے نہیں، تمہیں اس نے کہا تھا کہ تجھے بڑا رتبہ ملے اور لوگ تیری واہ واہ کریں. پھر ایک مالدار آئے گا، اسی طرح اس کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے نہ کرنا، ہمیں ایماندار لوگوں میں سے کرنا کہ واقعی ہم انہی لوگوں میں سے ہوں. ٹھیک ہے. اور اتنی خوبصورت پیاری سی آیات یہ جو آ رہی ہیں، اور جو میں انشاءاللہ وہ دعا سے میرے پاس سبھی دستہ مجھے نظر نہیں آ رہی جو ابھی استاذہ جی نے بتائی تھی، کہ جو لوگوں کی نظروں میں بڑا اور اپنی نظر میں چھوٹا والی بہت زبردست ابھی میرے ذہن سے نکل گئی، مجھے آتی ہے لیکن ابھی میرے ذہن میں ایگزیکٹ اس کی ورڈ نہیں آ رہے، تو وہ انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو بعد میں اس کو ڈھونڈ کے نا. بہت واقعی خوبصورت دعا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اور یہاں پہ بھی جو ہے ربی الحقنی بالصالحین، یہ والی جو دعائیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لازمن یاد کرنی. اور اس سے پہلے جو آیت نمبر 82 ہے نا، اس میں دیکھیے لکھا ہے والذی، اور وہ رب، اتماؤ، میں تما کرتا ہوں، ان یغفر لی، کہ وہ بخش دے میرے لیے خطیئتی، میری خطیئت. یہ میرا حدیث سے آتا ہے رب فر لی خطیئتی یوم دن، اے میرے رب بخش دے میری خطاؤں کو قیامت کے دن. آپ اس کو، یہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ اس پہ سے دیکھ کے نا تو میں آپ کو وہ بھی سینڈ کرتی ہوں. جی ہائی لائٹ دو آیا، ویری گڈ. خاص کر یہاں پہ لکھ لیں رب فر لی خطیئتی، ہم گرامر بھی سیکھ رہے ہیں، رب بھی، اے میرے رب فر لی، بخش دے میرے لیے خطیئتی، میری خطاؤں کو، یوم دین، قیامت کے دن، جزا سزا کے دن. ٹھیک ہے. یہ بہت سے ہم نے سورہ مریم میں تھا نا، حضرت زکریا علیہ السلام نے تو دعا کی تھی نا وجعلہ ربی رضیا، تو ہم اس کو کریں گے وجعلنی ربی رضیا، اور بنا دے مجھ کو ربی، اے میرے رب، رضیا، پسندیدہ اپنا. ٹھیک ہے. یہ والی دعائیں جو ہے نا، یہ اس لیے کہتی ہوں کہ اگر آپ کے پاس اپنے فادر کے لیے، دیکھیں لیکن ہم اپنے لیے بھی کریں گے نا، سب کے لیے، اپنے، ہم اپنے والدین کے لیے، تو وہ دیکھیں ان کی کتنی محبت تھی نا، تو ہم اپنے والدین کے لیے کون سی دعا ادا کر سکتے ہیں. ہم ہوں کنا رب یعنی صغیرا، پھر رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، ربنا وتقبل دعا، رب اغفر لی ولی والدی ولی المؤمن کے ساتھ. پھر یہ جو بھی دعا دیں گے رب حب لی حکما والحکمی بالصالحین، یہ بہت خوبصورت دعا ہے، اس کو بھی ضرور اپنی دعاؤں میں شامل کریں. اور بہت اچھے طریقے سے بتایا، آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے. تو کوشش کرنی ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر طرح کے معاملے سے بے نیاز کرتے، ہر طرح کے غموں سے بے نیاز ذات کے لیے خالص کر لے. اللہم احلسنا لوجہک. ٹھیک ہے. اللہم اخلصنی بھی کہہ سکتے، اخلصنا نون زبر الف ہم آ جائے گا، اخلصنی آئے گا کیونکہ آپ گرامر پڑھے ہیں. تو میں، اے اللہ مجھے خالص کر لے، لوجہک، اپنی ذات کے لیے، اپنے چہرے کے لیے. ٹھیک ہے. یہ دعائیں تھوڑی سی اب آپ لکھنی، آپ کوشش کیا کریں یہ جو دعاؤں کی، اگر دو دو تین تین دفعہ عربی کو دیکھ کے لکھا کریں گے نا، دو دفعہ لکھ لیں، تین دفعہ، اس طرح آپ کو کبھی کسی کو لکھ دینی ہو تو آپ کو یہ نہ ہو جی اب میں وہاں سے کھولوں گی تو میں آپ کو لکھ کے دے دیتی ہوں، یہ آپ کو زبانیں بھی آنی چاہیے لکھنی. ٹھیک ہے. اور اس کی پریکٹس لازمن کریں. صحیح جی. وہ کرنا چاہے گا کیونکہ اس میں باتیں کریں تو بہت زیادہ ہیں. اللہم اجعلنی فی عینی صغیرہ اور پھر آئیے والی میں انشاءاللہ آپ کو نا سینڈ کرتی ہوں تھوڑی دیر میں. میں وہ، میرے پاس ایک وہ پمفلٹ ہے، اس کے اندر لکھی ہوئی ہے یہ ساری مسنون دعائیں، لیکن دوسروں میں نہیں مل رہی جو میں نے ادھر ساری چیک کی ہیں، میرے پاس سے ادھر نزدیک میرے پاس کہیں نہیں ہے، تو وہ میں انشاءاللہ اس میں سے دیکھ کے تو آپ کو بعد میں سینڈ کرتی ہوں. ابھی مجھے ادھر میرے نزدیک ادھر پاس نہیں پڑی، ورنہ میں آپ لوگوں کو بھی سینڈ کرتی. جی یہ مجھے خود بہت پسند ہے دعا، جن سے ریکٹ ورڈ نکل گئے تو اس لیے پھر میں نے نہیں بتائی. یہ نہ ہو کہ وہ اس کو پروناؤنس کرتے ہوئے اس کا زیر زبر میں فرق آ رہے تو اس کا پتہ مطلب چینج ہو جاتا ہے نا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات کے لیے خالص کرے اور جو ہم سیکھ رہے ہیں اس کو وہ بہت اچھے طریقے سے لینے والے بنے کسی بھی معاملے میں. دیکھیں اگر ہمارے اندر سے نا کسی بھی چیز کے لیے اس کو جتنا بھی وقت دیں چاہے تھوڑا دیں لیکن اس کو بہت اخلاص کے ساتھ اور نیت کے ساتھ دیکھیں. لیکن ہم نے تقریب سورج کی بک پڑھی اس میں بھی بار بار یہ اعمال بالنیات, آپ اعمال کا دار مدار نیتوں پر, اپنی نیت کو لازمن چیک کیا کریں, یہ بہت ضروری چیز ہے. اور اتنی خوبصورت آیا, میرے پاس الفاظ نہیں ہے ان کے بارے میں کہ میں اتنی زیادہ بات کروں, کیونکہ ماشاء اللہ استاذہ جی نے ویسے ہی بہت زیادہ اچھے طریقے سے ایک ایک چیز کو ایکسپلین کیا ہے. تو ابھی ہم لوگوں کو وہ لنک میں سینڈ کر دیتی ہوں اور آپ گرامر کا جو پیج نمبر ہے تھوڑا سا ہم اس کو ریوائز کر چلے. میں آپ کو پہلے یہ دیکھ ہوں آپ نے کیا لکھا ہے, حقوق اللہ حقوق العباد کے ترازو بیلنس رکھنا بہت مشکل ہے, بٹ بہت اللہ ہم سب کو نصیب کرے. آمین. بریک اپ ہوگی جی, بریک ابھی یہ فوراً ہی, جیسے ابھی یہ میں بس 10-20 منٹ شاید لوں گی, تھوڑا سا بس ریوائز کرنا ہے کہ اس دن ہو گیا تھا, تو پھر آپ اس کے بعد فوراً بریک ہے. نماز کا ٹائم جی کتنا بھی ٹائم ہے ابھی, اتنا میرا ٹائم آپ تھوڑا سا ویٹ کر سکتے ہیں, 20 منٹ کر لیں پلیز, دے دوں گی ابھی یہاں پہ, یعنی 12:30 تک میں آپ لوگوں کو بریک دے رہی ہوں. ٹھیک, صرف میرا مقصد یہ تھا کہ اس دن ہم لوگوں نے جو ہے نا تھوڑا سا ریوائز نہیں کیا تھا. جی جی, کیا تو مغرب کا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہے وہ فوراً جو ہے پڑھ لیں, جلدی جلدی پڑھ کے آ جائے, کیونکہ میں نے ریوائز ہی کروانا ہے آپ کو جو ابھی آپ کی ایکسرسائز سے پہلے والا, آپ کو کلیئر ہو جائے. لوگوں سب سے نے لازمن یہ ایکسرسائز کرنی ہے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے مخلص بندے بنے اور ہمیں اس کی سمجھ آئے, اس پہ غور و فکر کریں, تدبر کرنا ہے, اسی کا ایک پارٹ ہے, اسی کا ایک حصہ ہے کہ ہم گرامر صرف سیکھ ہی اس قرآن کو سمجھنے کے لیے لیں. ٹھیک ہے, یہ جو میں نے ابھی لنک سینڈ کیا ہے دوبارہ سے میں سینڈ کر دیتی ہوں, تو پیج سے ہم سٹارٹ کرنے بس شارٹ میں ریوائز کریں گے جلدی سے, پھر ان کو ہم ایگزامپلس دے کے تو ان شاء اللہ آپ کو 12:30 پہ میں فوراً آپ کو بریک دے دوں گی. ٹھیک ہے, جن کا تو ٹائم نماز کا تو وہ تو ضرور ویٹ نہیں کریں, وہ لازم نماز پڑھیں اگر جن کے پاس ٹائم بچتا ہے, کیونکہ نماز فرض ہے نا, تو اس کو 20 سے سٹارٹ کرتے ہیں. یہاں پہ 1 ٹائپ کریں جس نے جو پیج نمبر 20 کھول دیا ہے, یہاں سے تھوڑا سا جلد جلدی سے ایک ہو جاتے ہیں تو ہمیں تھوڑا سا صحیح بہتر ہو جائے گا, کہ کوئی بھی کنفیوژن ہو جب آپ ایکسرسائز کریں تو آپ ان سب چیزوں کا پتہ ہو کیا کیا اس میں آ رہا ہے. جی پیج نمبر 20 جلد سے سارے لکھیں, جلدی کو اوپن کریں, کیونکہ اور میں یہ آپ لوگوں سے ابھی دوبارہ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں, چاہے وہ ری پلے میں اسٹوڈینٹس ہیں, یہ لازمن پلیز آپ کریے کہ اس میں ہمارا سارا ہی فائدہ ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن ہمیں اچھے طریقے سے سمجھ آئے, اور یہ اتنی آسان بک ہے, اس کو صرف یقین کریں میرے کہنے پہ, اس دفعہ آپ ویکینڈ میں ایک دفعہ اس کو آپ ریوائز صرف ایک دفعہ غور سے بس ٹائم نکال کے 10 منٹ ایک دفعہ نکال کے, 10 پورا جتنا ہم نے ابھی تک لیسن کیا کریں گے آپ لگیں گے واقعی یہ تو بہت آسان ہے, ہم تو اس کو پتا نہیں کتنا جو ہے نا مشکل سمجھے تھے. میں لکھ لیں کہ آپ نے ایک دفعہ اس کو لازمن غور سے پڑھنا ہے, کیونکہ اگر جہاں سے آپ کو کوئی ڈاؤٹ لگتا ہے, جہاں سے کوئی کنفیوژن ہوتی ہے, کوئی بھی مشکل ہے, تو ٹیوزڈے جس دن بھی ہمارا جب امتحان تو میں آپ کو ابھی اس میں کرواؤں گی, تو وہ ہم اس میں اس کو کلیئر کر دیں گے, کیونکہ مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو یہ کروا دوں کہ ہم نے اس کو اب لیا ہے تو اس کو لازمن آپ بس کروانا ہے. نو جب تک آپ کو سمجھ نہیں آگے تو وہ پھر اس کا ہم مقصد حاصل نہیں کر سکیں گے. ٹھیک ہے جی, سٹارٹ کرتے ہیں پیج نمبر 20 سے جلدی سے. من الشیطان الرجیم, سب سے پہلے دیکھیں اس کے اوپر لکھا ہے واو جزم الف, پھر ہے واو جزم نون کے اوپر زبر ہے, پھر ہے یا ساکن نون کے اوپر فتحہ. فتحہ زبر کو بولتے ہیں, کسرہ زیر کو بولتے ہیں, دوما پیش کو بولتے ہیں. ٹھیک ہے, تو واؤ جو سکون الف ہے, واؤ سکون نون فتحہ کے ساتھ ہے, یا سکون جو ہے. اب ان تینوں کا کیا انہوں نے بتایا ہے, یہ تینوں علامتیں ہمیشہ جب ہم ذکر کو ظاہر کرتے ہیں اور اس کی ٹرانسلیشن ہمیشہ سب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ ان تینوں کو لکھ کے ساتھ میں لکھ کر ہے اور اس کی ٹرانسلیشن کیا کی جاتی ہے, سب کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, اتنا یاد رکھیں پھر اس کسی سب سے پہلے واو جو ساکن الف ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ علامت عمومتی ہے, اگر اس کے بعد کوئی اور علامت آ جائے تو اس کا الف گر جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا. انہوں نے کیا کہا ہے, یہ جو واو جزم الف ہے یہ ہمیشہ ارادہ جو ہے یہ فیل کے آخر میں آئے گی, اور اس کا اگر اس کے بعد کوئی اور علامت, علامت کیا ہوتا ہے, کچھ بھی مطلب آ جائے گا تو وہ گر جائے گا. کیسے, یہ ابھی میں آپ کو بتا دیتی ہوں. جیسے دیکھیں, آپ نے کہا عامل ہو, ان سب نے عمل کیا. اب یہاں پہ آگے انہوں نے آیت میں بتایا ہے ان الذین کفروا بآیاتنا سوف نصلیہم نارا. ٹھیک ہے, جن سب نے ہماری آیات انکار کیا ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کریں گے. ٹھیک ہے, یہ واو جزم الف کے ساتھ ہم نے دیکھ لی. اب نیکسٹ واو نون کے اوپر جو زبر ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. اس کا بتایا گیا ہے یہ علامت کبھی اسم کبھی فعل کے آخر میں آتی ہے, اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے. نمبر اس میں دیکھیں آئی ہوئی ہے نا, آپ نے لنک بھی میں نے سینڈ کیا نہیں, تو اس کے اندر ہے آیت نمبر جو میں نے پڑھی ہے یہ ایک کی سورہ نساء کی آیت نمبر 56. آیت نمبر 56 یہ والا لنک بھی ساتھ کھول لیں. اس کو آپ نے اگر لیپ ٹاپ یا ٹیبلٹ میں ہے تو اس کو جو مفتاح القرآن کو ڈاؤن لوڈ کر لیں تو زیادہ بیسٹ ہے, پھر آپ کو بار بار جو ہے یہ نہیں ہوگا تو آپ وہاں سے آپ اوپن کر لیں گے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, اس کی سمجھ آ گئی. نیکسٹ ہے واو سکون اور نون کے اوپر زبر. یہ علامت اس فعل کے آخر میں آتی ہے اور اس کا نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے, یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے. نون ہمیشہ زبر والا ہوتا ہے اور واو کے اوپر جزم ہے. سب سے پہلے ہم اسماء کے ساتھ دیکھتے ہیں, مسلمون سب اسلام لانے والے مرد ہیں, کافرون کفر کرنے والے سب مرد, عاملون حکم دینے والے سب مرد. اب اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تمہیں ہرگز موت نہ آنے کے سب مسلمان ہو. جی, یہ ہے آل عمران کی آیت نمبر 102. جی, آپ نے آپ کو مل گیا الحمدللہ. لا تموتن الا انتم مسلمون. اب واؤ انہوں نے اس کو مینشن کر دیا, اس کو ہائی لائٹ کر دیا ہے کہ نون کے اوپر زبر ہے اور واؤ کے اوپر جزم ہے, تو یہ ہمیشہ جمع. ہم نے اسم کے ساتھ دیکھ لی, اب نیکسٹ ہم فعل کے ساتھ دیکھ لیتے ہیں. فیل کے ساتھ دیکھیں, یون فیقونا فیل کی ہم نے پہچان پیچھے سے دوبارہ سے ریوائز کر لیتے ہیں. نون جب بھی فیل سے پہلے الف تا یا نون آئے گا تو ہمیشہ فیل ہوگا. جیسے سب سے پہلے یہاں پہ ایگزامپل آ رہی ہے نا, یون فیقونا, اگر ہم یہ واو پر جزم کے علاوہ بھی اگر اس کو دیکھیں کہ یہ فیل کیسے ہیں, کیونکہ یہ یار ہے. ویری گڈ, جی بالکل سر, یار ہے. ٹھیک ہے, یا آئے گا, تا آئے گا, حمزہ آئے گا, نون آئے گا, تو علامت ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کو ٹپ پہ ساری چیزیں یاد ہوں گی تو کبھی بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو مسئلہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, یونفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں, یؤمنون وہ سب ایمان لاتے ہیں. آیت میں دیکھ لیتے ہیں, ومما رزقناہم ينفقون. البقرہ کی آیت نمبر ہے 3. ٹھیک ہے, ومنفقون, اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا وہ سب خرچ کرتے ہیں. اگر ہم اس کو ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیٹ, اور واؤ اور رزقنا, رزق رزق دیا, نہ ہم نے ہم ان کو. ٹھیک ہے, یہ جو نہ اور ہم ہے نا, یہ دونوں ضمائر ہیں. ٹھیک ہے, سوری مجھے کل آپ کو یاد نہیں رہا, مجھے ایک دفعہ میں یاد رکھ, کلاس کے بعد میں ان شاء اللہ آپ کو نا وہ ٹیبل سینڈ کروں گی ان شاء اللہ. پھر دیکھیں, ينفقون وہ سب خرچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اب اس کا نوٹ دیکھ لیتے ہیں. اگر فیل کے آخر میں واو جزم ہے اور نون کے اوپر زبر ہے کے بجائے زیر ہو, ٹھیک ہے, انہوں نے کہا ہے اگر نون کے اوپر جو زبر ہے اس کی بجائے زیر ہو تو اس کی ٹرانسلیشن مجھ سے میری کیا جاتا ہے. کیسے, فتقونی پس تم مجھ سے ڈرو, اطیعونی تم سب میری اطاعت کرو. کیسے, اب انہوں نے آیات میں سے دیکھ لیتے ہیں. آیت نمبر جو ہے آراف کی 195, قل لدعو شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرونی, کہہ دو تم اپنے ٹھہرائے اور شریکوں کو اپنا داؤ, یعنی اپنے جو بھی تم کرنا چاہتے چلاؤ, بس تم مجھے مہلت نہ دو. یعنی دو تم چالے چلنا چلتے ہوئے چلو, بس تم مجھے مہلت نہ دو. ٹھیک ہے, اب انہوں نے اس کی بھی وضاحت کی, ایکسپلین کیا اس کو اور ڈیٹیل سے کہ یہ مجھے اور مجھ سے کس طرح کیوں آیا تھا اور اس میں کیا اس انہوں نے چینجنگ کی ہے. وضاحت میں آیا ہے فتقونی, یہ تمام الفاظ اصل میں کیا تھے, فتقونی نون زیر یا نی, یا جو ہے انہوں نے ڈراپ کر دی, نی فرحبونی. ٹھیک ہے, اس کو گرا, یعنی یہاں پہ یا اس اکنا کا ترجمہ مجھے مجھ سے میری کیا گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ لوگوں کو ٹپ تھوڑا سا ذہن میں ہوگی. اب نیکسٹ ہم دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 22. یا سکن اور نون کے اوپر زبر, یہ علامت اسم کے آخر میں آتی ہے, مثلا مسلمین سے کافرین سب کفر کرنے والے. اب اس کو آیت میں دیکھ لیتے ہیں, واللہ محیط بالکافرین, البقرہ کی آیت نمبر 19 ہے, سب کافروں کو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, البقرہ کی آیت نمبر 53 ہے. اب یہاں بھی انہوں نے ایک اگر فعل کے شروع میں علامت تا جمع مذکر مطلب سب واؤ الف فعل واؤ نون اسم میں فعل یا نون میں دیکھ لیا واؤ کے ساتھ آئے گا الف ہے اور یہ سارا آپ کیونکہ انہوں نے دیکھیے اتنا آسان اور بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, یہ مطلب تھوڑا سا اس لیے آپ کو ریوائز سائز دیں گے نا تو آپ اس کو دیکھیں ٹک پک کریں گے آپ کو بڑی جلدی سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے, اب اس کا نوٹ دیکھ لیتے ہیں, اگر فعل کے شروع میں علامت تا اور آخر میں یا ساکن نون تو اس میں اس کا مفہوم جمع مذکر بجائے ایک مونس ہوتا ہے, یہ تھوڑی سی کنفیوژن والی بات ہے. تامورینا تو مونس حکم دیتی ہے, تو مونس تعجب کرتی ہے. فانظری ماذا تامورینا, یہاں پہ سورۃ النمل کی آیت نمبر 33, یہ اگر آیت نمبر 33 بعد میں آپ چیک کریں گے نا قرآن میں سے تو آپ بس تو دیکھ تو مونس کیا حکم دیتی ہے. قل اتعجبین من امر اللہ, خود کی آیت نمبر 73, انہوں نے کہا کیا تو تعجب کرتی ہے. یہ کچھ چیزیں ہیں اسیپشنل کیس میں ہوگا, نارملی آپ کو ویسے یہ ملیں گی. ٹھیک ہے, آگے دیکھ لیتے ہیں پیج نمبر 23 پہ آ جائیں. دیکھیں گولتا ہے, پھر یا سے پہلے کھڑی زبر ہے, پھر حمزہ سے پہلے الف کے اوپر مد ہے, پھر الف اور تا ہے, گول تا نہیں دوسری تا ہے بڑی تا ہے. یہ تمام علامتیں مونس اسم کے آخر میں آتی ہیں, عموماً ان کا الگ سے ترجمہ یعنی ٹرانسلیشن کرنا پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, پچھلا سمجھ سب کو آ گیا, اس میں کسی کو کوئی کمی, کیونکہ میں اس لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کیونکہ ضروری ہے یہ چیز نا. جی سب الحمدللہ ٹھیک ہے. یہ جو ابھی نیکسٹ ہے اس کو بھی جیسے لکھا انہوں نے, آپ اس کے پاس ٹرپ پہ لکھنے کے لیے کہ ڈائری میں لکھ سکتے ہیں یہ چیزیں ہوں گی جس میں کیا انہوں نے ڈیٹیل دے دی ہے نا. تا بولتا ہے, یا سے پہلے کھڑی زبر ہے, حمزہ سے پہلے علی تا, یہ ساری علامتیں ہمیشہ مونس اسم کے ساتھ یعنی جو فیمیل اسم ہے اس کے آخر میں آتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ اگر آپ کو پتا ہے یہ ہمیشہ اسما کے آئے اور ہمیشہ مونس کے لیے. سب سے پہلے گولتا, یہ علامت واحد مونس کو ظاہر کرتی ہے, جیسے مسلمتن توبتو کافرتن کفر کرنے والی, جنتن باغ, وربک الغفور بخشنے والا رحمت والا ہے. یہ ہے آیت نمبر 58 سورۃ الکہف کی. پھر دیکھیں یا سے پہلے جو کھڑی زبر ہے اسم کے اس سے پہلے حرف پر کھڑی زبر بھی واحد مونس کو کی علامت ہے, اور یہ یا پڑھنے میں نہیں آئے گی صرف لکھنے میں آتی ہے. ٹھیک ہے, مثلاً کبرا بڑی اول, اب اس کو آیت میں دیکھ لیتے ہیں, سورۃ العلا کی آیت نمبر ہے 12 ہے. الذی یصل النار الکبرا, جو داخل ہوگا بڑی آگ میں. ٹھیک, ایگزامپل کافی یہاں سے آپ کو سمجھ آئے گی. ابھی ان شاء اللہ میں اس لیے تھوڑا سا جلدی کر رہی ہوں کہ ابھی ہم قرآن سے اس کی ایگزامپل تھوڑی سی دیکھتے ہیں بعد میں. ٹھیک ہے, دیکھیں حمزہ سے پہلے الف مد ہے, اسم کے آخر میں حمزہ اور اس سے پہلے الف مد بھی واحد مونس کی علامت ہے. مثلا بیدعا سفید رنگ کی, سفرا زرد رنگ کی. ہم دیکھ لیتے ہیں 46 ہے, بيضاء لذة للشاربين، ٹھیک ہے، سفید رنگ کی ہوگی جنت کی شراب جو سراسر لذت ہوگی. انها بقرة صفراء، البقرة کی آیت نمبر 69، بے شک وہ گائے ہو زرد رنگ کی. ٹھیک ہے، اب آگے آ جائیں. یہ علامت جمع مونس کو ظاہر کرتی ہے، تے جس کو ہم اردو میں تے بولتے ہیں، ہم اس کو تا نہیں بولتے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو ڈیفرینشیٹ کرنے کے لیے تھوڑی سمجھ آ جائے. گول تا تو میں نے اس لیے گولڈن میں رہے کہ اس کو کیسے مطلب کرنا ہے نا. اب نیکسٹ ہے جو الف تا ہے، یہ علامت جمع مونس کو ظاہر کرتی ہے اور ترجمہ سب کیا جاتا ہے. الف تا کے الف کو کھڑی زبر ظاہر کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگ مدی اصلی پڑھ چکے ہیں نا. کھڑی زبر جو ہے، کھڑی زبر، کھڑی زیر اور کھڑی پیش، یہ مدی ہے، یہ آپ کو آلریڈی پتا ہے، اس لیے مجھے اس کو ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے، آپ دیکھیے اس میں جو انہوں نے ایگزامپل دی ہے، مسلمات ان مسلمان سب عورتیں، مومنات ان ایمان لانے والی سایات میں دیکھ لیتے ہیں. اس میں آ رہا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 23 ہے، حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم، حرام کر دی گئی. حرمت، یہ اسی لیے حرمت آیا ہے کیونکہ آگے فیمیل کا ذکر آ رہا ہے، اس میں جمع مونس کا ہے، کیونکہ اگر حرم ہوتا تو صرف یہ جمع مذکر کو یا کسی بھی چیز کو ظاہر کر دے. جب تا جائے نا حرمت، یہاں سے آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مونس کی آگے سے بتایا جا رہا ہے، امہاتکم و بناتکم، یہ اس کو اشارہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، حرام کر دی گئی تم پر تمہاری سب مائیں، تمہاری سب بیٹیاں، تمہاری سب بہنیں اور تمیاں. وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات، اللہ نے سب مردوں اور سب عورتوں کے لیے دیا ہے. التوبہ کی آیت نمبر 72 ہے. اب اس کا انہوں نے ایک نوٹ دے دیا ہے، یہ بھی تھوڑا سا کچھ چیزیں آئیں گی اس میں آپ کو ذہن میں ہونا چاہیے نوٹ. جو میل اسما ہے یہ جمع کے آخر میں گول تا آ جاتی ہے کبھی کبھار، مثلا طلحہ تو، حذیفہ تو، اسامہ تو، جیسے یہ عربک نیم ہے، سلامہ تو، ملائحہ، السینہ تو، یہ ہم لوگ جیسے قرآن میں بھی پڑھ رہے ہیں. پھر دیکھیں اسی طرح علامت حمزہ الف مات بھی جمع کے آخر میں استعمال، مثلا علماء، شہداء، یہ الحمدللہ ہم قرآن میں دیکھ چکے ہیں. ٹھیک ہے، اب ہے پیج نمبر 25 جو ہم نے ابھی دو دن پہلے کیا تھا. ہوا ہیا ہو، ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم ہوا جو ہے یہ علامت واحد مذکر کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، ہوا قرآن، ہوا یخشا، وہ علی کل شیء قدیر، آیت نمبر 120. پھر دیکھیں ہیا کو ہم نے دیکھا تھا، یہ علامت واحد مونس کے لیے استعمال ہوتی ہے، اس کا بھی ترجمہ وہ کیا جاتا ہے، مثلا ہیا زجرتن حیتن ہیا تمور. ٹھیک ہے، اس کی آیت نمبر ہے 3، سورۃ النازعات کی آیت نمبر 13 میں دیکھ لیتے ہیں. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ، بے شک، پس بے شک وہ قیامت ایک ڈانٹ ہے. ٹھیک ہے، آپ ان دونوں کا نوٹ ہم نے دیکھا تھا، اگر ہوا اور ہیا کے بعد ہو جس کے شروع میں ال ہو تو معنی میں تاکید کا مفہوم، یعنی اس کی امپورٹینس اور زیادہ، اس کو اس کی امپورٹینس کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال جاتا ہے. کیسے، اس کا اردو ترجمہ عموماً ہم کیسے کرتے ہیں، ہی کا ہم اضافہ کر دیتے ہیں، اس کو ایڈ کر دیتے ہیں، مثلا انک شانیک هو الابتر، کیا نمبر 3 ہے، بے شک تیرا دشمن ہی بے نام نشان ہے، کیونکہ ال آ گیا ہے تو ہی کا اضافہ. دیکھیں واللہ هو الغنی الحمید، روا تعریف والا ہے. ٹھیک ہے، پھر دیکھیں ہا کے اوپر الٹا پیش، ہا کے نیچے کھڑی زیر، یہ دونوں علامتیں واحد اسم فعل یا حرف کے آخر میں استعمال ہوتی ہیں. یہ آسان تھا، یہ میں نے اس میں کافی آپ کو ڈیٹیل سے بتایا تھا. اسما کے ساتھ جب اگر ہا کا پیش کھڑی زیر ہو تو ان کا ترجمہ مطلب ہے ہوگا، تب وہ مطلب نہیں ہوگا. جی سمیا، اس کا کیا مطلب ہے، یہ آپ نے کیا بولا، مطلب ہی ہوگا تب وہی مطلب نہیں ہوگا. نہیں اس میں آپ اس طرح کریں گے. ہاں جی دیکھیں انہوں نے کہا ہے جب ال آئے گا لکھ دیں گے تو اچھی بات ہے, اس کو آپ کو زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. ٹھیک ہے دیکھیں انا کا شانی کا انا بے شک شانی کا کیا ہے تیرا دشمن وہ ہی الابتر بنا منشان ہے. ٹھیک ہے وہ ہوا اور اللہ تعالی ہوا وہی الغنی حمیدو ہے. ٹھیک ہے ہی تھوڑا جو ہے اس چیز کو زیادہ اچھے طریقے سے ایکسپلین کر جیسے نا وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ عبادت کرتے ہیں تو ہی سے مدد مانگتے اس کی فاتحہ ہمیشہ آتی سورہ الفاتحہ میں نا. یہ تھوڑا سا اس میں اس سے ریلیٹ نہیں ہے لیکن وہ میں بتا رہے وَإِيَّاكَ نَعْبُدُ اِيَّاكَ نَعْبُدُ اور تیری ہی ہم عبادت کرتے ہیں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور تیری تجھ سے ہی ہم مدد مانگتے ہیں. ٹھیک ہے یہ کچھ چیزیں یہ چھتر آپ کرتے جائیں اس کا استعمال نہیں ہے لیکن کچھ جگہ پہ آئے گا کہ اس کی امپورٹنس کو ظاہر کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے جی اور آپ جیسے ہم نے ہا کے اوپر الٹا پیچ اور ہا کے نیچے کھڑی زیر یہ والا بھی ہم نے سارا بھی پرسوں کیا ہے تو میرا دل ہے آپ ابھی کھول لیں سورہ شعراء کو شروع سے وہاں سے تھوڑا سا ان سب کو دیکھ لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے کر لیں ایسے یا میں اس کو بھی باقی بھی سارا ریوائز کراؤں یہاں پہ پلیز مجھے لکھیں ورنہ ہم ابھی جو ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں. جی یہاں پہ مجھے تھوڑا سا آپ لوگ بتائیں کیا کرنا چاہیے. جی میری آواز کلاس میں آ رہی ہے سب کو؟ جی باقی کدھر ہیں باقی لوگ بھی مجھے بتائیں. صحیح ٹھیک ہے جی قرآن بھی کھولیں کیونکہ سورہ جو ہے آرا جو ہے آیت نمبر ایک سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تھوڑا سی یہ ہے کہ میرا دل ہے کہ وہاں سے ہم نا ساری چیزیں تھوڑی سی لیں کہ تھوڑا سا آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے. آیت نمبر ون سے نکالیں ٹھیک ہے ہم لوگ لیتے ہیں. جی اگر کھول لیا تو یہاں پہ اسٹارٹ کرنے لگی ہوں. جی سورہ الشعراء بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کھول لیا سب نے. آپ دیکھیں آیت نمبر مقطعات ہیں آیت نمبر دو میں تھوڑا سا ہم اس کو بھی دیکھ لیتے جو ہم نے پڑھا ہے. الکتابی کیا ہے المبین کیا ہے الکتاب المبین یہ ہم لیتے ہیں کیونکہ میرے پاس ایک منٹ ہے جلد جلدی دیکھ لیتے ہیں ایک یا دو منٹ میں اوپر پانچ منٹ لے سکتی ہوں میں پانچ منٹ اور لے لیتی ہوں. ٹھیک الکتاب المبین یہ پیچھے سے کتابی کیا ہے المبین کیا ہے. جی مارپا ہے بہت اس میں ویری گڈ. جی سمپل سمپل بالکل عائشہ آپ میں بہت زبردست نہیں فیل نہیں آئے گا دونوں نگت اس ہے کیونکہ ال آ رہا ہے. سمپل اپنے نوٹس پیچھے سے کھول لیں ٹھیک ہے. ال جب لگ جائے گا نا اسم کی سب سے مین کیا ال سٹارٹ میں آئے گا یا اینڈ میں تنوین آ جائے تو اس کو آپ آنکھیں بند کر کے بولیں جیسے آ رہے آیت نمبر ٹو میں آپ کو اگزامپل دے رہی ہوں باخعون کیونکہ تنوین آ رہی ہے یہ اسم ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے یہ صفت کے لحاظ سے ہے یہ ذات کے لحاظ سے یہ عدد کے اعتبار سے ہے یہ مذکر یا مونس کے لحاظ سے آئے گا لیکن نارملی مین اس کی پہچان کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ کس کی وجہ سے تنوین یا ال آئے گا تو وہ اسم ہے. ٹھیک ہے آپ دیکھیں آگے دیکھیں آ رہا ہے مومنینا یہ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں نا مومنینا ابھی ہم نے ابھی ریوائز کیا ہے یہ کیا ہے یہاں پہ ہاں جی آیت نمبر 3 میں آ رہا ہے نا یا لانے والے ویری گڈ ایکسیلنٹ یہ دیکھیں ساتھ ساتھ ایگزامپل مجھے بتاتے تھے خود ڈھونڈ ڈھونڈ کے نا یہاں پہ لکھیں کہ آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے. ٹھیک ہے مومنینا کیونکہ آ رہا ہے ایمان لانے والے سب ایمان والے جمع مذکر ویری گڈ. پھر دیکھیں من السماء السمائی یہ کیا ہے عینا جی لاسٹ پر بھی وہی ہے السمائی کبھی ہم نے نوٹ میں پڑھا تھا یہ کیا ہے یہ اسم ہے. ٹھیک ہے یہ جمع میں آ رہا ہے. ٹھیک ہے یہ اسما بعض دفعہ لیکن ہم نے یہ بھی ہم نے بالکل نوٹ میں ابھی پڑھا ہے کہ بعض دفعہ اسما جو ہے ویسے حالانکہ یہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے ہمیشہ کس کے لیے استعمال ہوتا ہے حمزہ سے پہلے الف مد ہو تو نارملی یہ کس میں آئے گا ہم نے؟ گول تا مونس کے لیے. ویری گڈ. یہ چیزیں اگر ٹپ پہ آپ لوگ یاد رکھیں, گول تا اسی طرح یا سے پہلے غزل ہو اور الف تا, یہ مونس کے لیے استعمال ہوگا. اور یہ اگر آپ کو ذہن میں رہا ہے, ابھی آپ کو ہم نے بھی پڑھا ہے, کچھ جگہ پہ ہم ان کو اس طریقے سے لے لیں گے. ویری گڈ, ایکسیلنٹ جی, ماشاء اللہ. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. ویری گڈ. پھر دیکھیں آیتن جی, نگر سوال بتائیں آیتن کیا ہے, کیونکہ تھوڑی سی آپ کی کنفیوژن دور ہو. جی نگر, جلدی اس دیکھیں, عائشہ نے بتا بھی دیا ہے, کیونکہ یہاں پہ کیا آ رہا ہے, تنوین آ رہی ہے. ٹھیک ہے, پھر دیکھ آگے ہم آگے دیتے ہیں علامتیں. آیت نمبر 5 میں آ جائیں, یہاں پہ آ رہا ہے الا کانو, کانو. آیت نمبر 5 میں ورڈ آ رہا ہے کانو. جی حرف ہے شش, اور یہ جمع میں ہے, واحد میں ہے, کس میں آ رہا ہے؟ جی جمع میں آ رہا ہے. ویری گڈ. انہو, بالکل جی پلور میں ہے. ٹھیک ہے, انہو اسی میں آ رہا ہے, آگے آ رہا ہے ساتھ اس میں کان ان ہے. جی ان کس کے لیے ہے؟ ان کیا ہے؟ نیکسٹ ساتھ یہ نا الا کان ہوں ان ہو, جی ضمائر ہے یہ, اس میں ان ہو ضمائر میں آتا ہے. ٹھیک ہے, ضمائر ان ہو. ٹھیک ہے, یہ ضمائر ہے. ٹھیک ہے, یہ اس نہیں ہوگا, زمائر میں آئے گا. ٹھیک ہے, سنگل ہے. ویری گڈ. اندر پہ اشارہ کیا جا رہا ہے, ذکر. وما یاتیہم من ذکر, کوئی نصیحت میں رحمان رحمان کے مختصر نہیں. یعنی یہ جو ان ہوا ہے اس کا پیچھے کس کو یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے؟ ذکر. ٹھیک ہے, کوئی نصیحت جی زمائر میں سے. ویری گڈ جی, ماشاء اللہ, بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ لوگوں کو ماشاء اللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ رہی ہے. پھر دیکھیں نمبر ہے, آیت نمبر آ جائے 9 پہ, آیت نمبر 9 کو دیکھ لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بعد میں بریک دیتی ہوں. یہاں پہ دیکھ لیں واٹ از زمائر, کیا ہوتے ہیں زمائر جی کو بتائے گا. نائس سیشن بٹ نماز ٹائم, سوری, کوئی بات نہیں, انشاءاللہ تعالیٰ یہ ساتھ ہے. ابھی میں آپ کو بس ایک منٹ میں آپ کو بریک دینے لگی ہوں, بس ایک منٹ کر کے ابھی آپ کو بریک ہی ہے انشاءاللہ. انا ربا کا لہو العزیز الرحیم. جی لہوا کیا ہے, ہوا کیا ہے, ہوا ابھی ابھی پڑا ہے, اس کا بتائیں تو آپ کو اور زیادہ کلیئر ہو جائے گا. جی جلدی پھر آپ کی بریک ہے. آیت نمبر 9 میں دیکھیں وَإِنَّ اور بے شک ربک, تیرا رب, لہوا البتہ ڈیچیچ ضمائر ہے. ٹھیک ہے, اللہ حرف ہے, ہوا وہ یا ہے. مفتاح القرآن میں ہم نے ابھی یہ والے جو دیکھے ہیں سنگل میل کے لیے استعمال ہو رہا ہے. ویری گڈ, ویری گڈ. یہ چیزیں اگر آپ ٹپ پہ یاد رکھیں گے, ہم نے ابھی دیکھی یا ہوا قرآن, ہوا یخشا, ہوا مولاکم, ہوا ہوا علی شین قدیر, تو ٹھیک ہے نا, یہ اسی میں آ جائے گا. ٹھیک ہے ماشاء اللہ جی, ویری گڈ جی. نماز ٹائم بالکل آپ کی بریک ہے, تو ان شاء اللہ اس کے بعد باقی ہم ان شاء اللہ نیکسٹ ٹیوزڈے کو کریں گے. جزاک اللہ خیر. ویری گڈ جی, اللہ تعالیٰ آپ سب کے علم اور عمل میں اضافہ کرے. بہت اچھا ماشاء اللہ آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کیا, آپ کو سمجھ آئے. ابھی آپ کی 15 منٹس کی بریک ہے جی, آپ لوگ جلد جلدی نماز پڑھ لیں, تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم باقی کلاس کنٹینیو کرتے ہیں. جزاک اللہ خیر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. پوچھ تو رتبہ اس کا سن, ہر شے سے عظمت برتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. کیا شان یہ رب نے دے ڈالی, ہر نطق پہ قرآن ہے جاری. ہو بوڑھے جوایا ہو بچے, یہ یاد سبھی کو ازبل ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. قرآن ہوا ہے نازل با محبوب نبی مرسل پر. آ دیکھ ذرا تو مسکن کو, سینائے نبی انبل ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے. منشور ہدایت قرآن ہے, دستور اطاعت قرآن ہے. حق بات کی دعوت قرآن ہے, تو مان لے اس کی بہتر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. برکت ہے نزول قرآن کی, بدلی ہے روتے اب انسان کی. برکت ہے نزول قرآن کی, بدلی ہے روتے اب انسان کی. بدلا ہے جہاں کا ہر ذرہ, بس امن و اماں کا یہ گھر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. ہر سمت جہالت کی ظلمت, اس نور خدا نے توڑی ہے. ہر سمت جہالت کی ظلمت, اس نور خدا نے توڑی ہے. روشن یہ جہاں قرآن سے ہے, اس کرن سے چمکا در در ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. قرآن حیات انسان ہے, قرآن ہمارا رہبر ہے. اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے. اصحاب نبوت کے تارے قرآن سے روشن ہے سارے. قرآن بھی اس پر شاہد ہے, ہر ایک جہاں سے برتر ہے. قرآن قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، قرآن سے تعلق جو توڑے نہ پوچھ تو اس کی بدبختی، با میں ملے گی رسوائی، حیوان سے وہ انسان بدتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، قرآن سے ہو رشتہ ایسا کہ پڑھتا ہی رہوں میں قرآن کو، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیب ہے، بن جائے جو عامل گیلانی، قرآن تو اس کا زیور ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے، نہ پوچھ تو رتبہ سن، ہر شے سے عظمت برتر ہے، قرآن حیات انسان ہے، قرآن ہمارا رہبر ہے۔
میری مولا تیرا سانی song. شاہدی ہے، تو ہی تھا اس کی عالی تخت کو اوپر اڑانے میں، میرے مولا تیرا سامی نہیں سارے زمانے میں، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ تیرے بندے، ہے کرتے رات دن تیری بغاوت یہ خدا یا معاف کر دے تو پہد کی بھی خطائیں سب، خدا یا معاف کر دے تو پہد کی بھی خطائیں سب، کہ تیرا ادا نہ کر سکا وہ اس ترانے میں، میرے مولا تیرا سانی نہیں سارے زمانے میں، تو ہی ہے
الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك حجا حقا تعبدا ورقا، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربنا زدنا علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسالک الہدی والتقی والعفاف والغنا، اللہم انی اسالک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، ربی یسر ولا توسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح، امین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، کیسے آپ سب لوگ؟ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ بہت آسانی کرے، اور بہت ہی خوبصورت لیسن آج بھی اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس بات پہ بھی اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اتنا موقع دے رہے کہ آپ گرامر کو بھی بہت اچھے طریقے سے سمجھ رہے ہیں، اور تجوید کا بھی آپ لوگوں کو ٹائم صحیح مل رہا ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوتی ہیں جو علم میں اضافہ کرنے کے موقع مختلف ملتے چلے جائیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس وقت ہم پہلے تجوید کا لیسن سورہ شورا اور آیت نمبر 69-104 تک تجوید کرتے ہیں. آپ لوگ اپنے مصحف ریڈی کر لیں، آپ کے ہاتھ میں پینسل ہونی چاہیے، اور ساتھ ساتھ آپ اپنی ٹیچر کے ریسائٹیشن ضرور کریں جب اسٹوڈینٹس ریڈ کر رہے ہو، اور اپنی جو بھی کوئی مسٹیک ہو یا کوئی ورڈ آپ کو مشکل لگ رہا ہو اس کو ضرور مارک کیجیے گا تاکہ پریکٹس میں آپ اس کو پھر صحیح کر سکے. تو شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.
نحمده ونصلي على رسول الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما lesson 187 item number 69 to 104 Surah Shura. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
واتل عليهم نبأ إبراهيم
واتل عليهم نبأ إبراهيم
إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين فنظل لها عاكفين يسمعونكم إذ تدعون
قال هل يسمعونكم إذ تدعون
أو ينفعونكم أو يضرون بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون
قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون وآباؤكم الأقدمون
أنتم وآباؤكم الأقدمون
فإنهم عدو لي إلا رب العالمين خلقني فهو يهدي
الذي خلقني فهو يهدي
والذي هو يطعمني ويسقي
الذي هو يطعمني ويسقي
وإذا مرضت فهو يشفين
وإذا
والذي يميتني ثم يحيين
والذي يميتني ثم يحيين
والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسانا
لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالين ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون
يوم لا ينفع مال ولا بنون
إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغاوين وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون
وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون
من دون الله هل ينصرونكم أو ينتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من شافعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم
نشكر سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
جزاك الله خیر واسن جزا سسٹر تحریر. الحمدللہ ہمارا تجوید کا سیشن کمپلیٹ ہوا, اب ہمارا کتاب الدعا کا سیشن ہے. اس میں انشاءاللہ تعالی ہم جو دعائیں کر رہے تھے اب کھانے پینے سے متعلق دعائیں ان کو شروع کریں گے, اور مجھے امید ہے کہ آپ سب اپنی دعاؤں کو ساتھ ساتھ یاد کریں, دعائیں یاد کریں ساتھ ساتھ, کیونکہ اب آگے جو ہیں یہ آج ہم کھانے پینے سے متعلق دعائیں کریں گے, صبح شام کی دعائیں, تو پھر یہ آپ کے لیے بہت زیادہ ہوتی چلی جائیں گی اگر آپ نہیں یاد کریں. تو پوری کوشش کریں کہ ساتھ ساتھ جو اہم دعائیں ہیں ان کو یاد کرتے چلے جائیں. اگر ساری نہیں کر پاتے تو ایٹ لیسٹ جو بہت اہم ہے ان کو تو ضرور یاد کر لیں. اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کرے کہ یہ وقت آپ کے پاس پھر نہیں آئے گا, اور پھر آپ کے لیے یاد کرنا مشکل ہوگا, کیونکہ کلاس پہ ہم جو چیز یاد کرتے ہیں وہ تو ہم ایک ہوم ورک سمجھ کے کر لیتے ہیں, لیکن بعد میں جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اس طریقے سے ہمیں یاد نہیں ہو پاتی. تو اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی کرے, ضرور کوشش کیجیے گا. تو شروع کرتے ہیں کھانے پینے سے متعلق دعائیں, پیج نمبر 108, مسئلہ نمبر 149.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. کھانے پینے سے متعلق دعائیں, الادیت فی الطعام. ہم آج کی نشست میں دیکھیں گے کہ کھانا بھی کیا عبادت ہے, اور عبادت سے بڑھ کر اس کے اندر بھی کیا دعا کا کوئی موقع ہوتا ہے. تو مختلف چیزیں جو ہمیں اس سے ریلیونٹ دکھیں گی اس پہ ہم بات کریں گے. پہلی دعا, کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ پڑھنا مسنون ہے. شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ, ٹھیک ہے. دلیل, عن عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ قال, كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تتيش في الصحفة فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہاں سے اب اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں, یا غلام سم اللہ وکل بیمینک وکل مما یلیک. حضرت عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں, میں بچپن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں تھا, کھانا کھاتے ہوئے میرا ہاتھ سالن میں گھومتا تھا, یعنی کبھی کہیں سے لقمہ توڑتا کبھی کہیں سے. مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بیٹا بسم اللہ کہو اور اپنے دائیں ہاتھ سے سامنے سے کھاؤ. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کتنا خوبصورت تھا, یا غلام, ایسے جیسے ہم کسی کو کہیں او بیٹا. ہاں پھر آپ دیکھیے کہ اگنور نہیں کیا. بچے عموماً کھانے کے معاملے میں بڑے حریص ہوتے ہیں, ان کی پسند کی چیز آ جائے تو وہ پھر چاروں طرف ہاتھ مارتے ہیں. تو تین باتیں ہمیں اس ایک حدیث سے پتہ چلی. نمبر ایک, بسم اللہ پڑھ کے کھاؤ اللہ کا نام. اب پوری بسم اللہ پڑھ لیں, خالی بسم اللہ کہہ لیں, یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہیں, کوئی بھی بات ہے, بس بسم اللہ کہنا بہرحال اس میں موجود ہے. پھر دوسرا ادب اس میں پتہ چلا کہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ. افسوس کی بات ہے کہ آج دو ہاتھوں سے کھانے کا کلچر ہے, ایک میں کوک ایک میں برگر, یہ اچھا عمل نہیں ہے. دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے, برکت ہے. بائیں ہاتھ سے کھانے والے کے ساتھ شیطان کھاتا ہے. بعض جگہ آتا ہے کہ اس کی بھوک نہیں مٹتی کیونکہ شیطان اس کا کھانا کھا جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کھاتا ہے لیکن اس کو طاقت نہیں ملتی, تو اس کی وجہ بائیں ہاتھ کا استعمال ہے. تیسرا ادب ہمیں ملا, کل مما یلیک, اپنے آگے سے کھاؤ. یہ کیسے ہوگا, جیسے پلیٹ آپ چاولوں کی بھرتے ہیں یا کوئی بھی چیز ہے تو سامنے سے کھائیے. بعض دفعہ جب بفے سسٹم ہوتا ہے یا شادیوں کے موقع پہ بہت ساری ڈشز ہوتی ہیں, وہ ویسے ہی ایک عجیب سی بات ہے کہ ایک ہی ڈش میں آپ نے فش بھی ڈالی ہوئی اور بیف بھی ڈالا ہوا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دو طرح کے میٹ اکٹھے نہیں کھاتے تھے,
جسم کے لیے فطور کا سبب ہے، ایک کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے، دوسرے کی کچھ اور ہے. تو بہرحال اگر آپ کو جو بھی موقع ملے، سارا کچھ بھی اگر آپ نے ڈال ہی لیا، سیلڈ، چاول، روٹی وغیرہ، آگے سے کھائیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ دوسری چیز کھائیں جو پیچھے، تو پلیٹ کا رخ گھما لیں، ہمیشہ آگے سے کھائیں. یہ نہیں کہ ادھر ادھر سے وہ جیسے اچٹتی اچٹتی ہو. بعض لوگوں کی پلیٹیں خالی جب بعد میں بچا ہوا ہوتا ہے تو وہ بالکل ایسے لگتے جیسے نوچا ہوا. تو یہ بہت ناپسندیدہ عمل ہے. یہاں تک بھی آتا ہے کہ جو بالکل درمیان کا حصہ ہے اس کے اندر برکت اترتی ہے. اس لیے آخر تک اس کے اندر سے جب آپ کھائیں گے نا تو انشاءاللہ برکت رہے گی. اور بعض جگہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن کو چاٹنے کی بھی سنت ملتی ہے. یہاں چونکہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹنگ ہیبٹس اگر آپ پڑھیں، آداب زندگی ایک بک ہے اس میں بھی ہیں، میرا ہیلو اس کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے، تو کافی چیزیں ملتی ہیں. خاص طور پہ آپ دیکھیں کہ یہاں آپ نے ایک بچے کو روکا. ایک ماں ایک بچے کی ایٹنگ ہیبٹس کو بہت اچھا ڈیولپ کر سکتی ہے. اس کا کوئی انتظار کرنے کی ضرورت نہیں کہ بچہ 12-14 سال کا ہو پھر سمجھائیں. چھوٹا بچہ دودھ پیتے بچے کو آپ سمجھا سکتے ہیں. ماں اگر اس کو چوس نہیں دیتی ہے تو دائیں ہاتھ سے دے. دودھ پلا رہی ہے، اس کو فیڈر دے رہی ہے تو دائیں ہاتھ سے دے. ماں خود بسم اللہ پڑھ کے دے، آپ دیکھیں گے کہ بچے کو بھی عادت ہوگی. بہت ساری میں نے دیکھا کہ بچوں کی جو ایکٹیویٹیز خراب ہوتی ہیں، ہائپر ہیں، بدتمیز ہیں، اس کی بہت بڑی وجہ بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس ہیں. آپ اپنے بچوں کو ایک ویک تک چیک کریں، ان کے کھانے کی پینے کو سنت کے مطابق کر دیں. بسم اللہ پڑھ کے پہلے ہاتھ دھلوائیں، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتے ہوئے کھانے کو دیکھنا، آگے سے کھانا، چبا کے کھانا، تین گھونٹ میں پینا، لک میں جو چھوٹے چھوٹے توڑنا، کھاتے ہوئے بات نہ کرنا. ایک پوری چیک لسٹ ہے، بلکہ اس کا ایک سٹیکر بھی ہے کھانے کے آداب. تو آپ چیک کریں گے کہ آپ کا بچے میں صبر بھی آئے گا، آپ کی بات بھی سنے گا. بلکہ میں نے دیکھا اچھی مائیں بچے کو کہتی ہیں کہ اپنی پلیٹ اٹھاؤ، سنک میں رکھو. بہت چھوٹا تو نہیں، لیکن تھوڑا سا بچہ شور کا ہے تو اس کو کھنگال کے بھی رکھے. یہ ساری زندگی بچے کی چیزیں رہتی ہیں. پھر بعد میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں بیٹھے تھے بیٹا، اگر وہاں کچھ بھی گرا ہوا ہے اس کو صاف کریں. امیجینیشن میں ایک بڑا خوبصورت سا بچہ آ رہا ہے نا، یہ کوئی خوبی نہیں ہوتی کہ آپ سارا دن بچوں کا گند اٹھاتے رہے، انتہائی ناہلی کی بات ہے. بچوں سے کام کرائیں، ان کی چیزیں، ان کے کھلونے، ان سے کہیں آپ سمیٹیں. آپ، میں تو تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ رہوں تو میں کتنا کچھ سیکھ کے آتی ہوں، یقین کریں. میں سوچتی ہوں کہ بچوں میں اتنی زیادہ عادت ہوتی ہے کہ کاپی کرتے ہیں آپ کو. آپ چیخیں گی وہ بھی چیخیں گے. وہ رو رہے نا، آپ چپ کر کے اس کو دیکھیں، چپ ہو جائے گا کہ میں کچھ کر رہا ہوں. آپ بالکل بچوں کو دیکھیں گے نا تو آپ کو فیل ہوگا کہ آپ کے اندر کوئی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے باہر آئی ہوئی ہے. تو بہرحال اس وقت کھانے پینے کی دعائیں ہیں تو اسی پہ رکتے ہیں. اگلا ادب دیکھتے ہیں. کھانا شروع کرنے سے قبل بسم اللہ بھول جائے تو یاد آنے پر درجہ ذیل دعا پڑھنی چاہیے. عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا اکل احدكم فليذكر اسم الله تعالى فإن نسي أن يذكر اسم الله تعالى في أوله فليقل بسم الله أوله وآخره. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کھانا شروع کرے تو اسے بسم اللہ پڑھنی چاہیے، اور اگر ابتدا میں بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تو اسے یوں کہنا چاہیے اول اور آخر اللہ کے نام سے کھاتا ہوں. یعنی پھر صرف اتنے لفظ ہیں، بسم اللہ اولہ وآخرہ. اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا. کیا پتا چلا کہ انسان اپنی مسٹیکس کو میک اپ کر سکتا ہے، بھول جاتا ہے. دوسری بات اس سے پتا چلتی کہ انسان بھول سکتا ہے. بھول انسان کی فطرت میں، نسیان ہی سے لفظ انسان ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اس میں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ شروع اور آخر دونوں میں اللہ کا نام انسان لے رہا ہے. بھولنے پر یاد آیا تو خالی بسم اللہ کی بجائے اول اور آخر کہہ کر شیطان کو اور زیادہ رسوا کیا، جس نے بھول کو لاحق کر دیا. اب کچھ بچے ہیں نا، ان کو اتنی یہ دعا یاد ہوتی ہے کہ وہ کسی کو کہتے ہیں. ایک بچی تھی تو وہ کسی کو بتاتی ہوتی تھی کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں، اور اگر آپ بھول گئے ہیں تو بیچ میں یہ پڑھ لیں. یعنی پوری دعا پڑھائیں. تو اس سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ بچوں کو تبلیغ کر سکتے ہیں کہ کوئی بات نہیں, اگر کبھی بھول سے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو آپ اس کو میک اپ کر لیں, یہ نہیں کہ بھولے ہیں تو آپ بھولے ہی بنتے رہیں. کوئی چیز کھانے پینے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے. ان معاذ بن انس الجہنی ان ابیہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. یہاں تک بات تھی. کیا ہوگا اس کے پڑھنے کے بعد؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. حضرت معاذ بن انس جوہنی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا, جس نے کھانا کھایا اور یہ دعا پڑھی, دعا کا ترجمہ ہے, اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا اور یہ رزق بغیر کسی طاقت اور قوت کے عطا فرمایا, اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. بہت ہی خوبصورت دعا ہے. آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کی تعریف ہے اور اللہ کی دین کے سوا کسی کو کچھ مل نہیں سکتا. آپ دیکھیے کہ ہر موقع عبادت بن جاتا ہے دعاؤں کی وجہ سے. دعا ایک ایسا میجک سٹون ہے کہ جس کے ساتھ لگا دیں اس چیز کو یہ سنت بھی بنا دیتی ہے اور عبادت بنا دیتی. کھاتے تو سارے ہی ہیں نا, کافر بھی کھاتے ہیں, فاجر بھی کھاتے ہیں, مومن بھی کھاتے ہیں, لیکن یہ رویے جو ہیں یہ فرق کر دیتے ہیں انسان کو. پھر آپ دیکھیں کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اللہ زی ات امنی حاضہ, تو کیا اللہ تعالیٰ کے لیے شکر گزاری آتی؟ جس کے ہاتھ سے آپ کھاتے ہیں آپ اس کے آگے جھکتے ہیں, یہ انسان کی فطرت ہے. جس کا ہاتھ اوپر ہوگا آپ ضرور اس کی طرف دیکھیں گے. جس بندے کی نظر اللہ پہ رہتی ہے وہ ہمیشہ اللہ کے آگے جھکتا ہے. اور یہاں دیکھیے کہ من غیر حول منی, اللہ میری تو کوئی قوت ہی نہیں, یہی وہ لفظ ہے جو لا حول ولا قوت میں آتا ہے. حول حائل, اللہ کوئی حائل ہی نہیں ہو سکتا, یعنی تیرے اور میرے بیچ میں کوئی دوسری چیز ہی نہیں. لا قوت, یہ رزق جو ملا, جو میں نے کھایا کھلایا تو نے, یہ صرف اور صرف تیری دی ہوئی قوت کی وجہ سے تھا. اللہ کہتے ہیں سارے پچھلے گناہ معاف کر دیں. ذرا سوچی, مشکل ہے معاف کرانا. صرف آپ کھانا کھا رہے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر رہے ہیں, کیسے؟ اتنی بڑی بات ہے, سوچیے ذرا اس پہ. کہاں کوئی حج کر کے آتا ہے پھر گناہوں کی معافی کی بات ہے, کہاں التائب من الذنب کم اللہ ذنب له, توبہ کرنے والا ایسا ہوتا ہے جیسے اس نے گناہ نہیں کیے. کھا آپ کھانا رہے ہیں, مانگ ایک دعا رہے ہیں اور اللہ آپ کے پچھلے صغیرہ گناہ معاف کر دیتا ہے. تو بہرحال اس کے اوپر توجہ کی ضرورت ہے. اگلی دعا ہے, کھانا کھلانے والے کو درجہ ذیل دعا دینی مسنون ہے. ان عبداللہ ابن بسر رضی اللہ عنہ قال نزل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ابی قال فقربنا الیہ طعاما وطبۃ فکل منہا ثم اوتی بتمر فکان یاکلہ وَيُلْقِ النَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ ثُمَّ أُوتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَاوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَخَذَ بلجام الدابت ادعو اللہ لنا فقال, اب آگے سے دعا کے الفاظ ہیں, اللہم بارک لہم فیما رزقتہم وغفر لہم وارحمہم. حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کے گھر بطور مہمان تشریف لائے، ہم نے آپ کی خدمت میں کھانا اور وطبہ، یہ کھجور پنیر اور گھی سے تیار شدہ کچھ کھانا ہوتا میٹھی سویٹ ڈش کہہ لیں آپ، ہم پیش کیا، اس کے بعد کھجور لائی گئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے کھا کر گٹھلی اپنی دونوں انگلیوں کے درمیان ڈالتے جاتے، دو انگلیوں کے درمیان ایسے، جیسے یہ آپ پین کو ایسے پکڑے نا، شہادت کی انگلی کے ساتھ بیچ کی انگلی اس طرح گٹھلی کو پکڑتے تھے. آج کوئی کھجور کھا لے بڑی بات ہے، اب گٹھلی پکڑنے کا طریقہ بھی اگر سنت سے سیکھیں گے تو لوگ کہیں گے کہ پتہ نہیں کیا ہوا، لیکن ادائیں ہیں نا، صحابہ کرم چھوٹی چھوٹی اداؤں کو اپناتے تھے اور اس کے اوپر پھر خوشی محسوس کرتے تھے. پھر آپ کی خدمت میں کوئی مشروب لایا گیا، آپ نے مشروب نوش فرمایا اور اسے دے دیا جو آپ کے دائیں طرف تھا. واپسی کے وقت میرے والد نے آپ کی سواری کی لگام پکڑ رکھی تھی، آپ نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ میرے حق میں اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا مانگی، یا اللہ جو کچھ تو نے انہیں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما، انہیں بخش دے، ان پر رحم فرما. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. دیکھیے کہ اصل یہ ہے مہمان کا تحفہ میزبان کو، ہمارا عموماً میزبان کو گفٹ دیا جاتا ہے کسی بھی طرح سے، لیکن جو دوم کا تحفہ ہوتا ہے یہ سب سے خوبصورت ہے. اس نے آپ کو کیا کھلایا؟ روٹی سالن، میٹھا کھلا دیا، چائے پلا دی، آپ نے کیا دیا؟ بارک لہم واغفر لہم ورحم ہوں، تین چیزیں، برکتیں دے، اللہ ان کے تھوڑے میں برکت ہو جائے، خیر کا ہو، اور ان کے اوپر رحم کر دے، ان کے گناہوں کو معاف کر دے. کون فائدہ میرا، کھانے والا کہ کھلانے والا؟ کتنی دعوتیں ہم کرتے ہیں، کتنے کھانے پکاتے ہیں، چلے شادیوں کی دیکھ لیں، سو سو دو دو چار چار سو لوگوں کو کھلاتے ہیں. سچی بتائیے، اس کلاس روم سے اپنے ذہن کو باہر لے کے، شادی سے واپسی پہ لوگ کتنے پرسنٹ لوگ ہیں جو میزبان کو یہ دعا دے کے نکلتے ہیں؟ تعریفیں بہت کرتے ہیں، کھانا بہت مزے کا تھا، بہت ہی اچھا تھا، بہت ٹیسٹی تھا، فلاں چیز کی تو مثال ہی نہیں، لیکن دعا کتنے دیتے ہیں؟ اس سے آپ دیکھیے کہ دین پہ آنے سے آپس کے تعلقات کتنے اچھے ہو جاتے ہیں. جس کو یہ دعا پتا ہوگی اور اس کو ملی، اس کی تھکن دور ہوگی کہ نہیں؟ ہمارے ہاں تو عموماً کھا کے شکر ہی کر دیں، تعریف ہی کر دیں، دوسری بات ہے نقص نہ نکالیں. جتنا کسی کو تھکن ہوتی ہے یا بعد میں بات کرتے ہیں، نہیں فلاں میں بس نمک کم تھا، فلاں چیز میں میٹھا تھا، فلاں میں ایسا تھا، تو یہ دعا شعور سے مانگے. تو آپ کو بھی کبھی کسی نے کھلایا؟ ہاں، یہاں بھی کھانا لاتے ہیں نا لوگ بریک میں، یا کبھی آپ لوگ لیتے ہیں، یا آپ کو کسی موقع پہ دعوتوں میں یا ون ڈش کرتے ہیں، تو اس دعا کو یاد کر لیں، تین دفعہ پڑھیں اس دعا کو سب مل کے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم دوسروں کے لیے محبت رکھنے والے ہوں. اگلی دعا ہے، دودھ پینے کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے. عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اذا اکل احدکم طعاما فلیکل. دعا کے الفاظ آگے، اللہم بارک لنا فی وطعمنا خیرا منہ وإذا سقی لبنا فلیقل اللہم بارک لنا فی وزدنا منہ فإنه ليس شيء يجزئ من الطعام والشراب إلا اللبن. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی کھانا کھائے تو یوں دعا مانگے. یہ دعا کا ترجمہ ہے، یا اللہ ہمارے کھانے میں برکت عطا فرما اور ہمیں اس سے بہتر عطا فرما. اور جب کوئی دودھ پیئے تو اس کے بعد یہ دعا مانگنی چاہیے، یا اللہ ہمیں اس میں برکت عطا فرما اور زیادہ دے. کھانے اور پینے دونوں کا کام دینے والی چیز دودھ کے علاوہ کوئی نہیں. اسے ترمذی اور ابو داؤد نے روایت کیا، اور اس کی دلیل یہ کہ بچہ کئی مہینے تک صرف دودھ پہ پلتا ہے، یعنی دودھ کھانے کے لیے کھانا اور پینے پینا. اللہ تعالیٰ نے اس کی غذائیت اس طرح کی رکھی ہے کہ اس میں جو مشروبات میں سے ہمیں چیزیں ملتی ہیں وہ بھی مل جاتی ہیں، اور کھانے کے پارٹیکلز میں جیسے پروٹین ہے، فیٹس ہیں، وہ بھی اس کے اندر سے ملتے ہیں. تو دودھ کو کبھی برا نہیں کہنا چاہیے، پی لینا چاہیے. اور دعا کے الفاظ پہ بھی اگر آپ غور کریں، کھانا کھاتے تو بارک لنا فی وط امنا خیرم من ہو، کہ برکت دے اس میں اور اس سے زیادہ دے ہمیں. منع ہے اچھا کھانا یا زیادہ کھانا اللہ سے مانگنا؟ نہیں، اللہ اس سے بھی اچھا دے. اگر اسلام کھانے پینے کے خلاف ہوتا تو یہ کیوں دعا مانگتے کہ خیرم من ہو، بلکہ کہتے نہیں اللہ مجھے تو اب ہاں نہ دینا. کسی کی بات سنی کہ ان کے آگے کسی نے فروٹس رکھے تو کہا نہیں جی اب ہم تو جنت میں جا کے کھائیں گے. تو جنت میں کھانے تو دنیا کے تو سارے گل سڑ جائیں گے یا پھر کافر کھائیں گے. پھر آپ دیکھیں کہ دودھ کے لیے بارک لنا فی وزد نامن ہو، تھوڑا تھوڑا لفظوں کا فرق ہوتا ہے لیکن اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی نے اس کی بجائے دوسرا استعمال کیا. تو دودھ پئیں تو پھر تو کریں گے، تو ملک شیک پئیں تو پھر بھی کریں گے، ہاں کافی پئیں چائے پئیں، ہاں. چلیے یہ تو دعائیں تھوڑی اس بک کے ناطے سے اس کتاب میں جو ہم نے کتاب و دعا میں دیکھا، لیکن کچھ دعائیں ہم حسن المسلم میں سے دیکھیں گے جو کھانے پینے سے متعلق ہے. اس میں اگر آپ پیج نمبر 131 دیکھیں تو اس میں روزہ افطار کرنے کے وقت کی دعائیں ہیں، یہ ہم پیچھے کر چکے، لیکن ہم اس میں دیکھیں گے کہ جس میں کھانے کا تعلق ہے. پیج نمبر 133 نکال لیجئے، ایک دعا ایسی ہے کہ جو ہم نے اس بک میں نہیں پڑھی. کھانے سے فراغت کے بعد کی دعائیں، ایک تو وہی ہے جو بھی کی ہے اس کو بھی دہرا لیتے ہیں. الحمدللہ الذی
اطعمنی
حاذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوۃ. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اس نے یہ کھانا مجھے کھلایا اور مجھے یہ کھانا عطا کیا بغیر میری کسی طاقت کے اور بغیر میری کسی قوت کے. یہ دعا ہم پیچھے دیکھ چکے، اب اگلی دعا دیکھتے ہیں جو کہ ہماری اس کتاب میں نہیں تھی.
الحمدللہ
حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی غیر مکفیم ولا مبدئن ولا مستغنن عنہ ربنا. تھوڑے سے مشکل الفاظ ہیں، ترجمے کے بعد اس کو ہم دوبارہ دہرائیں گے. ہر قسم کی تعریف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، بہت زیادہ پاکیزہ اور برکت ڈالی گئی ہے اس میں، نہ کفایت کیا گیا کہ مزید ضرورت نہ رہے، اور نہ اسے ودا کیا گیا اور نہ اس سے بے نیاز ہوا جا سکتا ہے اے ہمارے رب. اسے ہی بخاری کی روایت اور ترمذی میں بھی یہ روایت موجود ہے. کتنے خوبصورت الفاظ ہیں، پہلے دیکھیے کہ تعریفیں اللہ کی بہت ساری کی، طیب پاکیزہ قسم کی بات ہوئی، برکت ڈالی گی اس میں. پھر غیر مکفی یم کا کیا مطلب ہے؟ کہ نہ کفایت کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دعا بریکٹ کے اندر، یہ مکفی یم کا جو لفظ ہے، تو یہ الفاظ جو ہیں وہ نیچے آپ اس کو دیکھیں گے، تو جو کھایا ہے وہ ماں باپ کے لیے کافی نہیں بلکہ تیری نعمتیں برابر ہو رہی ہیں جو کبھی ختم ہونے والی نہیں. مطلب یہ کہ یہ ہمارا آخری کھانا نہیں، ودا کا لفظ بھی آگے آ رہا ہے نا، کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا یہ آخری کھانا ہو بلکہ ہم جب تک زندہ رہیں ہم کھاتے رہیں. کوئی مانگ سکتا ہے اس طرح کی دعائیں؟ عموماً دیکھیں کوئی اچھی چیز کھائے بندہ، کسی دوسرے شہر میں جائے، کسی دوسرے ملک میں، تو پھر سوچتے ہیں انسان پتہ نہیں اب یہ دوبارہ کبھی میں نے کھانی ہے کہ نہیں، ہاں چلو تھوڑا ساتھ ہی لے جاؤں، چلو یہ کر لوں. تو انسان ہر کھانا کھاتے ہوئے سوچے کہ پتہ نہیں اس کے بعد مجھے یہ کھانا ملنا ہے کہ نہیں ملنا. اب ہم ایک دفعہ اس کو دہراتے ہیں دوبارہ. الحمدللہ حمدن کثیرن طیبا مبارکا فی غیر مقفی ولا مودئ ولا مستغنا عنہ ربنا. دو دفعہ آپ سب لوگ مل کے پڑھیں.
الحمد للہ حمدًا کثیرًا طیبًا مبارکًا فیہ غیر مغضوب ولا مضلّ ولا مستغنٍ عنہ ربنا.
آپ لوگوں کی ایک تو آوازیں کم تھی, اس کی وجہ یہ ہے کچھ لوگوں کے پاس بکس نہیں تھی. دوسری بات ہے کہ آپ سب کی لائنیں ٹیڑھی تھی کیونکہ کچھ لوگ شیئر کر رہے تھے. تو اپنے اپنے کپڑے پہنتے ہیں نا, تو بکس بھی اپنی اپنی ہونی چاہیے. ایک اور چھوٹی سی چیز ہے کہ آپ سب جب بیٹھتے ہیں تو دیکھا کریں میری نظروں سے. کچھ لوگ بالکل ٹیک لگا کے سینے پہ ہاتھ باندھ کے بیٹھتے ہیں, تو مجھے بار بار غلطی لگتی ہے کہ شاید وہ پڑھنے کی بجائے مجھے دیکھنے آئے ہیں. تو ہمیشہ علم کی محفل میں انسان کو بہت جھک کے بیٹھنا چاہیے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں کیسے بیٹھتی ہوں. بعض دفعہ تین چار گھنٹے بیٹھنے کے بعد جب میں دوبارہ اٹھتی ہوں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے شولڈر جو ہیں وہ اس طرح بیٹھنے کے آتی ہوئے ہیں. تو اگر میں یوں پڑھاؤں آپ کو کیسا لگتا ہے؟ اچھا نہیں لگتا نا. تو آپ لوگ خود دیکھیں, اپنے پوسچر کو دیکھیں, ہمارے اندر وہی جاتا ہے جو ہم لینا چاہتے ہیں. کوئی کسی کی تکلیف ایسی ہے تو سائڈ پہ بیٹھ سکتا ہے, لیکن میری نظر جب پڑتی ہے کسی ایسے بندے پہ جو بالکل ہو, اور کچھ بڑے کیجوئل بھی بیٹھے ہوتے ہیں بالکل اٹینٹیو الرٹ, اب آپ کے منہ پہ ہاتھ نہیں ہونا چاہیے اس وقت. آپ ایسے لگ رہا ہے مجھے کہہ رہی ہیں کہ چپ کریں, انگلی پہ ہاتھ ہے. اپنے آپ کو خود دیکھا کریں, اتنا کریٹیکلی دیکھیں کہ واقعی آپ کو آپ کے اندر کے سارے جھول نظر آنے لگ جائیں. تو ایک اور دعا آگے دیکھتے ہیں. مہمان کی میزبان کے لیے دعا ہم پیچھے پڑ چکے ہیں, پلانے والے کے لیے دعا دہرا لیتے ہیں. تھوڑا سا الفاظ کا فرق ہے. اللہم اطعم من اطعمنی وسقی من سقانی. اے اللہ کھلا اسے جس نے مجھے کھلایا اور پلا اسے جس نے مجھے پلایا. کتنی پیاری دعا. اور اگر آپ کسی پلانے والے کو یہ کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حوض کوثر کا پانی پلا, یقین کریں لوگوں کے ہاتھ کام جاتے ہیں. کئی دفعہ شعور سے جب کوئی کسی کے ہاتھ سے پانی لیں تو میرے منہ سے یہی دعا نکلتی ہے کہ آپ نے پانی پلایا, اللہ آپ کو حوض کوثر کا پلایا. آپ یہ بھی دعا کر سکتے ہیں کسی کے لیے, اچھا اللہ آپ کو جنت کی نہروں میں سے شہد پلائے, دودھ پلائے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں دلوں کے کینے کو دور کرتی ہیں اور اس سے انسان اپنے آپ کو فریش فیل کرتا ہے. اب دیکھیں اسلام چاہتا ہے جو آپ کے لیے کچھ کرتا ہے آپ بھی کچھ کریں. کوئی کھلا رہا ہے آپ نہیں کھلا پا رہے, آپ دعا دے دیں, اسمائل دے دیں, تعریف کر دیں, خوش ہو جائیں, چہرے سے خوش ہو جائیں. اس لیے کبھی کوئی کھانا لائے نا تو منہ نہیں بسورنا چاہیے. بعض لوگ اتنے پٹی بن جاتے ہیں نا, کیا ضرورت تھی, دل چاہ رہا تھا کھائیں, اور اوپر سے کیا ضرورت تھی, کہ بھوک لگی, ہاں لگی بھی ہے, لائیں جی بسم اللہ. اگلے کو تکلیف نہیں دینی چاہیے. بعض لوگوں کو کھلا کے خوشی ہوتی ہے, ان سے آپ نہ کھائیں تو ان کو دکھ ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو ہی دیکھیں کتنے پیار سے آپ ان کے لیے بناتے ہیں, بعد میں آپ جا کے دیکھیں وہیں کھانا پڑا تو دل جل جاتا ہے نا. بعض شوہر بھی ایسے ہوتے ہیں اللہ کے حکم سے. تو صبر کریں گے نا تو آپ کو اس پہ بھی اجر ملے گا. لیکن بہرحال ہمیشہ کسی کی کوئی آپ کے لیے کچھ بھی کرے, کینڈی کوئی دے, کوئی کچھ دے, تو پوری خوش دل سے, دل جمعی سے. بعض لوگ بڑی ادا سے شکریہ بھی کہتے ہیں, بعض اگلے کو پریشان کر دیتے ہیں کہ پتہ نہیں میں نے کیوں اس کو کہا کہ کھا لو. تو ہمیشہ ایکسپریسو رہے دوسروں کو. آپ کسی کو دیکھ کے کوئی مثلا بعض لوگ کسی کو دیکھ کے کھانا کہتے ہیں نہیں 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 کیا تکلیف کی, کیوں, کیا ضرورت تھی, نہیں نہیں ہم نہیں کھائیں گے. نہیں کوئی دوسرا کہتا نہیں لائیں جی بسم اللہ ہم تو ضرور کھائیں گے. آپ کو کون سا اچھا لگے گا, دوسرا اچھا لگے گا. تو کبھی بھی کسی کو لے دیے نہ رہیں, اپنا بہت نرم رہیں. یہ کوئی دین نہیں گر جاتا. بعض لوگ دین کا انداز سے سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں کسی سے کوئی ہنس کے بات کھانے کی تو کرنی کوئی نہیں ہے. بہرحال کسی کے ہاں افطاری کی دعا بھی کر لیتے ہیں. یا دوبارہ اگر کوئی آپ کو روزہ افطار کروائے تو کیا کہیں گے, افطر عندکم الصائمون واکل طعامکم الابرار وسلت علیکم الملائکہ. افطار کرتے رہیں تمہارے ہاں روزے دار، اور کھاتے رہیں تمہارا کھانا نیک لوگ، اور دعائیں کرتے رہیں تمہارے لیے اللہ کے فرشتے. اس کے بعد کیا بندہ کہہ سکتا ہے؟ اتنی بھی عریضہ مل جائے افطاری کروانے والوں کو تو آپ دیکھیے کہ اس کا دل چاہے گا نا کہ میں زیادہ لوگوں کی کراؤں، بجائے اس کے کہ ان ہی چار چھ لوگوں کی جو کچھ دعائیں بھی نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے مغرب بھی نہ پڑھیں، ان کے الام پہ کھانے پکاتے رہیں. تو آپ دیکھیں کہ اسلام آپ کو ایک بہت بگ فیملی میں ڈال دیتا ہے، اخوت، اسلام، بھائی چارہ. تو اس لیے شعور کے ساتھ یہ دعائیں یاد کرنے کی ہیں اور مانگنے کی ہیں، تاکہ ہم عین وقت پہ کتاب ہی نہ ڈھونڈتے پھریں وہ کدھر گئی کتاب، میں نے پڑھ کے بتانی تھی آپ کو دعا. دعوت کے وقت روزہ افطار نہ کرنے والے کی دعا، یعنی کوئی آپ کو کہے کہ کھانا کھا لے تو آپ کہیں کہ میں تو روزے سے ہوں، تو اس وقت پھر کیا کہیں گے آپ کہ مطلب میں اس وقت کھانا نہیں کھا سکتا کیونکہ میں روزے سے ہوں. نہ روزے سے ہو تو کھا لے، روزے سے ہو تو بتا دے. پھر اس طرح کھانے کے متعلق ایک اور دعا ہے، پہلا پھل دیکھنے کے وقت کی دعا. پہلا پھل سے مراد کے سیزن کا نیا پھل، جیسے گرمیوں میں آم آئیں گے، بعض تو خوش ہو جاتے ہیں نا دیکھ کے، تو دعا مانگنی ہے اس وقت. کوئی موقع لگتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے چھٹا ہو جو ہمیں دعا سکھا سکے اور نہ سکھائی ہو؟ الحمدللہ ہر موقع کی دعا ہے، اور یہ دعا تو بڑی ہی پیاری ہے. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدینا. اے اللہ، برکت فرما ہمارے لیے ہمارے پھل میں، اور برکت فرما ہمارے لیے ہمارے شہر میں، اور برکت فرما ہمارے لیے ہمارے سوا، یہ تول کا ایک پیمانہ ہے، جیسے کلو یا سیر یا کچھ اس طرح ہوتا ہے تو سوا کہتے ہیں اس کو. برکت فرما ہمارے سوا میں، اور برکت فرما ہمارے مد میں. مد کیا ہوتا ہے؟ یہ بھی ایک پیمانہ ہے. سا چار مدوں کا ایک سو آتا ہے، یعنی یہ دو ہیں جیسے کلو اور شاید چھٹانک یا کچھ پاؤ، اس طرح کے جو لفظ ہیں. تو مد کیا بھی ہوتا ہے؟ چار مد ملتے ہیں تو ایک سا ہو جاتا ہے. میرا خیال ہے اسی طرح یہ جیسے چار پاؤ ملیں تو ایک سیر ہو جاتا ہے، تو وہ سیر کو سا اور پاؤ کو آپ مد سے سوچ سکتے ہیں. تو پہلا پھل دیکھنے کی دعا ایک دفعہ پھر پڑھ لیتے ہیں. اللہم بارک لنا فی ثمرنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی صاعنا وبارک لنا فی مدینا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے یہ سارے مواقع بھی عبادت کے بن جائیں. کوئی سوال اگر آپ کے ذہنوں میں ہو تو پوچھ سکتے ہیں اسی موضوع سے متعلق. جی آپ کی رائے. ہاں جی، ایک ہمارے یہاں بہت ہی معروف دعا ہے، الحمدللہ الذی اطعمہ وسقاہ وجل. جی بسم اللہ. ہاں جی، یہ دعائیں مطلب ان کی سند میں اتنا اسٹرینتھ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ حسن المسلم جو ہے یہ بالکل آپ آج سے سمجھے کہ 10 سال پہلے کی لکھی ہوئی بک ہے، اور اس میں پوری تخریج ہے، یعنی حدیثوں کا صحت کا معیار بہت ہے، حالانکہ وہ بہت ساری پرانی بکس میں ملتی ہے. تو پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ ہے کہ اس کا مقام اس سے کم کا ہے کہ وہ اس کتاب میں ہوتی. اس کے بارے میں تو میں نے پڑھا ہے کہ یہ ضعیف ہے، یعنی حالانکہ اس کے الفاظ کوئی برے نہیں. تو اگر آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے تو اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سمجھ کے نہ پڑھے، ایسے ہی پڑھ لے، جیسے ہم ویسے بھی تو شکر کرتے ہیں نا، بہت اچھا ہے، بہت مزے کا ہے، اچھا کھانا ہے. تو ایسی کوئی بھی دعائیں، دیکھیں اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا. بعض لوگ ان چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ الجھ کے لوگوں جو بچپن سے دعائیں یاد ہوتی ہیں اس پہ لڑنے لگتے ہیں. میں کیا سمجھتی ہوں، ایسی کوئی بھی دعا جو حدیث میں نہیں یا مسنون نہیں یا ضعیف ہے، وہ ایسی جیسے ہم اپنی زبان کی دعائیں مانگتے ہیں. ہم یہاں دعا مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کر دے، آج کے دن کو اچھا کر دے، اس جگہ میں وسعت دے. اب یہ میری اردو کی زبان ہے نا، تو اگر اس کو ہم عربی میں بول دیں گے تو آپ ان دعاؤں کو ایسے مانگ لیا کریں، بلکہ اپنی عمومی دعاؤں میں، عبادات میں، دین کے ریچولز میں یہ اللہ سے دعا کیا کریں کہ اللہ میں جو چیز بھی کر رہی ہوں اگر وہ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے تو اللہ تعالیٰ مجھے سنت کا اجر دے، اور جو چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے نہیں یا مجھے نہیں ان کا پتا تو اس کو ایسی کر دے کہ جیسے وہ میری بات ہے، یعنی آپ اس پہ اجر کی یا اس طرح کی امید نہ رکھیں جو سنت کے ساتھ عمل کا ہوتا ہے. اور کوئی بات؟ جی جی، پانی پیتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، تین گھونٹ میں پیتے تھے اور اس کے اندر یہ تھا کہ بیچ میں سانس اندر نہیں لیتے تھے پانی کے. تو زمزم کے لیے کوئی ایسی چیز نہیں ملتی. ہاں زمزم کے لیے یہ ملتا ہے کہ کھڑے ہو کے پیتے تھے اور پیٹ بھر کے پیتے تھے. تو جیسے بھی آپ کو لگے، لیکن میرے ذہن میں اس وقت کوئی ایسی حدیث نہیں کہ زمزم کے لیے کوئی اس کی خاص بات ہو. اگر کہیں ہو کسی کے پاس تو وہ دکھا دے. جی آپ جی بالکل، دعاؤں جب اسپیشلی روزمرہ کی دعائیں آپ پڑھتے ہیں نا، پھر واقعی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان لگتے ہیں، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ ہمارے جیسے انسان تھے، ہم سے تو بہت اعلیٰ تھے، لیکن ان سے ایک محبت ضرور محسوس ہوتی ہے اس کے بعد. جی آپ پلیز. مثلا نان مسلم ہیں، اچھا یعنی جن کے عقائد میں ضعف ہے. دیکھیے ایک چیز یاد رکھیے کہ تعلقات کے درجے ہوتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہود نصارہ مکہ والوں سے بھی دعوت بھی کرتے تھے، کھاتے پیتے تھے. اس کا ایک موقع، ایک سنیری ہوتا ہے. ایک موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو برملا کہہ دیا تھا کہ میں اس وقت تک تمہارے گھر سے نہیں کھاؤں گا جب تک تم مسلمان نہیں ہوتے. اس نے اپنے اوپر اس چیز کو سمجھتے ہوئے کہ لوگ مجھے آر دلائیں گے کہ آپ کے گھر کو مہمان آیا اور نہیں کھایا، اس نے کہا اچھا میں مسلمان ہوتا ہوں. وہاں مسلمان ہو گیا. بعد میں اس کے دوستوں نے اس کو لعنت ملامت کی کہ یہ تم نے کیا کیا، کلمہ ان کا پڑھ دیا، اب ہم تم سے نہیں خوش جب تک نعوذ باللہ جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پہ نہ تھوکو. اس نے پھر یہ کیا. تو اب ایک وہ وقت بھی دکھتا ہے، دوسری طرف آپ کو دکھتا ہے کہ جب خیبر کی صلح کے موقع پہ یا خیبر کی جنگ کے بعد آپ گئے تو ایک یہودی عورت کے گھر سے آپ نے کھانا کھایا جس میں بکری کے گوشت میں زہر ملا ہوا تھا. تو یہ سب چیزیں دیکھی جائیں گی کہ آپ کھلا پلا کس سوچ کے ساتھ رہے. یعنی میں تو اگر گاڑی میں بھی بیٹھوں گی، بس میں بیٹھوں گی، اور میرے پاس اگر کوئی بھی ایسی کھانے کی چیز ہوگی، کینڈی کہہ لیں، ڈرائی چیز جو لوگ لیں، میں ضرور آفر کروں گی نان مسلم کو. مجھے اس وقت ایسے لگے گا کہ یہ کینڈی نہیں ہے، یہ ایک میرے اور اس کے بیچ میں ایک بونڈ ہے، ایک ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑنے والی چیز ہے. تو میں اللہ سب کو کھلا رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کھلا سکتے. ہاں فرق کہاں پڑتا ہے، جب ان چیزوں کے بیچ میں اتنے ہم مل جاتے ہیں کہ عقائد کا فرق ہی مٹ جائے اور ہم پھر غلط چیزوں کے رنگ میں آنے لگے. دیکھیے جہاں شک ہو نا، جیسے کوئی بت پرست قوم ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ کھانے سے پہلے انہوں نے بتوں کے نام پہ اس کو چڑھایا ہے یا اس کے اندر کوئی گندی چیز ڈالی ہے، دا ما یوریبک الا ما لا یوریبک، اس چیز کو چھوڑ دو جس میں شک آ گیا، اور جس میں شک نہیں اس کو کھا لو. یہ تو ہے شک کی. اس کے برعکس اگر آپ کو پورا اعتماد ہے، ٹھیک ہے، سب صحیح ہے، شرم کوئی کباہت نہیں، پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے پاس تقابل ہے. ایک ایسی دکان ہے جو بت پرستی کی فروغ کے لیے، دوسری اس مسلمان کی ہے، تو ایمان کا درجہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلم بھائی کو کاروبار دیں، اس کو فائدہ دیں. یہ تقوی کے درجے ہوتے ہیں. یہ چیزیں یقین کریں فتوی کی نہیں ہے، یہ سراسر تقوی کی ہیں. تو آپ کس سے محبت کرتے ہیں، کس میں؟ ہاں آپ کو لگتا ہے سٹینڈرڈ بہت اچھا ہے بھائی، آپ کسی مشرق کے ہاتھ کی دکان کا کھاتے ہیں جس میں 100% سب چیزیں ٹھیک ہیں، صفائی بھی ہے، کھانا بھی زیادہ ہے، سستا بھی ہے، تو آپ دوسرے کو احساس دلا سکتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ سے کھانا چاہتے ہیں لیکن آپ کا سٹینڈرڈ اچھا نہیں، آپ کی سروس اچھی نہیں، آپ اگر اس کو بہتر کر لیں تو ہم آپ سے کھائیں گے. تو لوگوں کو بتا کے پھر چھوڑیں. جی آپ. جن کا سوال ہے کہ اگر غیر مسلم یا بت پرست ہمارے گھر سے کھانا کھائے تو کیا پھر اس کے بعد برتنوں کو ہم پاک کریں، یعنی کلمہ پڑھائیں؟ برتنوں کو پاک اب کلمہ پڑھا کے کریں گے، ایسی کوئی سنت سے ثابت نہیں ہے. صاف کریں، دھوئیں، ان کو استعمال کریں. یعنی آج کل تو بہترین ڈش واشرز ہیں، ہاٹ واٹر ہوتا ہے، ابلتا سارے جراثیم بھی مر جاتے ہیں، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے. جی ہاں جی، ان کے برتن ہوتے ہیں، بس یہ دیکھ لیں کہ جن برتنوں میں کھانا پکا ہے ان کے اندر کوئی گندگی نہ ہو، یا جیسے پک کا گوشت ہے یا کوئی ایسی فیٹ ہے جس میں انہوں نے پکایا، تو آف کورس برتن یا چمچیں یا چھریاں کانٹے وہی نہ ہوں. بعض دفعہ آئل تک سیم ہوتا ہے، جیسے آپ اگر فش برگر بھی کھا رہے ہیں لیکن اسی کے اندر وہ بیف برگر کا بھی فیٹی وہ فرائی کرتے ہیں، تو وہ نہیں کھانا چاہیے آپ کو. وہی بات کروں، کچھ کھا جائیں گے کچھ بھی سوچ کے کچھ کہیں گے ہم نہیں کھاتے. جی میل ہے یعنی کام کرنے والی ان کی, تو کام کرنے والی تو اکثر ہی نان مسلم ہوتی ہیں. بس کوشش کریں کہ وہ اس آڑ میں آپ کو کوئی ایسی چیز گندی نہ کھلا دے. یعنی جیسے آپ دیکھیے کہ شرک تو دل میں ہے نا, ہاتھ اگر جسمانی طور پہ پاک ہے تو مشرک کے ہاتھ سے مثال ہے کہ دھلی ہوئی پلیٹیں بھی وہ ٹیبل پہ اگر لگاتی ہوگی تو انشاءاللہ تعالی اپنا اچھا معاملہ رکھیے اس کے ساتھ. تو ظاہری تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے, لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ جان کے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ یا گندی ہے یا ٹوائلٹ یوز کرے ہاتھ نہیں صاف کرتی یا طہارت کی حالت میں وہ نہیں ہوتی تو اس کو پھر کیا جا سکتا ہے اہتمام کے ساتھ. ان کا سوال ہے کہ اگر کسی کے نیبرز میں سے کوئی غیر مسلم خاص طور پہ پرست لوگ ہیں وہ کوئی کھانا وغیرہ بھیج کیا لے لینا چاہیے, ان کھانے کے لینے یا دینے سے یہ کلیئر کٹ کر دیں کہ ہم کیا کھاتے ہیں اور کیا نہیں کھاتے. دوسری بات, اس میں صرف انگریڈینٹس بلکہ عقائد, یعنی ہم کسی غیر اللہ کا ذبیحہ نہیں کھاتے, ہم کسی بت کے آگے رکھی ہوئی چیز نہیں کھاتے, پرشاد یا خاص موقعوں کی چیز نہیں کھاتے. اگر ایسی چیز ہے ایک خاص حد تک کچھ عرصہ تک آپ راہ و رسم رکھ سکتے ہیں اس سوچ کے ساتھ کہ وہ آپ لوگوں کے قریب ہو جائیں, اور بڑی بات نہیں کہ آپ کا اچھا اخلاق ان کو اس چیز کے قریب کر دے. ٹھیک ہے, لیکن دیکھیے کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہمیں جس سے بھی پیار ہوتا ہے نا اس سے ریلیونٹ ہر چیز ہمیں اچھی لگتی ہے, اور جو اس کی حق نہیں ادا کرتا اس سے ریلیونٹ ہمیں ہر چیز بری بھی لگتی ہے. بس مجھے تو یہ لگتا ہے جتنا اللہ سے پیار ہوتا جائے گا اتنی آپ کی زندگی کے اندر یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کا دل ہی آپ کو بتا دے گا کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں. ٹھیک ہے, پورے ہو گئے سوال؟ ٹھیک ہے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح و شام کی دعائیں, دعا نمبر 8 ہے. عن ماقل ابن یسار رضی اللہ عنہ عن النبي صلى الله عليه وسلم قال, یہاں سے آگے حدیث کے الفاظ ہیں, من قال حين يصبح ثلاث مرات. اب آگے دعا کے الفاظ ہیں, اعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. کتنی دفعہ پڑھنا ہے؟ فقرأ ثلاث آیات من آخر سورة الحشر. وکل اللہ به سبعین الف ملک يصلون علي حتى يمسي وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. حضرت ماقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. صبح و شام کی دعائیں, الادعیۃ فی الصباح والمساء. الادعیۃ دعا کی جمع, اور صباح صبح, صبحیں کہہ لیں, والمساء اور شامیں, یعنی صبح اور شام کو جو دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے وہ ہم دیکھیں گے اس میں. اور یہاں چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ہم بہت سارے سیکیورٹی میئرز لیتے ہیں, یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ انشورنسز لیتے ہیں اس بات کی کہ ہماری جان محفوظ ہو, ہمارا مال محفوظ ہو, آگ نہ لگ جائے, چوری نہ ہو جائے. بعض دفعہ تو میں نے سنا ہے کہ لوگ صرف چند بھی کسی بلڈنگ کو خالی نہیں چھوڑتے انشورنس کے بغیر کہ کہیں سے گھنٹے میں کچھ نہ آ جائے. کوئی مجھے کہتا کہ کسی ایک انشورنس ختم ہوئی تھی تو دوسری لینے میں کچھ دیر لگی, شاید کچھ گھنٹے لگے, اور اسی طرح آگ لگ گئی. تو آپ پہلے انشورنس ضرور لے لیا کریں چیزوں کی. گاڑیوں پہ تو حکومت ہمیں کہتی ہے بغیر انشورنس کے نہ بیٹھو، لیکن جب اللہ کا نبی ہمیں کچھ چیزوں کی انشورنس دلاتے ہیں تو اس وقت ہم کہتے ہیں اٹس اوکے. تو صبح شام کی دعائیں کیا ہیں؟ آپ اس بک کے ساتھ ہی ٹائٹل لکھ لیں، یہ انشورنس ہے. اللہ تعالیٰ انشور کر رہے ہیں اس چیز کو کہ تم بہت ساری چیزوں، بہت سارے فتنوں سے بچ جاؤ گے اگر تم صبح شام ان دعاؤں کا اہتمام کرو گے. صبح شام درجہ ذیل دعائیں مانگنا مسنون ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ کان یقول اذا اصبح. یہاں سے آگے دعا کے الفاظ ہیں، آپ ہائی لائٹ کرنا چاہیں تو کر لیں. اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت وإلیک المصیر. یہاں تک صبح کی دعا تھی. اب اس کے بعد وإذا مسا قال، آگے سے اب جو دعا ہے وہ شام کے وقت کی ہے. اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت وإلیک النشور. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب صبح ہوتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھتے، اے اللہ تیری مہربانی سے ہم نے صبح کی اور تیری مہربانی سے شام کی، تیرے کرم سے زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر تیرے حضور حاضر ہونا ہے. اور جب شام ہوتی تو یہ دعا مانگتے، اے اللہ تیری مہربانی سے ہم نے شام کی اور تیری مہربانی سے صبح کی، تیری مہربانی سے ہم زندہ ہیں اور تیرے حکم سے مریں گے اور مرنے کے بعد تیری طرف ہی پلٹنا ہے. اسے ترمذی نے روایت کیا. تو آپ دیکھیے کہ دعا کا ایک ایک لفظ جو ہے زندگی اور موت کی کہانی کھولتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ جب ایک بندہ صبح اٹھتے ہی کہے کہ اللہ تیرے نام سے، سوتے وقت کہے کہ اللہ تیرے نام سے، تو بتائیے کہ پورے دن میں وہ کس کے نام پہ جیے گا؟ اس کی زندگی کس کے لیے ہوگی؟ اس کی خوشیاں، اس کے غم کس کے حکموں کے مطابق ہوں گے؟ اس کا جینا مرنا کس کے لیے ہوگا؟ یہ بندہ مومن کے عقیدے کا اظہار بھی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کی صورت میں بھی قرآن پاک میں ہمیں سکھایا نا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. اور دعاؤں کے اثر ہوتے ہیں، ہر چیز کا اثر ہوتا ہے نا. لوگ دم کرتے ہیں تو اس کا اثر محسوس کرتے ہیں، دعا مانگتے ہیں، کسی سے دعا کراتے ہیں، کوئی گالی دیتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے نا. ہم جو لفظ دن میں لا شعوری طور پہ بھی پڑھتے ہیں نا، صرف ترجمہ ہی ذہن میں رکھیں تو آپ کو کئی دفعہ یاد آئے گا. کتنی باتیں آپ کو یاد آئیں گی کہ جس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بتاتے ہیں. سب مل کے پڑھیں سر اس دعا کو. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت إليك النشور. اور اب آپ لوگوں نے کرنا کہ کل سے انشاءاللہ تعالی، ویسے تو آپ کو صبح شام کی دعائیں الگ سے بھی سکھائی جاتی ہیں نا، تو اب آپ جب بھی روز آئیں گے کلاس میں، سب سے پہلے پورے 9 بجے سب آپ ان دعاؤں کو مل کے پڑھا کریں گے، یاد کرنے کی نیت سے. کیونکہ تذکرہ جو ہوتا ہے وہ یاد کرواتا ہے، تو آپ اس طرح اپنے سامنے رکھ کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو یاد بھی ہوگا. آپ کی چوائس ہے، چاہے حسن المسلم میں سے پڑھ لیں، چاہے اس بک میں سے پڑھ لیں. ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں دوسری دعا کو. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدعو ہؤلاء الدعوات حین یمسی وحین یصبح. دعا کے الفاظ آگے ہیں، بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ. اللہم انی اسألک العافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بأسمتك أن أغتال من تحتي یعنی الخصف. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی شام اور صبح ہوتی تو درجہ ذیل کلمات پڑھنا کبھی نہیں چھوڑتے. یا اللہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں. عافیت کیا ہوتی ہے؟ بچانا. عافا یعفو کیا ہے؟ یہ وہی لفظ ہے جس سے معافی ہے. اف کہتے ہیں نا چھوڑ دو، حدیث میں آتا ہے افول داڑھی کو چھوڑ دو، یعنی اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دو. تو عافیت کا مطلب ہے کہ اللہ مجھے ہر چیز سے تو بچا لے، سیکیور، اللہ تعالیٰ مجھے پروٹیکٹ کر دے بیماریوں سے، دکھوں سے، جھگڑوں سے، لڑائیوں سے، ایکسیڈنٹ سے، چوری چکاری سے، کوئی مجھ سے بری بات کرے، کوئی میرے اوپر بات کرے، کوئی اختلاف کرے. یعنی عافیت کا لفظ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک سمندر. آپ بس کسی کو یہ کہہ دینا اللہ آپ کو عافیت میں رکھے، تو آپ سمجھے کہ آپ نے اس کو بہت ساری دعائیں دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر جبکہ جنازے کو دفن کیا گیا تو اپنے ساتھیوں سے کہا کہ صل اللہ العافیہ فإنه يسأل. اپنے بھائی کے لیے عافیت کی دعا کرو کیونکہ اس وقت اس سے سوال ہو رہے ہیں. تو آپ دیکھیے کہ عافیت اتنی بڑی چیز ہے کہ میت کو اس وقت اس کی ضرورت ہوتی ہے. تو کہا کہ میں تجھ سے دنیا اور آخرت میں عافیت کا سوال کرتا ہوں، یعنی دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ تو مجھے ہر اس چیز سے محفوظ رکھ جو میرے لیے شر کا سبب ہے، اور آخرت میں بھی. اپنے دین اور دنیا کے معاملے میں، دین کے معاملے میں عافیت کیا ہوتی ہے؟ کہ کوئی میرا دین ہی نہ خراب کر دے، کوئی میرا عقیدہ ہی نہ بدل دے، کوئی میری سوچ ہی نہ بدل دے، کوئی مجھے دین کے نام پہ بے دین نہ بنا دے، کوئی دین کے نام پہ مجھے خوش فہمیوں کا شکار ہی نہ بنا دے، کوئی دین کے نام پہ مجھے ویسے ہی خوش فہمیوں کا شکار نہ بنا دے. اور دنیا کے معاملے میں کتنے دھوکے ہوتے ہیں ہر وقت، کبھی لین میں، کبھی دین میں، کبھی کسی کو ملنے میں، کہیں رشتے کرنے میں. ہم سب ہر وقت دین اور دنیا کے فتنوں میں موجود ہیں. جیسے ہمارے ارد گرد جرمز ہیں نا، ہمیں دکھتے کوئی نہیں ہے لیکن ہم مان لیتے ہیں وائرس پھیلا ہوا ہے. کدھر ہے دکھاؤ، نہیں خبروں میں سنا تھا. آپ کے ارد گرد کوئی نہیں دکھ رہا، آپ کو خبروں سے سنائی ملتی ہے، مان لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتا ہے کہ تمہارے چاروں طرف اتنے فتنے ہیں، اللہ نے اس کا خود ہی انتظام کیا. ہر انسان کی حفاظت پہ 10 فرشتے ہیں، دو آنکھوں کے ساتھ، دو کانوں کے ساتھ، دو زبان کے ساتھ، آگے پیچھے، دائیں بائیں. اسی لیے آپ دیکھیے کہ یہاں آگے اور پیچھے کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ایک انتظام اللہ تعالیٰ نے خود کیا، دوسرا میں کہا کہ تم خود بھی مجھ سے مانگو کہ میں تمہیں عافیت دوں. اور اپنے مال اور اہل کے معاملے میں، مال کے معاملے میں عافیت دیکھ لیجئے، ہم غلط سودے کر سکتے ہیں، ہم اپنے مال کو چوری ہونے سے بچوا سکتے ہیں اس دعا کے پڑھنے سے. اور مال کے معاملات تو میرا حال ہے کہ آپ لوگ بہت اچھی طرح سمجھتے ہوں گے. اہل کے معاملے میں دیکھیے عافیت کیا، ہم کلاسز میں، بچے گھروں میں، اگر اللہ ان کی حفاظت کرے، ہم ادھر ہیں، ہمارے گھر کھلے پڑے، کوئی بات نہیں، کیا فکر کرنی ان گھروں کی. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ایمان والا ایک دم نہیں مطمئن ہو کے بیٹھتا، یہ کب آتا ہے اندر ٹھہراؤ، یہ سکون کب آتا ہے؟ آپ کی سوچ، آپ کا عقیدہ، آپ کا دل، آپ کا دماغ سب اللہ کے آگے جھکتا ہے. یہ کتابیں پڑھنے سے شروع ہو جاتا ہے، لیکن آئے گا کب؟ جب آپ اس کو اپنی روح پہ رکھیں گے. اگر آپ میں سے کوئی یہاں بیٹھ کے بھی اپنے گھر کے لیے فکر مند ہے نا، تو اس کو جا کے آج اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ مجھے عافیت دے، مجھے کیا ہو گیا. اللہ قرآن چھوڑ کے میں اپنے گھر کی بات کرتی ہوں. آپ میں سے کسی کو یہاں بیٹھے نیچے بی بی سٹنگ میں اپنے بچوں کی فکر ہے نا، یعنی آپ میں سے کسی ماں کو یہ فکر ہے کہ نیچے بیبی سٹنگ میں بچے ٹھیک ہے، تو یقین کریں کہ اس کو معافی کی طلب کرنی چاہیے. جب تک دل دماغ کو خالی نہیں کریں گے، ان تختیوں کو خالی کریں گے نا، پھر اس پہ اللہ کا نام لکھا جائے گا. لکھی ہوئی تختیوں پہ زیادہ نہیں اچھا لکھا جاتا. تو بالکل جب آپ لوگوں کو کہتے ہیں یا اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے سپرد کیا، تو پھر کر دے. ہمارا حال ہے کہ اللہ کے سپرد کر کے بھی صرف اپنے ہاتھ میں پکڑے رہتے ہیں. کر کے دیکھیے اللہ کے سپرد، آپ کی زندگی میں کتنا اطمینان، کتنی خوشی اور کتنی عافیت اور کتنی صحت مندی آتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ سے بندہ تڑپ کے کہتا ہے، یا اللہ میرے عیبوں کو ڈھانک لے. کون سا انسان ہے جس میں عیب نہیں ہے؟ ہم کتنے محتاج ہیں اس بات کے کہ اللہ ہمارے عیبوں کو چھپا لے. حدیث میں آتا ہے کہ جو بندہ کوئی گناہ کرے گا، کوئی عیب کرے گا، گھر کے کونے میں بیٹھ کے بھی کرے گا نا، اللہ اس کو بھی ظاہر کر دے گا. چھپتے کوئی نہیں عیب. ہم اللہ سے کہتے ہیں، اللہم استر عوراتی، میرے عیب، میرے جسم کے عیب، میرے اخلاق کے عیب، میری سوچ کے عیب، میری زبان کے عیب چھپا لے. ختم تو ہوں گے تو ہوں گے، لیکن تو کم از کم ان کو دوسروں کے سامنے نہ رکھ کہ میں کہیں سب کی نظروں سے نہ گر جاؤں. وامن رواتی، اور مجھے خوف سے امن دے، محفوظ کر دے. کبھی دل میں ہر وقت خوف ہے نا، کس کا خوف ہے؟ اور کچھ نہیں تو لوگوں کا بڑا خوف ہے، شوہروں کا بڑا خوف ہے. پتہ نہیں کیوں اتنے محبت کرنے والے شوہر ہوتے ہیں، ہم ان کے خوف کا شکار ہو جاتے ہیں. اتنی محبت کرنے والی بیویاں ہوتی ہیں، ہم ان کی ناراضگی کا خوف کرتے ہیں. اللہ سے مانگیے، آپ کو سب کچھ دے دے گا. یاد رکھیے، لوگوں کے دلوں کے تالوں کی چابیاں اللہ کے ہاتھ میں. جدھر جانی ہے نا، پیچھے جا کے مین سوئچ سے کھلوائیے. کسی کا دل نہیں کھل سکتا، کوئی خوف آپ کے دل سے دور نہیں ہو سکتا. اور خوف دور کرنے کی چابی اللہ کے پاس ہے، اس کی تو دلیل قرآن میں موجود ہے. کوئی گیس کرے گا کہاں؟ جی، خزانوں کی چابیاں تو ہیں. خوف کا لفظ ہے لِإِيلَافِ قُرَيْش، إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ. وہ رب جس نے بھوک میں کھلایا، وَآمَنَ مِنْ خَوْف، خوف میں امن وہ دیتا ہے. اس لیے اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو مجھے خوف سے امن دے دے. یا اللہ میرے آگے، پیچھے، دائیں، بائیں اور اوپر سے میری حفاظت فرما. کیوں بھائی؟ یہ وہ ساری ڈائریکشن ہے جدھر سے بہکانے کی شیطان نے قسمیں کھائی تھی. سورۃ الاعراف کے دوسرے رکوع میں یہ بات آپ پڑھ سکتے ہیں کہ اس نے کہا تھا کہ میں آؤں گا ثم، میں آؤں گا دائیں سے بائیں سے. تو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر طرف سے محفوظ رکھ. آگے سے کہہ کہ وہ دنیا کو ہمارے آگے رکھتا ہے، پیچھے سے کہہ کہ آخرت کو ہمارے پیچھے ڈال دیتا ہے، دائیں سے کہہ کہ نیکیاں ہمارے لیے مشکل کروا دیتا ہے، دوسری طرف سے کہہ کہ گناہوں کو آسان کرا دیتا ہے، اوپر سے کہہ کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مایوس کروا دیتا ہے انسان کو. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تم میرے سے عافیت مانگو. شیطان نے اوپر کی بات نہیں کی تھی، اس نے چاروں طرف کی تھی. ہم اوپر سے بھی حفاظت کا مانگتے ہیں. کتنے ستارے ٹوٹ کے گر رہے ہیں، کتنے شیاطین اوپر سے آتے ہیں، یا آسمان ہی نہ ہمارے سر پہ گر جائے. تو اللہ سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تو چاروں طرف سے میری مدد فرما، اور میں آپ کی عظمت کے صدقے پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ نیچے سے ہلاک کر دیا جاؤں، یعنی زمین دھس جائے، زلزلہ آ جائے، فلڈنگ ہو جائے، زمین سے پانی نکل آئے، سانپ بچھو زمین میں سے نکل آئے. میں آپ کی مدد مانگتا ہوں. یعنی شیطان نے تو چار سمتوں کی بات کی تھی، بندہ چھ سمتوں میں اللہ کی پناہ میں آ جائے اور اللہ تعالیٰ اس کو دے گا. آپ بتائیں، دنیا کی کوئی انشورنس کمپنی ہے جو آپ کو اس کا گارنٹی؟ مجھے تو پتہ چلا لوگ ایک ایک کھڑکی کی بھی انشورنس کرتے ہیں. کتنے دروازوں کی انشورنس کرنی ہے آپ نے؟ چھت کی بھی کرنی ہے کہ نہیں؟ آگ کی کرنی ہے، پانی کی کرنی ہے، کیا کیا مصیبتیں اپنی جان کو ہم لگا کے خوش ہو جاتے ہیں نا کہ اب بہت سیکیور ہے. پھر ہو جاتے کام صحیح؟ پھر وقت پہ کہتے ہیں نہیں وہ یہ کور نہیں کرتا تھا، وہ نہیں کرتا. مجھے کسی نے بتایا کہ کسی موقع پہ، یعنی بعض لوگ اپنی بھی انشورنس کرواتے ہیں کہ کوئی حادثہ ہو گیا، کچھ ہوا، تو پھر ان کا حادثہ ہوا، یعنی وہ سلپ ہوئے تو ان کا پاؤں گر رہا، تو انہوں نے جب انشورنس کمپنی سے کہا کہ مجھے دے، تو انہوں نے ساری جو لمبی چوڑی کہانی تھی اس کے بعد کہا نہیں، جو جوتا تم نے پہنا ہوا تھا اس قسم کے جوتے کی کوئی نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اتنے کمزور انسانوں کے لیے ہم اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں، کانفیڈینس بھی آنے لگتا ہے ہمارے اندر. ایک دفعہ اپنے رب سے مانگ کے دیکھیے، سب سے نظریں اوپر اٹھ جائیں گی کہ وہ آپ کو کرے گا. دعا مانگ کے نکلا کریں. اب اس شعور سے آپ یہ دعا مانگ کے دیکھیں تو کیا آپ کے دل میں کوئی اندیشہ رہے گا؟
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، بہت ہی خوبصورت دعا. دل تو نہیں کر رہا تھا کہ ہم سٹاپ کریں کتاب و دعا کو، لیکن ہمارا ٹائم اوپر ہو رہا تھا اور میں نے اس لیے بھی یہاں اس دعا پہ سٹاپ کیا کہ اگر ابھی تک ہم نہیں کر سکے تو ایٹ لیسٹ صبح شام کی دعاؤں میں اس ویک میں ہم یہ عہد کریں کہ ہم نے یہ دو دعائیں ضرور یاد کرنی ہیں، کہ یہ بہت خوبصورت دعائیں بھی ہیں اور وہی استاذہ جی والی بات کہ ہماری انشورنس ہے. ہمیں دنیا میں بہت فکر ہوتی ہے، تو جب ہم صبح شام کی دعائیں پڑھ لیں گے تو پھر ہر طرح سے عافیت میں آ جاتے ہیں. ایسا ہی ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ اکرام بیمار نہیں ہوتے تھے، ایک حکیم آیا تھا 6 مہینے رہ کے چلا گیا، اور جانے سے پہلے اس نے پوچھا تھا تو صحابہ اکرام نے کہا تھا کہ ہم صبح شام کی دعائیں پڑھتے ہیں اس لیے ہم بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، مصیبتوں سے بچے ہوئے ہیں. تو کوشش کریں گے آپ لوگ، کیونکہ یہ ہمارا ہی اس میں فائدہ ہے، اگر ہم اس میں سستی کرتے ہیں تو اپنے نہ ہی نقصان کریں گے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ دعا، دونوں دعائیں آپ ضرور یاد کیجیے گا. اس اگلا لیسن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے، اور اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی کر دے، کھانے پینے کی دعائیں، اور بچوں کو ضرور خود بھی عادت اپنی ہمیشہ بنانی ہے اور بچوں کو بھی سکھانی ہے. اسپیشلی وہی بات کہ جب کسی کے گھر جاتے ہیں تو میزبان کو جو دعا دینی ہوتی ہے وہ بہت خوبصورت دعا ہے، اور اس سے محبت کا بھی اظہار ہوتا ہے کہ ہمیں ان سے محبت ہے اور ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں. تو کوشش کرنی ہے کہ ان ساری دعاؤں کو ہم بہترین طریقے سے یاد کر کے اور پھر ان کو دوسروں کو دینے والے بھی بن جائیں. اردو میں بھی دعائیں دی جا سکتی ہیں، لیکن جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق دعائیں اگر ان کو عربی میں یاد کیا ہو تو ان کی ایک اپنی خوبصورتی ہے. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر، واسن جزا. آج کی کلاس کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور ان شاء اللہ تعالیٰ بشرط زندگی اگلے ویک میں ملاقات ہوگی. اس وقت اپنا بھرپور فائدہ اٹھائے گا، اور یہ وقت آپ لوگوں کے لیے کافی، کوشش کیجئے کہ جو کلاس کا ٹائم ہوتا ہے اس دوران اپنے ہوم ورک اپنا یاد کرنا اسی طریقے سے رکھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ فائدہ مند ہوگا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.